السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسوله ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ کہ ہم کل رات سورہ انفال کے دو رکوع پڑھ چکے ہیں. سورہ انفال کے بارے میں یہ بات اب کی گئی تھی کہ یہ پوری سورت ایک خطبے کی صورت میں ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ بدر کے حالات پر تبصرہ فرمایا ہے. جنگ بدر سے اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا، اس کے آخری مرحلے کا آغاز ہوا تھا. کسی بھی انقلاب کے 6 مرحلے ہوتے ہیں، اور یہ مرحلے ہمیں معلوم ہوئے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، اس لیے کہ آپ ہی واحد ہستی ہیں تاریخ انسانی میں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک انقلابی دعوت کا آغاز کیا، اور پھر بنفس نفیس اس انقلاب کی تکمیل فرمائی. اور بھی دنیا میں انقلاب آئے، لیکن وہ انقلاب ایک تو جزوی تھے، مکمل ہماگیر انقلاب نہیں تھے. لیکن انقلاب کی دعوت کسی نے دی، نظریہ انقلاب کا کسی نے پیش کیا، اور پھر طویل عرصے بعد وہ انقلاب کسی اور کے ہاتھوں آیا. واحد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ نے خود ایک انقلابی دعوت آغاز کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے اس انقلاب کی تکمیل ہوئی محض 21 برس کے عرصے میں. 13 برس مکی زندگی کے ہیں، 8 برس مدنی زندگی کے ہیں. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور انقلاب آ گیا. اس انقلاب کا پہلا مرحلہ تھا دعوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو ظلم اور ستم اور جو بھی جبر اس وقت اس معاشرے میں تھا، اس کے خلاف منظم کیا. جن لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی، ان کی آپ نے تنظیم فرمائی، اور اس کے بعد ان کی تربیت کی، جس انقلاب کو ہم چاہتے ہیں کہ پورے کرزی پر برپا کریں یا زمین کے کسی گوشے پر برپا کریں، پہلے وہ انقلاب اپنی ذات پر برپا ہونا چاہیے. تو آپ نے تربیت کی. خود جو بھی لوگ اس تحریک کے اندر شامل ہو گئے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کا خبر بنایا، ان کے اندر انقلاب کے لیے اثار اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا فرمایا، ان کو نظم کا فوگر بنایا. یہ 3 مراحل انقلاب کے مکی زندگی میں ہمیں نظر آتے ہیں: دعوت، دعوت قبول کرنے والوں کی تنظیم، اور پھر ان کی تربیت. 4 مرحلہ بھی مکی زندگی میں نظر آتا ہے، اور وہ ہے کہ مخالفت کے جواب میں ابتدا میں کسی قسم کا کوئی اقدام نہ کرنا. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو. اگر تم نے اپنے ہاتھ ابھی کھول دیے، تم نے بھی مخالفت کا جواب دیا، تو کچل دیے جاؤ گے. جواب مل جائے گا باطل نظام کو کہ وہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے. اس وقت اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو، برائی کا جواب اچھائی سے دو، تاکہ معاشرے کا خیر تمہارے اندر شامل ہوتا رہے اور تمہاری تعداد بڑھتی رہے. اس کے بعد جب اللہ کے رسول نے ہجرت کی، تو ہجرت کے دوران ہی اللہ نے آپ کو اگلے مرحلے کی اجازت دی. اگلا مرحلہ ہوتا ہے اقدام کا، کہ جب ایک مناسب قوت فراہم ہو جائے انقلابی تحریک کو، تو پھر وہ تحریک اب نظام باطن کو چھیڑتی ہے. تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی، سورہ حج کی آیات میں، اور پھر اس جنگ کو اللہ نے آپ پر فرض کر دیا، سورہ بقرہ کی آیت 216 میں، کتب علیکم القتال، تم پر جنگ کا کرنا فرض کر دیا گیا ہے. اب اللہ کے رسول نے اس حکم پر عمل کے لیے جنگ کی تیاری کی. تین کام آپ نے مدینے میں کیے، مواقعات قائم کی، مہاجر اور انصار کے درمیان ایک محبت پیدا کر دی مواقعات کے ذریعے، آپ نے ایک مرکز قائم کیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، بعد میں تمام مسلمانوں کی اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز مسجد نبی رہی، اور آپ نے مدینے کے اندر موجود یہودی قبائل کو پابند کر لیا کہ وہ کسی بھی جنگ کی صورت میں دشمنوں کا ساتھ نہ دے. آپ نے میثاق مدینہ کے ذریعے سے ان کو جکڑ لیا. اس کے بعد اب آپ نے مدینے سے باہر نکل کر دو کام کیے، جتنے بھی قبائل مکے اور مدینے کے درمیان تھے ان کو آپ نے معاہدات کے ذریعے سے غیر جانبدار کر دیا یا اپنا حلیف بنا لیا، تاکہ قریش کو کہیں لوکل وہاں سے کوئی سپورٹ اور کسی قسم کی کوئی مدد نہ ملے. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تجارتی راستوں پر نگرانی کے لیے دستے بھیجے. ایک دستہ جو حضرت عبداللہ بن جہاش کی چار دن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ہاتھ میں مشرک مارا گیا، اور ایک ان کا قافلہ جو شام جا رہا تھا تجارت کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں، اس کو مسلمان نے روکنے کی کوشش کی، وہ بچ کر نکل گیا. لیکن انہوں نے پھر مکے پیغام بھیجا کہ واپسی پر ہمیں خطرہ ہے، مسلمانوں سے ہماری مدد کو پہنچو. 1000 کا لشکر مسلمانوں کے خلاف اقدام کے لیے مکے سے نکلا چیل کانٹے سے لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے شام سے قریش کے واپس لوٹنے والے قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن آپ کو مقام صفرا پر اطلاع ملی کہ 1000 کا لشکر مکے سے روانہ ہو چکا ہے. آپ نے صحابہ سے مشاورت کی، بعض ساتھی اس وقت یہ چاہ رہے تھے کہ پہلے ہم چلیں تجارتی قافلے کی طرف تاکہ کچھ ہمیں وہاں سے ساز و سامان مل جائے، ہمارے پاس ساز و سامان کی شدید قلت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی، اللہ کے رسول کی خواہش بھی یہ تھی کہ ہمیں چلنا چاہیے لشکر کی طرف. آپ کی خواہش کا بھرپور ساتھ دیا صحابہ کرام نے. آپ بدر کے میدان میں پھر پہنچے، وہاں پر پھر مارکہ برپا ہوا، ہم نے رات پڑا، فرشتوں کی مدد مسلمانوں کی شامل حال ہوئی، قریش کو کفار کو بدترین شکست ہوئی، ان کے 70 آدمی بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہوئے، 70 کو قیدی بنایا گیا، مسلمان صرف 14 شہید ہوئے، کوئی ایک مسلمان بھی قیدی نہیں بنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے حوالے سے یہ حکم نازل فرمایا اس صورت کے آغاز میں کہ مال غنیمت کسی کا بھی نہیں، جس نے بھی جو مال غنیمت اس وقت جمع کیا ہے وہ سارے کا سارا لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جمع کرا دے. آج ہم انشاءاللہ اگلی آیات پڑھیں گے کہ جن میں پھر مال غنیمت کی تقسیم کا اصل حکم آئے گا. رات ترجمے میں آیت نمبر 7 کا ترجمہ مکمل طور پر نہیں ہو سکا، پہلے میں وہ کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم تیسرے رکو سے ترجمہ کا آغاز کریں گے. آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ عہد وعدہ کر رہا تھا، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ دو جماعتوں میں سے ایک پر اس اللہ نے تمہیں اختیار دے دیا ہے، تمہیں غلبہ دے دیا ہے، تمہیں فتح دے دی ہے. کون سی دو جماعتیں؟ ایک وہ قافلہ تھا جو ابو سفیان کی قیادت میں شام سے آ رہا تھا. ابو سفیان بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں اور یہ طویل عرصے تک قریش کی سرداری کا منصب پر یہ فائز رہے. تو ایک قافلہ تھا ابو سفیان کی قیادت میں اور ایک لشکر تھا جو ابو جہل کی قیادت میں مکے سے آ رہا تھا. تو اللہ یہ وعدہ فرما رہا تھا کہ ان دو جماعتوں میں سے ایک پر اے مسلمانوں اللہ تمہیں غلبہ دے گا. وتودون، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہ رہے تھے، ان غیر ذات الشوکت تکون لکم، کہ تمہیں کوئی ایک کانٹا بھی اس مارک میں نہ لگے. یعنی تمہاری خواہش تو یہ تھی کہ تم جاؤ قافلے کی طرف کہ جس قافلے میں صرف 50 محافظ ہیں اور اس قافلے پر تمہیں فتح حاصل ہو. اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ نہیں، تم جاؤ لشکر کی طرف تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اصل اہمیت اسباب کی اور تعداد کی نہیں ہے، اصل اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ہے. تو تم یہ چاہ رہے تھے کہ تم آسان دستی کی طرف جاؤ، قافلے کی طرف جاؤ، تمہیں اسلام میں کانٹا تک نہ لگے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا، اَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ حق کا حق ہونا اپنے فیصلوں کے ذریعے سے ثابت کر دے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں کی جڑ کاٹ دے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ کہاں 1000 کہاں 313، کہاں کیل کانٹے سے لیس اور کہاں یہ بے سر و سامان. لیکن اصل اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ہے، اللہ نے مدد کی اور اس چھوٹی جماعت نے بڑی جماعت کو عظیمت سے دوچار کیا. تیسرا رکوع سورت کا انتہائی اہم مضامین پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ عمومی ہدایات دی ہیں جن کا تعلق صرف جنگ بدر سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ عمومی طور پر قیامت تک کے لیے بڑی اہم ہدایات مسلمانوں کو عطا کی گئی. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی اطاعت، جب یہ بدر کا مرحلہ، بدر کا مارکہ جب شروع ہوا ہے، تو یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ایک اہم حیثیت اختیار کر گئی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ مکی زندگی میں انقلاب کے چار مراحل تھے، یعنی دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض، کسی قسم کی مخالفت کے جواب میں ہاتھ نہ اٹھانا. مدینے میں آنے کے بعد پھر آخری دو مرحلے بھی سامنے آ گئے، جب اللہ نے جنگ فرض کر دی تو مسلمانوں نے پھر قریش کے خلاف اقدام کیا، ان کے تجارتی قافلوں کا رستہ روکا، ان کی تجارت جس پہ کہ ان کی گزر اوقات تھی، جو ان کے لیے کہیے کہ ان کی شہرت تھی، اس تجارت کو چھیڑا. اس اقدام کے نتیجے میں چھٹا مرحلہ پھر شروع ہوا مسلح تصادم کا، یعنی پانچواں مرحلہ ہے اقدام، باطل نظام کو چھیڑنا، اس کی دختی رت کے اوپر پاؤں رکھنا، اس کی دختی رت کو چھیڑ دینا، اور اس کے بعد جب آپ اس کو چھیڑیں گے تو اب وہ پوری قوت سے مقابلے کے لیے آئے گا. تو قریش مقابلے کے لیے آ گئے اور اب چھٹا مرحلہ شروع ہوا مسلح تصادم، اور اس تصادم میں اگر انقلابی تحریک پوری تیاری کے ساتھ جو ہے وہ حصہ لے رہی ہے تو بلاخر اسے کامیابی ہوتی ہے، انقلاب آ جاتا ہے. اگر مسلح تصادم کا مرحلہ تیاری کے بغیر شروع ہو گیا، کچھ پہلے ہی دشمن کو چھیڑ دیا، تو پھر ممکن ہے کہ مسلح تصادم کے نتیجے میں انقلابی تحریک کو شکست ہو جائے، دنیا میں تو ناکامی ہو جائے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ آخرت کا اجر محفوظ ہے. تو اب بدر کی جنگ سے اصل میں مسلح تصادم کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا، اور یہ مرحلہ سمجھے کہ انتہائی اس اعتبار سے اہم ہے کہ اب یہ جان دینے کا مرحلہ. تو فرمایا کہ اس سے پہلے طرح مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، لیکن اب اصل وقت ہے اطاعت کرنے کا، اب نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا ہے. اب اگر تم نے اطاعت نہ کی، اب یہ بدر سے جو مسلح تصادم کا مرحلہ شروع ہوا ہے، اس میں اگر تم نے پسپائی اختیار کر لی، تو اب تک تم جو بھی اطاعت کرتے رہے ہو، قربانی دیتے رہے ہو دین کے لیے، تم نے پیسہ خرچ کیا ہے، تم نے ہجرت کی ہے، تم نمازیں پڑھتے رہے ہو، ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اگر تم نے اس مرحلے پر آ کر اب اگر پیٹ دکھا دی. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اب کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اس نازک مرحلے میں اب پیچھے دکھا دینا. ولا تولوا عنہ، اور ان سے رخ مت پھیر، اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے رخ مت پھیر لینا. یہاں پہ اصل میں یہ نہیں فرمایا کہ ان دونوں کی اطاعت سے رخ پھیر لینا، بلکہ الفاظ ہے کہ اس کی یعنی اللہ کی اطاعت سے رخ مت پھیر لینا. ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء میں کہ اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت وہ ایک وحدت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی. اصلاً تو ہمیں اللہ ہی کی اطاعت کرنی ہے، لیکن اللہ کی اطاعت ہوگی اللہ کے رسول کی اطاعت کے ذریعے سے. ہمارے سامنے اللہ کے احکامات اللہ کے رسول ہی نے بیان فرمائے. تو فرمایا کہ اب اس اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے رخ نہ پھیر لینا. وانتم تسمعون، جبکہ تم سن رہے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ایسے لوگوں کی مت مانند مت ہو جانا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں. اگر سننے کے باوجود انسان کا عمل وہ تبدیل نہیں ہو رہا، تو پھر اسی کو کہتے ہیں محاورے میں کہ بھینس کے آگے بین بجانا. انسان سنتا رہے سنتا رہے سنتا رہے، لیکن اس کا عمل ویسے کا ویسے ہی رہے، تو یہ چیز انتہائی خطرناک ہے. گویا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اس سے سلب کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کے طور پر بحث کر دیا. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہمیں محفوظ فرمائے. جو بھی احکامات ہمارے سامنے اللہ اس کے رسول کے آئے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم پورے ولولے کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ ان احکامات پر عمل کرے. تو فرمایا ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، در حقیقت وہ سنتے نہیں. مراد یہ ہے کہ سماعت کی افادیت، سماعت کا نتیجہ ان کے عمل میں نظر نہیں آتا. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ جو کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے. مراد یہ ہے کہ انسان سنتا رہے لیکن اگر اس کے عمل میں ذرا برابر تبدیلی نہ آئے، کوئی بھی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت میں اضافہ نہ ہو، جہاں وہ کھڑا تھا دو سال پہلے وہیں پر وہ آج بھی ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اب وہ انسان نہیں رہا. بحثیت انسان مر چکا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اب وہ بحثیت حیوان زندہ ہے. بحثیت انسان وہ چلتا پھرتا تازیہ ہے اور چلتا پھرتا مقبرہ ہے. اور ویسے بھی آپ اگر اس پر غور کریں گے، انسان میں اور جانور میں تو بنیادی فرق کیا ہے؟ جانور کا کوئی مقصد زندگی نہیں ہوتا، جانور کو انسان اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. انسان وہی ہے جس کا کوئی اعلیٰ مقصد زندگی ہو. اگر ایک انسان صرف کھانے پینے کے لیے محنت کر رہا ہے، اپنے گھر کے لیے محنت کر رہا ہے، بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، تو یہ سارے حیوانی تقاضے، ان کے لیے جانور بھی محنت کرتے ہیں. جانور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے نکلتے ہیں، اپنے بل سے بھی اور اپنے گھونسلے سے بھی اور اپنے جو ہے وہ جو بھی ان کا مسکن ہوتا ہے. اس کے بعد جانور بھی ہیں جو اپنی جنسی ضروریات پوری کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں. جانور بھی اپنی حفاظت، اپنی نسل کی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر انسان یہ کچھ کر رہا ہے تو پھر وہ حیوانی سطح پر زندہ ہے. اتنا شرط دباب اللہ کے نزدیک ایسے لوگ بدترین چوپائے ہیں، بدترین جانور ہیں. انسان وہ ہے جو کہ ان حیوانی تقاضوں سے اوپر اٹھ کر کوئی اعلیٰ مقصد زندگی اپنے سامنے رکھے. اور سب سے اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد جو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا. آپ کا مقصد کیا تھا؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا کامل ہدایت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، بدین الحق اور ایک عادلانہ نظام کے ساتھ، لیظهره علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر دے. تو اعلیٰ ترین مقصد ہے دنیا میں ظلم کے خلاف جدوجہد، مظلوموں کی مدد کرنا، ظالموں کے سامنے کھڑے ہونا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، ان سے پنجہ آزمائی کرنا اور ان کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، دنیا میں عدل کے لیے بسر پیکار ہونا، یہ ہے اعلیٰ مقصد. تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی پکار پہ لبیک نہیں کہتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، یعنی اب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جو آخری مرحلہ شروع ہوا ہے، اس مرحلے کے اندر پیٹ دکھا دیتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں. وہ حقیقت میں بہرے ہیں، گونگے ہیں، ان کے سامنے اللہ کے احکامات آ رہے ہیں لیکن گویا بہرے کانوں سے ٹکرا کر واپس جا رہے ہیں. ان کی زبان سے حق کا اعتراف نہیں ہو رہا، وہ دوسروں کو حق کے لیے قربانی دینے کی تبلیغ نہیں کر رہے. فرمایا ایسے لوگ اللہ کے نظام میں بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ غور و فکر نہیں کرتے. ولو علم اللہ فیہم خیرا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں میں واقعتاً، اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں اگر واقعتاً جانتا کہ ان میں کوئی خیر ہے، لاسمعہم، تو اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو سنا لیتا. ولو اسمعہم، اور اگر اللہ زبردستی ان کو سنا بھی دے، لتولوا، وہ پھر بھی رخ پھیریں گے، وہم مورزون، اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلائے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کا تم سے تقاضا کرے، تمہیں حکم دے. اللہ اس کے رسول کی پکار کیا ہے؟ یہ اس سے پہلے بھی باتیں آپ کے سامنے عرض ہوتی رہی ہیں. اللہ اس کے رسول کی پہلی پکار ہے ہماری ذاتی زندگی سے متعلق، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ کچھ باتیں تم دین کی مانو، کچھ باتیں نہ مانو. اللہ تعالیٰ کو یہ دو رنگی اطاعت قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغت اللہ، اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جاؤ. نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ کا دین، اللہ کے احکامات دوسروں تک بھی پہنچاؤ. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ذمہ داری اللہ نے امت کے کاندھوں پر ڈالی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سیکھو اور اس کے بعد اس کتاب کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاؤ. اور نمبر تین اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں ان کے نفاذ، ان کی غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کرو. یہ تین اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، یہ اللہ اس کے رسول کی پکار ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، اذا دعاکم، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکارے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی دے. کون سی زندگی؟ روحانی سطح کی زندگی. حیوانی زندگی تو ابو جہل کو بھی حاصل تھی، حیوانی زندگی تو عبداللہ بن ابی کو بھی حاصل تھی، نہیں، اعلیٰ ترین زندگی. جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی اچھا عمل کرتا ہے، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ مومن بھی ہو، اس کی نیکی میں اخلاص بھی ہو، اس کی نیکی دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، ایسی زندگی کے جس میں ضمیر مطمئن ہوتا ہے، انسان ہر وقت موت کے لیے تیار ہوتا ہے، اسے موت کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا دامن صاف ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرا انتقال ہوگا، جب میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گا تو میں اللہ کے حضور کہہ سکوں گا کہ اللہ ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، اے اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا آپ کے لیے تھا. تو اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل ہو، اس سے بڑی کوئی سعادت ہی نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو موت کے لیے، اور موت کے لیے وہی تیار ہوگا جس کی زندگی پاکیزہ ہو. اور پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ کس کو دے گا؟ ان لوگوں کو جو کہ اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہیں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو کہ واقعتا روحانی سطح کی اعلیٰ زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، اذا دعاکم، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پکارے، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندگی دے. وعلموا، اور جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان. یہ مضمون اس سے پہلے بھی آیا سورہ آل عمران میں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دل اور ہم ان کے دل اور ان کی نگاہیں الٹ دیتے ہیں، اس لیے کہ جب پہلی مرتبہ ان کے سامنے حق آیا تو انہوں نے اس حق کو قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی توفیق طلب کر لیتا ہے. یہ اللہ کے احکامات ہیں، بار بار انسان کے سامنے احکامات آئے اور انسان سب سے مت نہ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے دل پر مور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے. تو جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے ایک انسان اور اس کے دل کے درمیان، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تمہیں اس کی طرف لوٹایا جانا ہے، تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. تو اس دن کی شرمندگی سے بچنے کا پہلے سے سامان کر لو، تم نے اس کے پاس جانا ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، لیکن سب کو اللہ کے حضور حاضر ہو کر جواب دہی کرنی ہے. اللہ نے 5 سوالات پوچھنے ہیں، جن میں سے آخری سوال یہ ہوگا کہ جو علم تم تک پہنچا تم نے اس پر کتنا عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے اوپر، ہم پر یہ اللہ کا کرم ہے کہ علم صحیح، علم قرآن ہم تک پہنچ رہا ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس علم پر عمل بھی کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہو تو وہاں پر سرخرو ہو سکے، شرمندگی سے بچ سکے. فرمایا جان لو کہ بے شک تم اس اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور بچو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا، خاص طور پر کہ جنہوں نے بالفعل ظلم کیا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو رات ہم نے پڑھا سورہ آراف میں 21 رکوع میں اصحاب صف کے واقعے میں، کہ پھر اس فتنے سے، اس عذاب سے وہ بھی دو چار ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو برائی سے اور جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے منع نہیں کرتے. میں نے آپ کو مثال دی تھی حدیث میں، اللہ کے رسول نے باتیں کھول کھول کے بیان کر دی کہ پانی کا ایک جہاز ہے اور اس کی 2 منزلیں ہیں، نیچے والی منزل والے اوپر جاتے ہیں، بار بار پانی مانگتے ہیں، اوپر والے اس سے تنگ ہوتے ہیں، تو نیچے والے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے، ہم کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں اور اندر پانی آئے گا ہم اس سے لے لیں گے. اگر اوپر والوں نے منع نہیں کیا تو کشتی ڈوبے گی اور دونوں منزلوں والے جو ہے وہ ڈوب جائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ اوپر والے منع کرے کہ بھائی یہ کام مت کرو. اسی طریقے پر ہماری ذمہ داری ہے کہ صرف خود ذاتی طور پر نیکی اور تقوی اختیار نہ کریں, بلکہ یہ ہے کہ دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کریں, پورے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں. تو فرمایا جان لو کہ جو فتنہ جب آتا ہے تو بالفعل صرف انہی پر نہیں آتا جو نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں, ظلم کر رہے ہوتے ہیں, زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ وہ لوگ بھی اس فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو ان کو اس برائی سے, اس غلط کام سے, اس ظلم و ستم سے نہیں روکتے. وعلم ان اللہ شدید العقاب, اور جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, یاد کرو جبکہ تم تعداد میں کم تھے, مکے میں بمشکل 100-125 کے قریب مسلمان تھے, مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور تم زمین میں دبا دیے گئے تھے, تم زمین میں کمزور تھے, تخافون, اور تم ہر وقت ڈرتے رہتے تھے, اَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ, کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے, مراد یہ ہے کہ مکے والے تمہارا خاتمہ کر دیں گے, وہ ہر وقت جو ہے وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتے تھے. پھر کیا ہوا, فرمایا تو آواکم, تو دیکھو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا, اللہ نے تمہیں مدینے کی سرزمین دی اور مدینے کی کھڑکی اللہ نے تمہارے لیے کھولی, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اللہ نے تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے خاص سے, وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں پاکیزہ رزق دیا, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. تعبیر خاص کے اعتبار سے آئے ان صحابہ کرام کے لیے تھی جو مہاجرین تھے, جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے تھے. لیکن آپ اگر غور و فکر کریں گے تو تعبیر عام کے اعتبار سے یہاں پر نقشہ ہم مسلمانان بر عظیم پاک و ہند کا بھی ہے. اسی وجہ سے بہت سارے علماء کرام وہ ان آیات کو پاکستان کے حوالے سے بھی اس کی تفسیر کرتے رہتے ہیں. پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. بر عظیم میں جو ہماری تعداد تھی ہندوؤں کے مقابلے میں وہ انتہائی کم تھی, اور ہندوؤں کا تعصب وہ ہم سب کے سب محسوس کر رہے تھے. محمد علی جناح سے بڑا ہندو مسلم اتحاد کا سفیر کوئی تھا نہیں, لیکن انہوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ ہندو یہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں, اور پھر بعد میں انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی. بظاہر کوئی امکان نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان جیسی نعمت دے دے, لیکن اللہ نے اپنی نصرت خاص سے پاکستان عطا فرمایا. تو فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, یاد کرو جبکہ تم تعداد میں کم تھے, مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور تم زمین میں دبا لیے گئے تھے, تمہارا دشمن ہندو اس کے پاس وسائل بھی زیادہ تھے, اس کے پاس تعلیم بھی زیادہ تھی, انگریز نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی اور مناسب بھی ان کے پاس تھے, اور ان میں تمہارے خلاف انتقام کا شدید جذبہ تھا, انہیں شدید غصہ تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے اوپر 1000 برس تک حکومت کی ہے, تو تم زمین میں کمزور تھے, تخافون ان یتخطفکم الناس, اور تم ڈرتے تھے کہ اگر ہندوستان پورے کا پورا جو ہے وہ ایک وحدت کے طور پر آزاد ہوا تو پھر یہ ہندو یہ ہمارے استحصال کریں گے, یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے. فآواکم, تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا, اللہ نے تمہیں پاکستان جیسی نعمت دی, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ, اور اپنی نصرت سے تمہاری مدد کی. ورنہ ابتدا میں خیال یہ تھا کانگریس کا بھی کہ پاکستان زیادہ سے چل نہیں سکے گا, مجبوراً یہ دوبارہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے, آ جائیں گے. تمہارے پاس وسائل کی کمی تھی, تمہارے پاس جو ہے وہ اپنے ملازمین کو دینے کے لیے تنخواہیں تک نہیں تھی, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی, نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان قائم ہوا بلکہ محفوظ رہا. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکستان میں بہترین پاکیزہ رزق عطا فرمایا. کس قدر نعمتوں کی پروانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے میں دی ہے, اور کتنے ترقی کے مواقع ہمارے لیے یہاں پر پیدا ہوئے ہیں جو ہندوستان اگر متحدہ آزاد ہوتا تو اس میں نہیں تھے. فرمایا کیوں, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. لیکن بدقسمتی سے ہم نے شکر کیا نہیں, اور جس کے پاس جو پیسے آئے اسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے بے وفائی کی, جس کے ہاں پیسہ آیا اس کے ہاں سے پردہ غائب ہو گیا, اور اس کے بعد ہم نے اس آزادی کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنا معیار زندگی ہم خوب بڑھاتے چلے گئے. لہذا نہ ہمارے گھروں پر اسلام نافذ ہوا اور نہ ہمارے ملک میں اسلام نافذ ہوا, اور جہاں تک قیادت کا تعلق ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا ارشاد ہے, اعمالکم اموالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. تو حکمران تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتے ہیں, برے اعمال کی سزا ہوتے ہیں, وہ کچھ یہاں پر ہوا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے ناشکری کی. اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, شکر کرو گے میں اور دوں گا, ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, ناشکری کرو گے میرا عذاب بہت سخت ہے. جو پاکستان بنا 47 میں 71 میں آ کر وہ دو ٹکڑے ہو گیا, اور بسیا پاکستان بھی اس وقت شدید عدم استحکام کا شکار ہے. اور اب اللہ تعالیٰ کی کئی آفتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں, آپس میں گروہ بندی کا عذاب تو یہاں پر موجود ہے ہی ہے, اس کے بعد اور بھی آفتیں آ رہی ہیں, مزید آفتیں نظر آ رہی ہیں. اس لیے کہ بین اس ملک میں بن نہیں سکتے, اس قدر آپس میں جو ہے وہ شکوک و شبہات ہیں. اور جو پانی ہمارا ہے ہندوستان, وہ پانی بھی ہمارا اب مسلسل بند کرنے کی پوری پلاننگ کر رہا ہے. اس حوالے سے آگے مزید اب نظر آ رہا ہے کہ ناشکری کی اور سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہوش کے ناخن دے, اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی سمجھ دے دے وہ پہلے اپنے وجود پہ اسلام نافذ کرے, اپنے گھر پہ اسلام نافذ کرے, اور پورے ملک میں اسلام کے نفاذ کے لیے جد و جہد میں شریک ہو جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگ جو ایمان لائے ہو, لا تخونوا اللہ والرسول, اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. ایک خیانت کا عام مفہوم ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی کی بھی کوئی شے ہے بطور امانت رکھی ہوئی ہے, آپ اس کی حفاظت کریں, اس کو صحیح صحیح لوٹا دیں. لیکن امانت کا بڑا وسیع تصور ہمیں ہمارا دین دیتا ہے. کسی کا راز اگر آپ کے علم ہے تو وہ بھی امانت, کسی محفل کی کوئی خاص کاروائی یا خفیہ تو وہ بھی امانت. کوئی آپ سے آ کے مشورہ مانگ رہا ہے اور آپ نے صلاحیت ہے صحیح مشورہ دینے کی تو اس کو دیجیے, یہ بھی امانت داری ہے. کسی طریقے پر ہمارے پاس کوئی منصب ہے, ہمارے پاس کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں. یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے. اس ملک کی حفاظت کرنا, اس کے استحکام کے لیے کوشش کرنا, اور اس ملک کے اندر ایک عادلانہ نظام قائم کرنا, یہ سب کا سب امانت داری کا تقاضا ہے. تو اے لوگوں جو ایماندار ہو, خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ تم نے ایک عہد کر رکھا ہے کلمے کے ذریعے سے, یہ مال اور جان تم نے اللہ کے حوالے کر دیے, تم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانو گے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو گے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب اگر تم اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو, اللہ کے رسول کی سنتوں سے پہلو تہی کرتے ہو, تو گویا تم اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. وہ مال اور جان جو تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیے تھے, اس مال اور جان کو تم کسی اور کام میں استعمال کر رہے ہو, بلکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں لگا رہے ہو. تو خیانت نہ کرو اللہ اس کے رسول کے ساتھ. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو. زندگی اللہ کی امانت ہے, دین اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ اس کی امانت ہے, یہ قرآن اللہ نے دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے, یہ وطن اللہ نے دیا ہے یہ امانت ہے, جو تمہارے پاس نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں. ان امانتوں میں اللہ کے احکامات کے مطابق تصرف کرو. فرمایا وانتم تعلمون, جبکہ تم جانتے ہو, وعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ, جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش کا ذریعہ ہیں. اکثر و بہتر امانتوں میں خیانت اس مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. انسان کو مال بڑا عزیز ہوتا ہے, اس مال کی خاطر ہم نے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی قسم نہیں چھوڑی, بڑے بڑے کمیشن لے کر اس ملک کو نقصان پہنچایا, بڑے بڑے سودوں میں کمیشن لے لیا, اور اس کے بعد اجتماعی مفادات ملک کے ان کے اوپر بٹا لگا. نہ صرف مٹیریل اس ملک میں آتا ہے تو کیوں, ہمارے کمیشن کی وجہ سے. اور یا یہ ہے کہ اس ملک کو نقصان پہنچایا, وہ بھی واقعہ اب تو آ چکا ہے کہ ایک جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ہستی نے بہت بڑی رقم لے کر اور ایک جواز پیدا کر دیا کہ 71 کی جنگ میں امریکہ ہمارا ساتھ نہ دے. امریکہ نے یہ کہا تھا کہ اگر ہندوستان نے حملے میں پہل کی ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے, اگر پاکستان نے حملے میں پہل کی تو ہم پھر پابند نہیں ہوں گے پاکستان کا ساتھ دینے پر. تو پاکستان سے طیارہ اڑ کر گیا اور جا کے اس نے آگرہ پر بمباری کی, گویا پاکستان نے حملے کا آغاز کر دیا. اور اب یہ بات نیر زیدی صاحب جو امریکہ میں نمائندے ہیں جنگ کے, انہوں نے پورا لکھا, انہوں نے کہ پورا واقعہ وہاں پر امریکہ میں جو ہے وہ یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ امریکہ نے ہمارے ایک جو ہے وہ ایئرپورٹ سے جو سسٹریٹ تھا اس کو رشوت دی, اور اس نے ایک طیارہ پاکستان سے اڑایا, آگرہ پر جا کر بمباری کروائی, وہ طیارہ بحفاظت وہاں سے واپس آ گیا. امریکہ نے جواب بنا لیا کہ اب امریکہ پابند نہیں ہے پاکستان کی مدد کا, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا. تو ہم نے اپنی ذاتی تجوریاں بھرنے کے لیے اس ملک کا ہر طرح سے بیڑا غرق کیا, تو فرمایا کہ یہ مال کی وجہ سے تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرتے ہو، اور اس اولاد کی محبت میں ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے، انہیں اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے پوچھ ڈال دیتے ہو، تو جان لو کہ یہ مال اور اولاد ان پر بھروسہ نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ یہ مال تمہارا بڑھاپے میں سہارا بنے گا یا مشکل وقت میں تمہارے کام آئے گا یا اولاد تمہارے بڑھاپے کے اندر تمہارا آسا بنے گی، تمہارا سہارا بنے گی، بلکہ یہ ہے کہ یہ مال اور اولاد یہ بعض اوقات انسان کے لیے جو ہے وہ سہانے روح بن جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، یہ مال بعض اوقات بڑی تیزی کے ساتھ کسی ایک بیماری میں ہی سارے کا سارا بہہ جاتا ہے، اولاد بعض اوقات بڑھاپے میں اگر نافرمان ہو تو بڑھاپے میں انسان کے لیے اور مصیبت کا باعث ہوتی ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ایسا ہے کہ اگر اس ڈر سے امیدیں وابستہ کی جائے، اس اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی جائے، اپنے آپ کو بجائے مال اور اولاد کے لیے انویسٹ کرنے کے اللہ کے لیے انویسٹ کیا جائے تو اللہ کے ڈر سے مایوسی نہیں ہے۔ فرمایا والمو جان لو انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں آزمائش کا ذریعہ ہیں، وان اللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس کے پاس شاندار بدلہ ہے، اس ڈر سے مایوسی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تبارک و تعالی فرقان کو یعنی حق و باطل کے فیصلے کو تمہارے حق میں کر دے گا، یہ فائدہ تمہیں حاصل ہوگا تقوی کا یعنی اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور اللہ تعالی تم سے تمہاری خطاؤں کو دور کر دے گا، ویغفر لکم، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے نبی جب کہ آپ کے خلاف مکے میں سازش کر رہے تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، اور يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو شہید کر دیں، اور يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو مکے سے نکال دیں، ہجرت سے پہلے مکے میں دار الندوہ میں جمع ہوتے تھے، دار الندوہ میں جمع ہوتے تھے مشرکین کے سردار، اور وہاں پر بیٹھ کر مشاورت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ایک مشاورت کے اندر مل کر پہلے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جائے، پھر سوچا کہ اگر نکال دیا تو یہ کہیں اور جا کر اپنی دعوت دیں گے، قوت پکڑ لیں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ان کو قید کر دیا جائے، پھر کہا کہ قید رہیں گے تو پھر بھی ہمارے سر پر تلوار لٹکتی رہے گی، تو بالآخر فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، اور شہید بھی ایسے کریں کہ تمام قریش کے خاندان مل کر ان کا ہر فرد شامل ہو، مل کے محمد کو شہید کریں تاکہ بنو ہاشم کو بدلہ لینے کی ہمت نہ ہو، کہ سارے کے سارے خاندانوں نے مل کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا ہے۔ تو نبی جب آپ کے بارے میں یہ فیصلے کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو شہید کر دیں اور یا آپ کو مکے سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ سازشیں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر کر رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، خوب سن لیا، ہم نے سن سن کے ہمارے کان پک گئے، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہتے نہیں تھے، مقابلے میں اس کی کبھی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ دعویٰ کر دیتے تھے کہ لو نشاؤ، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل ھذا، تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی قصے کہانیاں۔ اب اس کے بعد ان کے ایک بدبخت انسان کا کی ایک بدعا اللہ نے یہاں پر نقل کی ہے، نظر بن حارث تھا، اپنے عوام پر ایک اثر ڈالنے کے لیے کہ ہم محمد کی مخالفت میں واقعی مخلص ہیں، ہمیں خام خائی کی کوئی محمد کے ساتھ ضد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے باقاعدہ جھولی پھیلا کر سب کے سامنے اپنے خلاف ایک بدعا کی، وَإِذْ قَالُوا، جبکہ انہوں نے کہا، اللہم اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر واقعی یہ قرآن مجید تیری طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، ابے تنا بے عذاب علیم، یا لیا ہم پر دردناک عذاب۔ اب ظاہر بات ہے جو یہ بدعا کرے گا تو لوگ کہیں گے بڑا مخلص ہے، دیکھو اپنے خلاف یہ بدعا کر رہا ہے کہ اللہ ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے یا ہم پر دردناک عذاب آ جائے، اللہ کا جواب سنیے، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے نبی اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ ابھی آپ ان کے درمیان موجود تھے. اللہ نے انہیں عذاب دیا ہے بدر کے میدان میں لا کر، لیکن اگر مکے میں اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش نازل کرتا تو اے نبی مکے میں تو آپ بھی موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود تھے. وما كان الله معذبهم، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے انہیں عذاب دینے والا. وهم يستغفرون، جبکہ ان میں سے وہ بھی ہیں جو استغفار کرتے ہیں. سارے کے سارے ایسے سرکش نہیں ہیں نضر بن حارث کی طرح، کچھ ان میں بھی ایسے ہیں جو اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی اس طرح سے ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے. وما لهم، البتہ انہیں کیا ہوا ہے، اللہ يعذبهم الله، کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. وهم يصدون عن المسجد الحرام، جبکہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. وما كانوا اولیاء، اور وہ اس کے والی نہیں ہیں، وہ اس کے متولی نہیں ہیں. ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے والی نہیں ہیں مگر متقی لوگ. ولكن اكثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں. تو اللہ نے عذاب دیا ان کو، لیکن کیسے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ کر لے آیا مکے سے باہر بدر کے میدان میں، اور وہاں لا کر نضر بن حارث سمیت بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے، ابو جہل ہوا، عتبہ بن ربیعہ ہوا، شیبہ بن ربیعہ ہوا، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے میدان میں لا کر عذاب سے دوچار کیا اور ان کی گردنیں وہاں پر اتری ہیں. وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء و تصدیا، اور نہیں ہوتی ان کی نماز اللہ کے گھر کے پاس مگر یہ ہے کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تب تکو عذاب کا مزہ. یہ جو چونکہ بدر کا مارکا ہے اس کے حوالے سے یہ پوری سورت بس بنتر ہے، تو بدر میں چونکہ ان کو عذاب دیا گیا تھا تو فرمایا اب چکھو عذاب بما کنتم تکفرون، بسبب اس کفر کے جو تم کرتے رہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکے. آخر ہزار کا لشکر جو آیا تھا وہ ایسے تو نہیں آ گیا تھا، ظاہر بات ہے لشکر کی تیاری کے لیے، اس کی خوراک کے لیے، ہتھیاروں کے لیے، سواریوں کے لیے، جانوروں کی خوراک کے لیے پیسہ تو درکار ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں کس مقصد کے لیے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے. فسینفقون، تو وہ ابھی کچھ اور بھی خرچ کریں گے، ابھی کچھ عرصہ اور ہے یہ مال اسی طرح سے خرچ کرتے رہیں گے. ثم تكون عليهم حسرة، اور پھر یہ انفاق، یہ مال خرچ کرنا، یہ ان کے اوپر حسرت بن جائے گا، باعث افسوس بن جائے گا. ثم يغلبون، اور اس کے بعد وہ مغلوب ہو کر رہیں گے. والذین كفروا الى جهنم يحشرون، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم میں جمع کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیحدہ کر دے خبیث کو طیب سے، ناپاکی کو، گندگی کو پاکیزگی سے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور پھر جو گندگی ہے اس میں سے بعض کو بعض پر رکھ دے، جیسے کچرے کو جمع کیا جاتا ہے پھر کچرے کو ڈھیر کیا جاتا ہے. فیرقمہ جمیعا، پھر اللہ تعالیٰ ساری گندگی کو ایک ساتھ ڈھیر کر دے، ایک ساتھ جمع کر دے. فیجعلہ فی جہنم، اور پھر اس کچرے کو آگ لگا دے، یعنی اس کچرے کو اللہ تعالیٰ ڈال دے جہنم میں. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. قل للذین کفروا، اے نبی کہیے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے وہ معاف کر دیا جائے گا. وہی یعودوا، لیکن اگر انہوں نے وہی کچھ کیا جو پہلے کیا ہے، فقد مضت سنت الاولین، تو پھر پچھلوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ گزر چکا ہے. قوم نوح کے ساتھ اللہ نے کیا اس کا حشر کیا، قوم عاد کا اللہ نے کیا حشر کیا، تو اگر انہوں نے دوبارہ وہ حرکت کی تو پھر جو کچھ پچھلوں کے ساتھ ہوا ہے وہ سنت، وہ اللہ تعالیٰ کی روش، وہ بیان ہو چکی ہے، گزر چکی ہے. وقاتلوہم، بڑی اہم آیت ہے، اور اے مسلمانوں اب ان سے جنگ کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. ویکون الدین کلہ للہ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. اب یہ تمہاری تلواریں نیام سے نکل گئی ہیں، مسلح تصادم کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، اب یہ مرحلہ جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ فتنہ نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے. یعنی اللہ کی راہ میں لڑنے کا اصل مقصد کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ. ہر ایسی صورت کہ جس میں اللہ کا دین غالب نہ ہو وہ صورتحال فتنہ ہے، جیسے آج ہم ایک فتنے کے دور میں بس رہے ہیں. تو فرمایا لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. ہمارے ہاں جدید دانشور اس وقت ہیں جو کہ ایک ایسا اسلام کا تصور پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں جہاد ہو نہ، اور کہتے ہیں کہ جہاد تبھی ہو سکتا ہے جبکہ حکومت اس کی اجازت دے، حکومت جو ہے وہ جہاد کا آغاز کرے. اور جو ہماری حکومت ہے ان سے تو کوئی توقع ہے ہی نہیں کہ یہ جہاد کریں گے، یہ تو ساری کے ساری امریکہ کی جیب میں. تو لہٰذا گویا جہاد کا رستہ انہوں نے بند کر رکھا. وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ دیکھو مدینے میں جو اسلامی ریاست قائم ہوئی تھی بغیر جنگ کے قائم ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے کوئی ابھی تلوار نہیں اٹھائی تھی، اور مدینے کے اندر انقلاب آ گیا اور ریاست قائم ہو گئی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی ہے، جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ سورت بتا رہی ہے کہ ابھی دین غالب نہیں ہوا، ابھی انقلاب نہیں آیا، اور اس انقلاب کے لانے کے لیے جنگ کرنی پڑے گی. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ انقلاب بغیر جنگ کے نہیں آ سکتا. کبھی بھی ظالم وہ اپنی عیاشیوں کو صرف تبلیغ سے باز و نصیحت سے نہیں چھوڑتے، ان کے پھر ان سے پھر جنگ کرنی پڑتی ہے، ان سے پھر وہ غریبوں کا جو بھی مال ہڑپ کیا ہے وہ ان سے چھیننا پڑتا. تو قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ ہجرت سے اور مدینے آنے سے مسلمانوں کو ایک ٹھکانا تو مل گیا تھا، ایک دیش تو مل گیا تھا، لیکن ابھی انقلاب نہیں آیا تھا، ابھی دین غالب نہیں ہوا تھا. فرمایا کہ مسلمانوں لڑتے رہو ان کافروں سے یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. ابھی دین کل کا کل اللہ کے لیے نہیں ہوا، ابھی وہ منزل سر کرنی ہے، لہٰذا اس کے لیے جنگ کرو. فَإِنْ انْتَهَوْا، اور پھر اگر یہ کافر بعد آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے دیکھنے والا ہے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے رخ پھیرا روگردانی کی، وَأَعْلَمُوا، تو پھر جان لو، اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اے مسلمانوں تمہارا حامی تمہارا پشت پناہ اللہ ہے. نعم المولا، کیا خوب حامی کیا خوب دوست کیا خوب پشت پناہ ہے. ونعم النصیر، اور کیا ہی خوب مدد کرنے والا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اب مال غنیمت کے بارے میں اصل حکم آیا. پہلے تو کہا گیا سورت کے شروع میں کہ سارا جمع کرا دو، کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو کچھ نہیں ملے گا، سارا اللہ اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس کے بعد پھر کہا کہ نہیں ملے گا تم کو بھی، تو اگر آپ پہلے سارا مال لے لیں اس کے بعد کچھ دے دیں تو انسان اس سے بھی خوش ہو جاتا ہے، چلو کچھ تو ملا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ گزار فرما رہے ہیں کہ مالی غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی. فرمایا وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کہ تم جو کچھ بھی حاصل کرتے ہو غنیمت میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو بے شک اللہ کے لیے ہے اس کا پانچواں حصہ، وللرسول، اور رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ولذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے لیے، ولیتامیٰ، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور نبوت کے بعد اپنی معیشت کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی، کوئی تجارت پھر نہیں کی، کوئی کاروبار نہیں کیا. مکی زندگی میں آپ کی گزر اوقات ہوتی رہی اس مال سے جو آپ کو دیا تھا آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنا سارا مال آپ کے حوالے کر دیا تھا. اس کے بعد اب مدنی دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی گزر اوقات کی یہ صورت پیدا فرما دی کہ جو بھی جنگ ہوگی مال غنیمت آئے گا، وہ مال اس مال غنیمت میں سے بیسواں پانچواں حصہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں. اس سے آپ وہ اپنے گھر کے اخراجات بھی چلائیں گے، اس سے وہ یتیموں قرابت داروں محتاجوں مسافروں کی مدد بھی کریں گے، اور اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ پانچواں حصہ ہوگا بیت المال کا حکومت کے پاس، اور حکومت اسے امور مملکت کے لیے یا جو بھی اجتماعی ویلفیئر کے کام ہیں ان کے لیے وہ حکومت اس پیسے کو استعمال کرے گی. بقیہ جو چار حصے ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، چاہے مجاہدین کسی بھی ڈیوٹی پر ہوں، چاہے وہ پہرے پر ہوں، اور یا یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑ رہے ہوں، تمام مجاہدین کو برابر برابر ملے گا، برابر پیسہ ہوگا ہر حصہ. البتہ کیونکہ اس زمانے میں سواریاں بھی لوگ اپنے خود لے کر آتے تھے اور سواری کا خرچہ بھی وہ خود برداشت کرتے تھے، تو پھر جو مجاہد ساتھ سواری لے کر آتا تھا اس کو ایک حصہ سواری کا بھی دیا جاتا تھا کہ بھائی ایک حصہ تمہارا ہے، ایک حصہ تمہارے اونٹ کا ہے، ایک حصہ تمہارے گھوڑے کا ہے. تو لہٰذا جو سوار آتا تھا اس کو دو حصے ملتے تھے اور جو پیادہ تھا اس کو ایک حصہ ملتا تھا. تو اس طریقے پر مال غنیمت کی تقسیم کا حکم آیا. فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ، جان لو کہ جو بھی تم کوئی شے حاصل کرو گے غنیمت میں سے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، تو پھر اس کا پانچواں حصہ ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، تمہیں اس حکم کے حوالے سے کوئی دل میں بھی تنگی محسوس نہ ہو، بلکہ بڑی جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ غنیمت کی اس تقسیم کو قبول کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے کے دن. ابو جہل نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تو کل کے دن کو یوم الفرقان بنا دے، تو ثابت کر دے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. اور اس نے کہا تھا کہ اللہ تو ایسے لوگوں کو سزا دے کہ جنہوں نے بھائیوں کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا. ابو جہل کو غصہ یہ تھا کہ قریش کی وحدت تو محمد نے پارا پارا کر دیا، اور جو ہے وہ حضرت حذیفہ بیٹے ہیں وہ اس کم میں ہیں مسلمانوں کے، اور انہی کا باپ ہے عتبہ جو کہ دوسرے کہتے ہیں. اسی طریقے پر مصعب بن عمیر اس طرف ہیں اور ان کا بھائی کافروں کی طرف ہے. تو اللہ تو ان لوگوں کو سزا دے جنہوں نے بھائیوں کو بھائیوں سے لڑا دیا، اور تو کل کے دن کو یوم الفرقان بنا دے، معلوم ہو جائے کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے، معلوم ہو جائے حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. تو اللہ نے فرمایا کیا ہم نے اس دن کو یوم الفرقان بنا دیا، اور ہم نے ثابت کر دیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے. تو فرمایا اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس فتح پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر اس فرقان کے دن، اس حق اور باطل میں فرق کرنے والے دن، یوم التقى الجمعان، جس روز کے دو جماعتیں آپس میں ٹکرا گئی تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ مسلمانوں تم بدر کی وادی کے اس کنارے پر تھے. وہم بالعدوۃ القصوی، اور وہ کافر بدر کی وادی کے دور والے کنارے پر تھے. والرب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا جس کی قیادت کر رہے تھے ابو سفیان، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ قافلہ وہ تم سے نیچے کی طرف تھا، یعنی وہ مغرب کی طرف دریائے احمر ریڈ سی کے ساتھ ساتھ، وہ بحر احمر کے ساتھ ساتھ وہ چل رہا تھا. ولو تواعدتم، اور اگر تم پہلے سے آپس میں طے کر لیتے کہ بھائی ہم نے فلاں وقت اس جگہ آ کر جمع ہو کر آپس میں مقابلہ کرنا ہے، لختلفتم فی المیعاد، تو تم لازمن اختلاف کر بیٹھتے پہنچنے کے وقت تک، یعنی تم نے پہلے سے طے نہیں کیا تھا کہ مقابلہ بدر کے میدان میں اس طرح سے ہونا ہے. اے مسلمانوں، تم تو نکلے تھے قافلے کو روکنے کے لیے، یہ تو اللہ نے صورت پیدا کر دی کہ بدر کے میدان میں مارکا ہو گیا. فرمایا ولا کل یقضی اللہ امرن کان مقبولا، اور لیکن اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے اپنے اس فیصلے کو. لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر کے رہتا ہے. لِيَهْلِكَ مَنْ خَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ اب اللہ تعالیٰ ہلاک کرے جس کو ہلاک کرنا ہے اتمام حجت کے بعد. اب بھی اگر کوئی شخص کافروں کا ساتھ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل بھیس ہو چکا ہے، حالانکہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ حق پر کون ہے، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے. اب بھی اگر کوئی کفار کا ساتھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بےحس ہو چکا ہے، ڈھیٹ ہو چکا ہے، ندائے پہ اترا ہوا ہے، تاکہ جس نے برباد ہونا ہے برباد ہو اتمام حجت کے بعد. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور زندہ رہے جس نے زندہ رہنا ہے اتمام حجت کے بعد، واضح دلیل کے بعد. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور جاننے والا ہے. اِذُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو دکھایا انہیں آپ کے خواب میں کم، یعنی آپ نے جو ان کی تعداد دیکھی اپنے خواب میں تو آپ کو نظر آئے کہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے. ولو اراکہم کثیرا، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں انہیں بڑھا کر دکھا دیتا، زیادہ کر کے دکھا دیتا، لفشلتم، تو تم دھیرے پڑ جاتے، تم پر خوف طاری ہو جاتا کیونکہ تعداد تو بہت زیادہ ہے. ولا تنازعتم فی الامر، اور تم یقیناً صرف معاملات میں جھگڑا کرتے. ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ نے بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ سینوں میں کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی ایک نعمت تھی کہ مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم نظر آئی اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم نظر آئی، تاکہ دونوں طرف ہمت ہو کے ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اگر مسلمان کافروں کو زیادہ تعداد میں دیکھتے تو ممکن ہے ڈھیلے پڑ جاتے, اور اگر کافر مسلمانوں کو شروع میں دیکھتے زیادہ تعداد میں, جیسے اللہ کی مدد آئی فرشتہ شامل ہوئے, تو شاید کافر بھی جو ہے وہ گھبرا جاتے. تو اللہ چاہتا تھا کہ ایک مرتبہ میدان میں اتر کے مقابلہ شروع کر دیں. جب مقابلہ شروع ہوا ہے تو پھر ہم نے پڑھا تھا سورہ آل عمران میں, جب مقابلے کے وقت ایک دم کافروں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد ہم سے دو گنا ہو چکی ہے, زیادہ ہو چکی ہے, اب ان پر روک طاری ہوا, جس کی وجہ سے پھر ان کی ہمتیں جواب دے گئیں اور ان کو 70 آدمی مارے گئے. فرمایا اس یوری کو منہ ہوں دل تک تم فی آجوں نے کم کلیلا, اور جب اللہ نے دکھایا تمہیں ان کافروں کو جبکہ تم مقابلے میں جب تم نے ان سے مقابلہ کیا تمہاری آنکھوں میں تھوڑا, وہ یو کل لے لو کم فی آجوں نے, اور اللہ نے تمہیں کم کر دیا ان کی نگاہوں میں. کیوں لیب سے اللہ امرت کا نام پھولا, تاکہ پورا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فیصلے کو جو طے ہو چکا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بڑی اہم ہدایات آ رہی ہیں تصادم کے مرحلے کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم فئتن, جب تم مقابلہ کرو بھڑ جاؤ کسی لشکر سے کسی جماعت سے, فثبتوا, تو پھر ڈٹ جانا. جب مقابلہ شروع ہو جائے دشمن سے تو اب اس کے بعد پھر ڈٹ جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. ایک تو یہ کہ ثابت قدم رہو, اللہ کی مدد ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ڈٹ جاتے ہیں, ثابت قدم رہتے ہیں, واللہ مع الصابرین. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ فیصلہ کن چیز اللہ کی مدد ہے, لہذا اللہ کا ذکر کرو کثرت سے تاکہ تم فلاح پاؤ. واطیع اللہ و رسولہ, اور نظم کی پابندی کرو, یعنی کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا. ولا تنازعوا, اور جھگڑا مت کرو. فتفشلوا, اگر جھگڑا کرو گے نظم کی خلاف ورزی کرو گے, سم و طاعت کے اصول پر عمل نہیں کرو گے, فتفشلوا, تو پھر تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے. وتذهب ریحکم, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. روب اسی لشکر کا ہوتا ہے کہ جس میں سم و طاعت کا ڈسپلن ہو, لسن اینڈ اوبے کے اصول پر عمل کر رہے ہوں. جہاں ہر آدمی اپنی اپنی بات کر رہا ہو تو ظاہری بات ہے کہ پھر یہ تو ایک ہجوم ہے, پھر یہ کوئی جماعت نہیں ہے, پھر ایسی جماعت کا روب نہیں رہتا. تو فرمایا فتفشلوا, اگر تم نے جھگڑا کیا تو پھر تم دھیرے پڑ جاؤ گے. وتذهب ریحکم, اور تمہاری ہوا تمہارا روب وہ کر جائے گا. واصبروا, اور ڈٹے رہو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تبارک و تعالی ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے گھروں سے نکلتے تھے اتراتے ہوئے. یہ اشارہ ہے قریش کے لشکر کی طرف, وہ بڑے گانے بجاتے ہوئے اور جو ہے وہ اچھلتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے نکلے تھے کہ ہم 1000 ہیں اور ہم جا کے مسلمانوں کو برباد کر دیں گے. تو ان کی طرح مت ہو جاؤ جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے. وریان ناس, اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے, یعنی اپنی شان و شوکت کی نمائش کرتے ہوئے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور وہ روک رہے تھے اللہ تعالیٰ کے رستے سے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے تھے اسے گھیرے ہوئے تھا. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا. شیطان ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ, اس کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا, اور اس کے بعد اس نے کہا میرا پورا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور چلو. تو شیطان نے خوب ان کو حوصلہ دیا, ان کی ہمت بڑھائی اور لے کر آیا ان کو. تو فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور جبکہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا. وَقَالَ, اور شیطان نے ان سے کہا تھا, لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ, کہ آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ, لیکن جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا, جب مقابلہ شروع ہوا, نقص علی عقبیہ, اب وہ شیطان الٹے قدموں بھاگا. وقال انی بری منکم, اور شیطان نے کہا کہ میں تم سے بری ہوں, میں تم سے لانے برات کرتا ہوں. انی اری ما لا ترون, بے شک میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. اب ممکن ہے کہ شیطان نے دیکھا ہو فرشتوں کو بھی, فرشتوں کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اعزاز دیا تھا کہ یہ فرشتوں کے ساتھ شامل تھا, اس نے کہا کہ میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. شیطان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے انسان کو لے کر جاتا ہے گناہ کی طرف, اور اس کے بعد گناہ میں ملوث کر کے اور پھر بعد میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے. قیامت کے دن بھی آ کر یہی کہے گا, حسرت میں اضافہ کرے گا. وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں خود گناہ کی طرف بلایا تھا, مجھے اختیار کوئی نہیں تھا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, مجھے ملامت مت کرو, ملامت اپنے آپ کو کرو. میں نے تمہیں صرف ایک گناہ کی پکی پڑھائی تھی, تم نے خود گناہ کیا تھا, اب میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. ما انا بمصرخکم ولا انتم بمصرخی. تو یہ شیطان ہمارا بڑا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے, بدترین دشمن ہے. فرمایا وہ کہے گا انی ارا مالا ترون, بے شک میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ, بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جھوٹ بولا اس نے, اگر واقعی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تو توبہ کر کے استغفار کر کے اور اللہ کی بندگی کے رستے پر آ جائے. ڈرتا کہاں ہے وہ اللہ سے, لیکن اس نے دھوکہ دیا. اس نے کہا کہ بھائی میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے, انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. بدر میں جو 313 ساتھی اور اکثر کے پاس صرف درختوں کی شاخیں تھیں, 313 میں سے 8 کے پاس تلواریں تھیں, جب یہ ایک ایسے لشکر کے ساتھ ٹکرائے کہ جہاں نفری ہزار کی تھی اور ہر ایک کے پاس تلوار تھی, تو بظاہر جو شخص مادہ پرست ہوگا, ظاہر پرست ہوگا, وہ اسے بیوقوفی کہے گا. اس کو منافقین نے بھی یہی خیال کیا کہ یہ نادانی ہے, بیوقوفی ہے کہ اس طرح سے یہ لوگ جا کے ٹکرا گئے ایک اتنے بڑے لشکر سے, اور ایسا لشکر کہ جس کے پاس ہر طرح کا اسباب تھا. تو منافقین کا قول یہاں پہ نقل ہوا, اس یقول المنافقون, جبکہ منافقوں نے کہا, والذین فی قلوبہم مرض, اور انہوں نے بھی کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی, یعنی جن کے دلوں میں ضعف ایمان تھا, ایمان کی کمزوری تھی یا دنیا کی محبت تھی, غرہا اولئک دینہم, ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا, یہ پاگل ہو گئے ہیں بالکل. اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پہلے یہ مکے سے یہاں آ گئے, اپنی جائیدادیں, اپنے کاروبار, اپنے رشتے دار, اور اس کے بعد نہتے ہو کر, بے سر و سامان ہو کر اتنے بڑے لشکر سے ٹکرا گئے, تو ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا. اور یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے, جو شخص بھی دین کے لیے قربانی دے رہا ہو, وقت لگا رہا ہو, پیسہ دے رہا ہو, تو دنیا دار اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. سفہا انؤمن کما آمن السفہا, منافقین کہتے تھے کیا ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لے کر آئے. تو اس وقت جو آج بھی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ آدمی کے پاس پیسہ ہو تو اس پیسے کو سنبھال کے رکھے, اس پیسے سے اور جائیدادیں بنائے, اس پیسے سے اور اپنا بینک بیلنس بڑھائے, اور اس کے نزدیک وہ آدمی بیوقوف ہے اور احمق ہے کہ جو اس پیسے کو خرچ کر رہا ہے اور اس کو لگا رہا ہے دین کے لیے. اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو اس پیسے سے مزید پیسہ کمانا چاہیے, اس کو کسی ایسی اسکیم میں لگا دیا جائے کہ جس سے مزید جو ہے وہ سود اور بلکہ سود کے سود در سود حاصل ہو. تو جو آدمی انویسٹمنٹ کر رہا ہے آخرت کے لیے, اپنے اوقات کو لگا رہا ہے آخرت کے لیے, تو اس کو ہمیشہ سے دنیا دار لوگ بیوقوف اور پاگل کہتے آئے ہیں. تو فرمایا کہ جب کہا منافقوں نے, والذین فی قلوبہم مرض, اور ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت کا مرض تھا, غرہا اولئک دینہم, کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا, ومن یتوکل علی اللہ, اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے, جس کے نزدیک اصل اہمیت اسباب کی نہ ہو, اس کی نگاہ مسبب الاسباب پر ہو, خود جو کچھ کر سکتا ہے کر لے, لیکن اس کے بعد اس کا سارے کا سارا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہو, فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت زبردست ہے, کمال حکمت والا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور الفاظ آتے ہیں اسی سورۃ طلاق کے, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ وقت دیکھیں، وہ منظر دیکھیں جبکہ فرشتے ان لوگوں کی جانیں قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے. کفر سے مراد وہ بھی ہیں کہ جو بدر کے میدان میں مارے گئے کافر مشرک، اور قرآن مجید منافقین کو بھی کہتا ہے کہ یہ بھی ایمان لانے کے بعد حقیقت کے اعتبار سے کفر کر چکے ہیں. قانونی طور پر تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ وہ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، تو جب منافقین یا کفار کی جانے فرشتے قبض کرتے ہیں تو عربی کاش آپ اس منظر کو دیکھیں. یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر. وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ چکھو جلنے کے عذاب کا مزہ. ذالک بما قدمت ایدیکم، اور یہ بسبب اس کمائی کے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجی. وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر بالکل بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر موت کی سختیوں کو آسان فرمائے. نیک بندوں کو جب موت آتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں بہت ہی خوبصورت شکل میں، اور اس کے بعد پھر جان ایسے نکالتے ہیں جیسے کوئی مشکیزہ بند تھا، اس کو کھولا تو ایک قطرہ پانی کا باہر آ گیا ایسے. اور جب اس کی جان لے کر وہ جاتے ہیں تو جہاں سے گزرتے ہیں تمام فرشتے سلام بھیجتے ہیں. اور جب فرشتے آتے ہیں کسی برے آدمی کی جان نکالنے کے لیے انتہائی مکروہ شکل میں آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کی جان ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے اگر کپڑا کسی خاردار جھاڑی کے اوپر آپ ڈال کے کھینچیں ویسا اسے کھینچنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طریقے پر اس کی جان کو نکالتے ہیں انتہائی سختی کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جہاں جہاں سے اس کی روح گزرتی ہے جو جو فرشتے دیکھتے ہیں تو وہ لعنت بھیجتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کی طرح کی وفات دے، اللہ ہم پر موت کی سختی کو آسان فرمائے. سداب آل فرعون والذین من قبلہم، اور جیسے کہ روش رہی آل فرعون کی اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے. کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا. فأخذهم اللہ بذنوبهم، تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے سزا دینے میں بہت سخت. ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نعمت کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، وہ نعمت کہ وہ جسی قوم جو وہ نعمت جو وہ کسی قوم کے اوپر کر دیتا ہے. حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدل دے. قوم ناشکری کرتی ہے تو ناشکری ہی زوال نعمت کا سبب ہے. میں نے آج آپ کو آیت سنائی تھی سورہ ابراہیم کی، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے میں اور دوں گا. ولئن کفرتم، اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب پھر بہت سخت ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم پر نعمت کرتا ہے تو اس نعمت کو چھینتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بدلتا نہیں ہے. حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدل دیتے. جب وہ ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں چھین کر اور عذاب دیتا ہے، جیسے کہ عذاب ہم مسلمانان پاکستان پر مسلسل آ رہے ہیں. اللہ نے بہت بڑا کرم کیا تھا، اتنا بڑا ملک دیا تھا ہر طرح کے وسائل سے مالا مال، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی ناشکریاں کی، ناقدریاں کی، ملک بھی دو ٹکڑے ہوا، اور باقی اس ملک کا بھی انتشار ہے، آپس میں شکوک و شبہات ہیں، عدم اعتمادی ہے، بے چینی ہے، نفرتیں ہیں، اور قدرتی آفات ہم پر آ رہی ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. کتابِ آل فرعون، جیسے کہ دستور رہا، جیسے کہ روش رہی آل فرعون کی. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے گزرے. کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فَأَهْلَکْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے انہیں ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَغَرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آلِ فِرْعَوْنَ کو تو ہم نے غرق کر دیا. وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب کے سب ہی ظالم تھے. اب اس کے بعد اشارہ آ رہا ہے یہود کی طرف، مصحاف مدینہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آباد یہود کے تینوں قبائل کو معاہدہ کے ذریعے سے پابند کر لیا تھا کہ تم اگر ہمارا مقابلہ ہوگا بیرونی حملہ آور سے تو تم غیر جانبدار رہو گے، اور یا پھر تم ہمارا ساتھ دو گے. لیکن بدر کے موقع پر ان کے قبیلے بنو قینقاہ نے میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے قریش کو پیغام بھیجا کہ تم آؤ اور ہم پوری طرح سے تمہارے ساتھ ہیں، باہر تم ہوں گے اندر سے ہم ہوں گے. اور پھر بعد میں اس بدر کے فوراً بعد اس قبیلے کو اللہ کے رسول نے ضلع وطن کر دیا تھا، سزا کے طور پر مدینہ سے نکال دیا تھا. اب ان کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا وهم لا یؤمنون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین چوپائے ہیں، بدترین جانور ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے. یہ یہودی بدترین جانور ہے اللہ کے نزدیک، یہ اللہ کے رسول کو ایسے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن پھر بھی نہیں مانتے. تو فرمایا اللہ کے نزدیک بدترین جانور ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، بس وہ ایمان نہیں لاتے. الذین احطت منہم، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عہد کیا تھا، میثاق مدینہ کیا تھا. ثم ينقضون عهدهم في كل مره، اور پھر وہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑتے ہیں. وهم لا يتقون، اور وہ ذرا بھی اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے. وہ خود بھی اللہ پر ایمان کے دعوے دار ہیں، ان کی اپنی شریعت میں بھی ہے کہ وعدوں کی پاسداری کرو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے، تقوی پر کاربند نہیں ہیں. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، تو پھر اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں ان میں سے کسی کو جنگ میں، کہ وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ کفار کی طرف سے ان کی حمایت میں جنگ میں آ جائے، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُ، تو پھر آپ اس کو ایسی سزا دیجیے کہ جو ان کے پیچھے ان کے گرو ہیں، جو ان کے اصل لیڈر ہیں، ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی قوم سے اندیشہ محسوس کریں خیانت کا، کہ وہ وعدہ خلافی کر رہی ہے، معاہدہ کیا ہوا ہے لیکن معاہدے کے خلاف ورزی کر رہی ہے، فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاهُ، تو پھر آپ اس معاہدے کو ان کے اوپر دے ماری ہوئے، یعنی کھلن کھلا معاہدہ توڑ کر پھر ان کے خلاف کوئی اقدام کیجیے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو، اوپر سے ہم معاہدے کے پاسداری کر رہے ہوں، اندر خانے ہم کوئی تقریبی سرگرمیاں کر رہے ہیں اور اندر خانے کو اقدام کر رہے ہوں، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، یہ چیز حرام ہے بلکہ بنا ہے. تو فرمایا فَمْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاهُ، آپ بالکل برابری کی بنیاد پر ان کا معاہدہ ان کے منہ پر دے ماریے. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو. جہاد کشمیر کے حوالے سے ایک انٹرویو چھپتا مولانا مودودی صاحب کا، 11 اگست 1948 کو ایک اخبار نے قدر تسلیم، اس میں مولانا مودودی صاحب نے جہاد کشمیر کے خلاف رائے دی تھی، اور پھر بعد میں بعض علماء نے بھی اس سے اختلاف کیا تھا، یہ انہوں نے کیا کہہ دیا. لیکن مولانا کا موقف اس آیت کی بنیاد پر تھا کہ اگر کشمیر میں ہندوستان نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے تو پھر صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ علل اعلان افواج پاکستان کشمیر کے اوپر حملہ کریں، جیسے ہندوستان نے حیدرآباد کی ریاست کو وہاں اپنی فوج داخل کر کے اس پہ قبضہ کیا ہے، ریاست جونا گڑھ پہ قبضہ کیا ہے، افواج پاکستان کو بھی حملہ کرنا چاہیے کشمیر پر. یہ نہیں کہ اوپر ہمارا معاہدہ ہے اور اندر خانے ہم جو ہے وہ کشمیر میں کاروائیاں کریں، تو یہ بات اللہ کے احکامات کی سری خلاف کر دی. وہ انٹرویو پھر چھپا بھی تھا سن 2001 میں، ہمارے پتہ جو آتا ہے مانا مثاق، اس میں ستمبر 2001 کے مثاق کے پتے میں وہ انٹرویو پورا چھاپ دیا گیا تھا. تو مولانا مودودی کا موقف بالکل 100% صحیح تھا کہ اگر کشمیر میں کوئی بھی کاروائی کرنی ہے ہم نے، اس کے لیے یہ طریقہ کار غلط ہے جو ISI نے اختیار کر رکھا تھا کہ جو ہے وہ مجاہدین کو اندر داخل کیا جا رہا ہے. اور حقیقت میں تو وہ میں نے کیا تھا کہ امریکہ کے اصل میں ساری کی ساری جنگ تھی، امریکہ چاہتا تھا کہ ہندوستان کسی طرح سے امریکہ کو سالس قبول کر لے، پھر امریکہ یہاں پر ایک آزاد ریاست بنائے کشمیر کی اور وہ پوری کی پوری امریکہ کے زیر اثر ہو، اور گویا جیسا ہے کہ اسرائیل اس نے قائم کیا ہے مشرق وسطی میں، ایسا ہے کہ اس کا ایجنٹ ملک یہاں پر بھی قائم ہو جائے. لیکن ہندوستان ڈٹا رہا، ڈٹا ہوا ہے، اس نے امریکہ کی سالسی کو قبول نہیں کیا. اب امریکن پالیسی جو ہے وہ بدلی ہے ہندوستان کی استقامت کی وجہ سے، تو ہم نے انتہائی پاکیزہ خون کو قربان کیا ہے کشمیر میں امریکہ کے عزائم پورے کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرنا، ورنہ یہ ہے کہ اولین جہاد پاکستان اور آزاد کشمیر میں کرنا ہے، یہاں پر اللہ کے دین کو پہلے غالب کرو، اس کے بعد پھر وہ کشمیر لو، پھر وہاں بھی غالب کرو. 58 سال سے جو حصہ آزاد کرایا ہے یہاں پر دین غالب نہیں ہو رہا، اور کشمیر آزاد کرا کے وہاں پہ دین غالب کریں گے. تو جہاد کی سبیل اللہ کا مقصد ہوتا ہے غلبہ دین کی جد و جہد. تو غلبہ دین کی جد و جہد تو پہلے وہاں ہو جو خطہ آپ کے قبضے میں. ہاں، یا تو آپ کہیے کہ ہم جہاد حریت کر رہے ہیں، یہ کوئی اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آزادی کی جنگ ہے، تو وہ بالکل جائز ہے، اس کے لیے جو مرضی کیجیے. لیکن یہ ہے کہ نام لیا جائے جہاد کی سبیل اللہ کا، آیتیں ساری کوٹ کی جائیں جہاد کی سبیل اللہ کی، اور یہ ہے کہ حقیقت میں وہ صرف حریت کی جنگ ہو، آزادی کی جنگ ہو، تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے، دھوکہ ہے. پھر تو فرمایا کہ اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو پھر ان کا معاہدہ ان کے منہ پہ دے مارو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والوں کو. بلا یا سبن الذین کفروا سبقوا، اور وہ جو 840 کافر بھاگ گئے تھے، بلکہ 860 کافر گئے، 70 تو مارے گئے تھے اور 70 جو ہے وہ قیدی ہوئے تھے، تو 1000 میں سے جو باقی دفاع ہو گئے تھے، اب ان کے بارے میں فرمایا ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، اور نہ سمجھیں وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ بچ نکلے ہیں. انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اللہ نے مہلت دی ہے، سدھر جائیں، ایمان لے آئیں، ورنہ ان کا انجام بھی برا ہوگا. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بڑی اہم آیت آ رہی ہے، اور ان کے لیے تیاری کرو، ان کے مقابلے کی تیاری کرو جتنی تمہارے اندر استعداد ممکن ہے، جتنی تمہاری صلاحیت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اپنے امکانی حد تک. من قوت فراہم کرو، وہ مر لباس الخیل، اور پلے ہوئے گھوڑے فراہم کرو جو کہ جنگ میں استعمال ہوتے ہیں. اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو بھی ہتھیار ہیں، جو بھی جنگ کے لیے تیاریاں ہیں، وہ بھرپور کرو، کوشش اپنی پوری کرو، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. اس آیت کی روح سے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی ایٹ کی صلاحیت کی حفاظت کریں، بلکہ یہ ہے کہ اس میں اور سے اور اضافہ کریں. تو اس حوالے سے موجودہ حکومت کی بھی تحسین کرنی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ایٹ میں صلاحیت کو برقرار رکھا ہوا ہے، بلکہ ہر کچھ عرصے بعد ایک نئے میزائل کا تجربہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں، کیونکہ ہمارے کو مقاصد ایسے نہیں ہے کہ سیاسی ہوں کہ ہم حکومت کی ہر بات کی مخالفت کریں، تو حکم یہ ہے کہ جو اچھی بات ہے اس کی تائید کی جائے، جو غلط بات ہے اس کی مخالفت کی جائے. تو اس حوالے سے بہت ہی الحمدللہ کا اچھا کام ہو رہا ہے کہ پاکستان اپنی ایٹمی صلاحیت کو بھی بڑھا رہا ہے اور اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو بھی فروغ دے رہا ہے. تو یہ عین قرآن کے حکم کے مطابق ہے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور ان کے تیاری کرو اپنے امکانی حد تک، من قوتن، قوت میں سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں میں سے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم جس کے ذریعے سے دہشت زدہ کرتے ہو، تم جس کے ذریعے سے ڈراتے ہو اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ اور اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی، کچھ دوسروں کو بھی، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے. یعنی بظاہر تو دشمنی ہے اس وقت مشرکین مکہ سے، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، اور یہود سے تم نے معاہدے کیے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں یہود بھی تمہارے دشمن ہیں، کہ جو یہودی قبیلے بھی تمہارے دشمن ہیں. تو تم کچھ دوسروں کو بھی ڈراتے ہو، ان یہودیوں کو بھی ڈراتے ہو، تم انہیں نہیں جانتے، تم سمجھتے ہو کہ ہم نے ان سے معاہدہ کرنا تھا مساق مدینہ، اللہ جانتا ہے کہ وہ تم سے نفرت کرتے ہیں، تمہارے دشمن ہیں. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ظاہری بات ہے کہ جنگی تیاریوں کے لیے، اسلحے کی فراہمی کے لیے مال تو دینا پڑے گا، تو تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم، وہ تمہیں لوٹا دیا جائے گا، پورا پورا لوٹایا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی جائے گی. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین مکہ صلح پر آمادہ ہوں، جیسے کہ آمادہ ہوئے تھے 6 ہجری میں اور صلح حدیبیہ ہوئی تھی. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح پر آمادہ ہوں، فَجْنَا لَهَا، تو آپ بھی ان سے صلح کر لیجیے. وقتی طور پر یہ صلح ہوئی تھی، ابھی مزید ٹائم گین کرنے کے لیے، جب تک قوت نہیں ہے تو مکی دور میں یہی صاحب کے بتوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بتوں کو توڑا نہیں، کفار کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا. اسی طرح سے ابھی چونکہ مسلمانوں کے پاس قوت نہیں ہے، کفار کے خلاف فیصلہ کن قدم کی، تو اگر صلح کریں تو تم بھی صلح کر لو، لیکن اپنی قوت کو بڑھاتے رہو، اپنی قوت کو بڑھاتے رہو، اور اس کے بعد اگر وہ صلح کی پھر خلاف ورزی کریں ایسے موقع پر کہ تمہارے پاس قوت ہو تو پھر دوبارہ صلح مت کرنا، اصل میں تو کفر کے ساتھ صلح ہے ہی نہیں، باطل کو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق کو باطل نہ کر قبول، لیکن جب تک مجبوری ہو اتنی قوت نہ ہو کہ برائی کو ہاتھ سے روکا جا سکے تو اگر وہ صلح کرنا چاہے تو صلح کر لو. فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ بھی ان کے ساتھ صلح کر لیجیے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْطَئُوكَ، اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکا دیں، یعنی صلح کے ذریعے سے وہ آپ کو دھوکا دینا چاہے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے مدد کی آپ کی اپنی نصرت کے ذریعے سے اور مومنوں کے ذریعے سے، یعنی اس نے آپ کو بڑے پیارے ساتھی، بڑے جانساز ساتھی، بڑے کمیٹڈ ساتھی، اللہ کے نبی، اس نے آپ کو فراہم کیے ہیں، تو اس نے آپ کی مدد کی ہے اپنی نصرت سے اور مومنوں کے ذریعے سے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی ہے، الفت ڈال دی ہے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر آپ کو سارے کا سارا مال خرچ کرتے جو زمین میں ہے، ما الفت بین قلوبہم، آپ ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے. اگر کسی جماعت کے اندر ساتھیوں میں باہم محبت ہے، باہم الفت ہے، شیر و شکر ہے، یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے. تو فرمایا اگر آپ کو سب کچھ خرچ کرتے جو زمین میں ہے، ما الفت بین قلوبہم، تو وہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے مابین، ان کے دلوں کے درمیان اس کو پیدا نہیں کر سکتے. ولیکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ ہے کہ جس نے ان کے درمیان الفت پیدا کی ہے. انہ عزیز الحکیم، بے شک وہ اللہ تعالی زبردست ہے، کمال حکمت والا. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بھی کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کے لیے بھی جو مومنوں سے آپ کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے، اس کی مدد کافی ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرِّض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ، آپ مومنوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیجیے، ترغیب دیجیے، تشویق دلائیے، اور آپ انہیں بتا دیجیے، اِن یَکُم مِنکُم عِشْرُونَ صَابِرُونَ، کہ اگر اے مسلمانوں تم میں سے 20 ہوں گے لیکن اگر ہوں گے ڈٹ جانے والے، صابرون، یغلبو مئتین، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، یعنی ایک مسلمان بھاری ہوگا 10 پر. وَإِن يَكُم مِنكُم مِئَةٌ، اور اگر تم میں سے ہوں گے 100، یغلبو الفاً من الذین کفروا، وہ غالب آ جائیں گے کافروں میں سے 1000 پر. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ کافر لوگ وہ ہیں جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں. اب اس کے پھر کچھ عرصے بعد اگلی آیت نازل ہوئی. شروع میں مسلمانوں کی ایمانی کیفیت یہ بہت عروج پر تھی، ایک ایک مسلمان 10 پر بھاری تھا. بعد میں پھر رفتہ رفتہ جو بعد میں لوگ ایمان لائے، ان کی ایمانی کیفیت وہ نہیں تھی جو اولین کی تھی، اس لیے کہ مکی دور میں ایمان لانا خطرات کو دعوت دینا تھا. وہاں پر تو جیسے کوئی ایمان لاتا تھا تو پورا معاشرہ اس کے خلاف، اس کے کاروبار کا بائیکاٹ، اس کے ساتھ رشتے داریاں ختم، اور اس کی جان کا درد ہے. تو ایک شخص کے اندر جب ایمان خوب اچھی طرح رج بس جاتا تھا تو وہ کہتا تھا جو بھی نقصان ہوتا ہے ہو، اب میں ایمان کا اعلان کرتا ہوں. لیکن مدنی دور میں ایمان لانے پر اتنی مشکلات نہیں تھی، تو وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ایمان لائے کہ جن کے ایمان کی شدت کم تھی. تو اب بعد میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑی ہے اور کچھ ایسے لوگ بھی سطحوں میں شامل ہوئے کہ جن کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں تھی، اب اللہ نے فرمایا آل آنا خفف اللہ عنکم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارا بہت کچھ ہلکا کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے معاملے کو کچھ اب آسان کر دیا یا ہلکا کر دیا. وَعَلِمَا، اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا، اَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، کہ تم میں سے کچھ کمزور بھی ہیں، یعنی کمزور ایمان والے بھی ہیں. فَإِن يَكُم مِنْكُم مِئَةٌ صَابِرَةٌ، تو اگر تم میں سے ہوں گے 100 ڈٹ جانے والے، پہلے بات شروع کی تھی 20 سے، اس لیے کہ تعداد کم تھی، اب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اس لیے اب اللہ نے بات شروع کی ہے 100 سے. فرمایا کہ اگر تم میں سے 100 ہوں گے ڈٹ جانے والے، یغلبو مئتین، تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر. اب ایک مسلمان 2 پر بھاری، پہلے 1-10 پر بھاری تھا، اب 1-2 پر بھاری ہے. وَإِن يَكُم مِّنكُم أَلْفٌ، اور اگر تم میں سے ہوں گے 1000، يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو پھر وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اسی حوالے سے مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اگر ان کا مقابلہ کفار کے ساتھ ہو اور ان کی تعداد دگنی ہو تو پھر یہ ہے کہ مقابلہ کرنا چاہیے، مقابلے سے پسپائی اختیار نہیں کرنے چاہیے. زیادہ ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ مشاورت ہو سکتی ہے، چاہے جنگ کی طرف جائیں کہ نہ جائیں، لیکن اگر یہ ہے کہ دگنے ہیں کافر تو پھر حکم یہ ہے کہ کئی اعتبار سے کہ پھر مقابلہ کرنا چاہیے. تو فرمایا واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. اب اس کے بعد ایک بڑی نازک آیت آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 قیدی تھے بدر کے، ان قیدیوں کے بارے میں صحابہ اکرام سے مشاورت کی کہ ان کا کیا کیا جائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت کے بڑے نرم تھے، ان کی مشورہ یہی تھا کہ ہر قیدی کو بر سے فدیہ لیا جائے، فدیہ نہ دے سکے تو اس کو پابند کیا جائے کہ وہ کچھ ان پڑھ لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ذرا جلالی تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر ابھی ہم نے ان کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا تو یہ دوبارہ پھر کفر کے ساتھ شامل ہو کر اور ہمارے خلاف کاروائی کریں گے، تو بہتر یہ ہے کہ ان کو مارا جائے، اور مارے بھی اس طرح کہ ہر شخص اپنے عزیز کو مارے، تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے نزدیک اصل اہمیت اب ایمان کے رشتے کی ہے، کسی نسلی رشتے کی نہیں ہے. اگر باپ آیا ہے قیدی بن کر تو بیٹا مارے، اگر بیٹا آیا تو باپ اپنے ہاتھ سے اس کو مارے. اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹا حضرت عباس کو ماری، حضرت عمر کی یہ رائے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرا لینے کے بعد فیصلہ وہی کیا کہ جو رائے تھے ابوبکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا، جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان کو پابند کیا کہ 10-10 آدمیوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، آپ نے انہیں آزاد کر دیا. اور اس کے بعد واقعی ہوا یہ کہ وہ اگلے سال پھر احد کے میدان میں موجود تھے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر آپ کو متوجہ کیا. انبیاء اس معنی میں معصوم ہیں کہ ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، وہ کہ ان کی خطا کو نفسانی خواہش کے تحت نہیں ہوتی، اس خطا میں بھی خیر کا پہلو ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے اعلیٰ مقام کے اعتبار سے خطا قرار پاتی ہے. معصوم اس معنی میں ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی نگاہ میں، جیسے وہ خطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً متوجہ کر دیتا ہے اور فوراً ان کی صلاح ہو جاتی ہے. ہم معصوم نہیں ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ متوجہ نہیں کرتا. کیوں؟ ہم اسوہ نہیں، ہم نمونہ نہیں ہے کسی کے لیے. انبیاء لوگوں کے لیے اسوہ ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں. خطا ہو جائے اللہ فوراً متوجہ کرتا ہے. اب اس حوالے سے اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس فیصلے کے حوالے سے سہولت دی، اس کی وجہ کیا تھی؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی تھی غزوہ بدر سے بالکل پہلے، پہلے سورہ بقرہ، پھر سورہ محمد، پھر غزوہ بدر ہوا. سورہ محمد کی آیت نمبر 4 سے گنجائش نکلتی تھی قیدی بنانے کی بھی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہاری جنگ ہو کافروں سے، فَذَرُوا الرِّقَابَ، تو پھر تم ان کی خوب گردنیں مارو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب تم اچھی طرح سے ان کی خون ریزی کر چکو، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، تو پھر ان کو قیدی بنا لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، ہاں اس کے بعد پھر چاہے تو احسان کر کے فدیہ لے کے چھوڑ دو، جبکہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے. تو حکم یہ ہے کہ جب جنگ ہو تو پہلے تو گردنیں مارو ان کافروں کی، جب خوب خون ریزی کر چکو تو پھر انہیں قیدی بناؤ، اور قیدی بنانے کے بعد پھر تمہارے پاس اختیار ہے، چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو اور چاہو تو فدیہ لے کے چھوڑ دو، اس وقت جبکہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے. اب جنگ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی تھی وہ لی تھی وار، نہ کہ بیٹل. اللہ کے رسول نے اس سے مراد بیٹل لی، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ جب پوری وار ختم ہو جائے اور کافروں کو فیصلہ کن شکست ہو جائے. بیٹل تو بدر میں ہوئی، احد میں ہوئی، خندق میں ہوئی، جبکہ وار چلتی رہی ہے، وار جا کے ختم ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد. اصل میں اگر بیٹل اور وار کا فرق پتا ہو تو بات سمجھ آ جائے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے سمجھا کہ اس آیت میں حرف سے مراد بیٹل ہے, تو آپ نے اس کے مطابق مشرکین قیدیوں کو آزاد کر دیا فدیہ لے کر. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے سخت انداز سے متوجہ کیا گیا. اللہ کے رسول اس آیت کے نزول کے بعد بہت دیر تک روتے رہے اور کہا کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا تم اس کا تصور نہیں کر سکتے. بہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دیا. فرمایا ما کان لنبی, نبی کے لیے مناسب نہیں تھا ان یکون له اسرا, کہ ان کے قیدی ہوتے وہ لوگوں کو قیدی بناتے, حتی یسکن فی الارض, یہاں تک وہ زمین میں خوندیزی نہ کر لیتے. ابھی تو اس سانپ کا سر کچلو, ابھی تو ان کی کمر توڑو, ابھی تو ان کو مارو. اگر تم نے ان کو اس طرح تم نے چھوڑنا شروع کر دیا تو یہ دوبارہ کفر کے ساتھ شامل ہو کر پھر تمہارے خلاف اقدام کریں گے. تو نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ قیدی بناتے یہاں تک وہ زمین میں خوندیزی نہ کر لیتے. تھوڑی دور نہ ارزت دنیا, کیا تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو, ان سے تم فدیے چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز الحکیم, اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. لولا کتاب من اللہ سبق, اگر ایک حکم اللہ کی طرف سے پہلے گزر نہ چکا ہوتا, وہی سورہ محمد کی آیت نمبر 4 صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کے مفہوم کے سمجھنے کے حوالے سے قطع ہوئی, لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, تو اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے گزرنا چکا ہوتا تو تمہیں ضرور بڑا عذاب پہنچتا اس وجہ سے جو کچھ کے تم نے حاصل کیا ہے, جو تمہیں مال غنیمت پہنچا ہے یعنی فدیہ تمہیں پہنچا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب پہنچتا جو کچھ کے تم نے لیا ہے اس فدیے کی وجہ فدیے کے طور پر. فقلوا مما غنمتم حلالا طیبا, تو اب کھاؤ جو بھی تم نے غنیمت حاصل کی ہے وہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے جائز بھی ہے. واتقوا اللہ, البتہ آئندہ اللہ کی نافرمانی سے بچو, ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا. یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لمن فی ایدیکم من الاسرا, آپ کہیے جو بھی آپ کے ہاتھ میں اس وقت قیدی ہے ان سے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ تعالیٰ نے واقع تمہارے دلوں میں کو خیر پائی, یو تکم خیرم مما اخذ منکم, تو وہ تمہیں اس سے بہتر دے دے گا جو تم سے اس وقت فدیہ لیا گیا ہے. ویغفر لکم, اور وہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یعنی اگر تم نے توبہ کر لی ایمان لیا ہے تو جو تم نے بھی فدیہ دیا ہے تمہیں اس سے بہتر نعمتیں ملیں گی, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ارادہ کیا آپ کے ساتھ خیانت کا, یعنی انہوں نے کہا, انہوں نے سوچا کہ ہم ابھی آزاد ہو کر جا رہے ہیں دوبارہ مسلمانوں کے خلاف اس اقدام میں شریک ہوں گے, فقط خان اللہ من قبل, تو وہ اس سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں. وہ جانتے ہیں عہد الحد کی وجہ سے ان کے اندر توحید کی معرفت موجود ہے, پھر بھی انہوں نے شرک کیا تو یہ بھی خیانت ہے. تو یہ لوگ اس سے پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں, فام کا نمن ہوم, تو اللہ نے ان کو پھر گرفتار کرا دیا تھا, پکڑوا دیا تھا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے, وہ ہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی اپنے گھر بار چھوڑ کر مکے سے مدینے آ گئے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور وہ کہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد کی. اس سے مراد ہے انصار, یعنی وہ صحابہ جن کا تعلق مدینے سے تھا. فرمایا اولئک بعضهم اولیاء بعض, ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں. تمہاری اب دوستیاں ایمان کی بنیاد پر ہیں, نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر نہیں ہے. جن لوگوں نے ہجرت کی, جہاد کیا, اور جن لوگوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو ٹھکانہ دیا, ان کی مدد کی, اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا, اور وہ لوگ جو کہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی, ما لکم من ولایتہم من شیء, ان کے ساتھ تمہاری کوئی بھی دوستی نہیں ہے, حتی یہاجروا, جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں. کوئی مسلمان ہے اپنے قبیلے میں بیٹھا ہوا, ہجرت کرنے پر تیار نہیں ہے, حکم یہ ہے کہ مدینے آؤ, اور مدینے میں آ کر افرادی قوت کو اور مضبوط کرو, اگر وہ ہجرت پر تیار نہیں ہے اس سے تمہاری کوئی دوستی نہیں ہے. ہاں اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے, وہ کہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں مدینے لیکن ہمارے قبیلے کے لوگ ہمیں آنے نہیں دیتے, ہماری مدد کرو, فعلیکم النصر, تو پھر تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا فرض ہے, ان کی مدد کرو. ہاں ایک صورت ہے, وہ کیا ہے, الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق, سوائے اس قوم کے کہ جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے. پھر وہی بات آ گئی کہ اگر کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہے تو پھر اس کے خلاف اقدام نہیں کر سکتے. یہ غلط طریقہ ہے کہ اوپر سے تو سفارتی تعلقات بھی ہیں, اوپر سے ساتھ کرکٹ بھی کھیلی جا رہی ہے اور ہر طرح کی محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں, اور یہ اندر اندر کارگل کا آپریشن بھی ہو رہا ہے, اور اندر اندر مجاہدین بھی داخل کیے جا رہے ہیں, تو یہ اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. اس لیے رسوائی ہوئی ہے, اس لیے ذلت ہوئی ہے کہ ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کے نام لیوا ہوتے ہم نے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے. معاملہ بالکل سیدھا سیدھا ہونا چاہیے کہ بھائی یہاں تو ابھی ہمارے پاس قوت نہیں ہے لیکن ہم جو ہے وہ جب بھی قوت ہوگی ہم مقابلہ کریں گے, تم نے غلط قبضہ کر رکھا ہے تم نے کشمیر پر, لیکن یہ ہے کہ اوپر کے ساتھ اوپر سے محبتیں ہیں اور اندر ہی اندر اگر کاروائیاں ہوں گی تو یہ چیز اصل میں پھر اسلام کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. تو فرمایا اگر تم سے وہ مدد مانگے تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے, الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق, سوائے اس کے کہ ان کا تعلق کسی ایسی قوم سے ہو کہ جن کے ساتھ تمہارا کوئی عہد ہے میثاق, واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے بعض بعض کے دوست ہیں. اب دوستی کا معیار ایمان اور کفر ہے, الکفر ملت واحدہ, کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوا, اگر تم نے دوستی کا یہ معیار نہ رکھا اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر تمہاری دوستیاں کافروں کے ساتھ ہوئیں تو کیا ہوگا, تکن فتنۃن فی الارض, زمین میں فتنہ پھیل جائے گا, پھر کبھی بھی کافر کے خلاف بھرپور وار نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں کو ان کی شان یہ ہے, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کافروں کی حتمی سخت ہوں اور آپس میں ہمدرد ہوں, آپس میں محبت کریں, کافروں کے ساتھ انہیں کوئی ہمدردی نہ ہو, کافر ان کا سگا بھائی کیوں نہ ہو, والد کیوں نہ ہو, بیٹا کیوں نہ ہو. یہ مضمون آگے چل کر قرآن پاک میں بار بار آئے گا, کبھی پھر کفر کے خلاف بھرپور وار ہو سکتا ہے. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے, انہوں نے ابو بکر سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابا جان بدر کے میدان میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے, میں نے لحاظ کیا کہ آپ میرے والد ہیں. والد کا جواب کیا تھا, بیٹے اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے میں ہر کے صبح میں چھوڑتا. اس لیے کہ ہماری اب محبت کا معیار بدل چکا ہے, ہماری محبت کا معیار اب ایمان ہے, ہماری محبت کا معیار دوستی تعلقات نہیں ہے. بہت پیارا شعر ہے جگر کا کہ میں زخم بھی کھاتا جاتا ہوں, قاتل سے بھی کہتا جاتا ہوں, توہین ہے دست و بازو کی وہ وار کے جو بھرپور نہیں, وار بھرپور ہوگا نہیں اگر کافروں کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں ہیں, اہل باطل کے ساتھ آپ کو نبض رویہ رکھتے ہیں, تو بھرپور وار کے لیے ضروری ہے کہ ساری محبت صرف اہل ایمان سے ہو اور کافروں سے دین کے دشمنوں سے شدید نفرت ہو. فرمایا الا تفعلوا, اگر تم نے دوستی کا یہ معیار نہ رکھا, تکن فتنہ تم فی الارض, زمین میں فتنہ پھیل جائے گا, کفار کے خلاف بھرپور اقدام ہوگا نہیں اور کفار کا سر نے کچلا جائے گا, وہ فساد کبیر, اور زمین میں بڑا فساد مچ جائے گا. اب اس کے بعد یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے جس کا ذکر رات بھی ہوا تھا, کہ سیکنڈ آیت میں دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کی وہ شان بیان کی ہے کہ روحبان باللیل, مومن بندے وہ ہیں جو رات کے راہب ہیں, رات کو اللہ کے ساتھ ان کا وہ تعلق کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. لیکن یہ صرف راہب نہیں, یہ دن کے مجاہد بھی ہیں, ایک طرف اللہ سے لو لگانے میں بھی یہ انتہائی خوشی محسوس کرتے ہیں, اللہ کی قربت بھی ان کو حاصل ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ دن کے مجاہد بھی ہیں, یہ دنیا کو دنیا کے معاملات کو شیطان کے حوالے کر کے, وہ انہیں خدروں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں, خانقاہوں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں, غاروں میں بیٹھنے والے نہیں ہیں, یہ باہر نکل کر بدی کو چیلنج کرتے ہیں, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں, اس سے پنجہ آزمائی کرتے ہیں اور ظلم کا رستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں. امر معروف کرتے نہیں عن المنکر کرتے ہیں. تو یہ دو شانیں ہیں اللہ کے مومن بندوں کی, یہ شانیں اللہ کے رسول کی تربیت کا نتیجہ صحابہ اکرام میں تھی. رات کے راہب قربان باللیل اور دن کے مجاہد قربان بالنہار. تو پہلی شان اللہ کے ساتھ ان کا تعلق یہ بیان ہوئی. دوسری سے لے کر چوتھی آیت اسی سورت کی اس میں آیت نمبر 2-4 میں. اب اس کے بعد ان کی دوسری شان ہے جہاد, حرکت, محنت, دین کے لیے قربانیاں. اب وہ بیان ہو رہی ہے. فرمایا والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے, وہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا, والذین آووا ونصروا, اور وہ کہ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا, ہجرت کرنے والوں کو مدینے میں بسایا, ونصروا, اور ان کی مدد کی, اولئک هم المؤمنون حقا, یہی لوگ پکے مومن ہیں. یہ الفاظ وہاں بھی آئے تھے شروع میں بھی کہ یہ لوگ پکے مومن ہیں. تو بندہ مومن کی تصویر کا ایک رخ وہاں تھا, دوسرا رخ یہاں پر ہے. یہ تصویر بندہ مومن کی مکمل ہو گئی. فرمایا یہ لوگ پکے مومن ہیں, لہم مغفرت و رزق کریم, ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے. والذین آمنوا من بعد, اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے بعد میں, وہاجروا وجاہدوا معکم, اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا, فاولائک منکم, وہ بھی تم ہی میں سے ہیں. اب جو لوگ بھی بعد میں آتے رہیں گے اور ان میں بھی یہ خوبیاں ہوں گی کہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, وہ تمہارے ساتھ شامل ہوں گے. البتہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, جو رحم رشتے والے ہیں, رشتے دار ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں زیادہ قربت کے حامل ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اگر کوئی آپ کا رحمی رشتے دار ہے اور بشرطے کے مسلمان ہے, اگر کافر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں, اب اس کو وراثت میں بھی حقدار نہیں رہے گا. وہ اگر کافر ہے آپ کی وراثت میں اس کا حق نہیں ہوگا, چاہے پسر کا بیٹا کیوں نہ ہو. لیکن اگر مومن ہے اور آپ کا رشتے دار ہے, تو پھر اللہ کی شریعت میں فی کتاب اللہ وہ پھر زیادہ قربت کا حامل ہوگا. مراد یہ ہے کہ آپ کا وارث کوئی ہوگا, کوئی آپ کا بڑا گہرا دوست ہے, لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کا وارث وہ نہیں ہو سکتا. وارث آپ کا وہی ہوگا جو کہ آپ کا بیٹا ہے, آپ کے والد ہیں, یا کسی عورت کا شوہر ہے, یا کسی شخص کی بیوی ہے. تو ورثا تو وہی ہیں جو کہ رحمی رشتے دار ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی شریعت میں جو اولو الارحام ہیں, جو رحم رشتے والے ہیں, وہ زیادہ قربت کے حامل ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ میں نے کہا کہ شرط یہ ضرور ہے کہ وہ رحم رشتے والے حالت ایمان میں بھی ہوں, مسلمان بھی ہوں. اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر ان سے کوئی تعلق نہیں, اگر مسلمان ہے تو پھر مسلمانوں میں شریعت کے حکم میں, وراثت کے احکامات میں وہ پھر زیادہ قریب آ جائیں گے. سورہ توبہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے. اس سورت کے کل 16 رکوع ہیں. 5 رکوع میں اللہ کے رسول کی اس بعثت کا ذکر ہے جو بعثت خصوصی تھی اہل عرب کی طرف, اور 11 رکوع میں آپ کی اس بعثت کا ذکر ہے جو آپ کی بعثت عمومی تھی یعنی غیر عرب کی طرف. آپ کی بعثت کی دو شانیں ہیں, ایک آپ خاص طور پر عربوں کی طرف رسول تھے, انہیں کی زبان بولتے ہوئے آئے, ان کے درمیان رہ کر آپ نے تبلیغ بھی کی اور ان کے درمیان رہتے ہوئے پورے انقلاب کی تکمیل بھی کی, اور ایک آپ کی بعثت عمومی ہے تمام انسانوں کی طرف, اور اس بعثت عمومی کے اعتبار سے بھی آپ نے انقلاب کی توسیع کا آغاز کر دیا تھا غزوہ تبوک کے ذریعے سے. تو اس صورت میں 5 رکوع میں آپ کی بعثت خصوصی کا ذکر ہے جو اہل عرب کی طرف تھی, بچہ 11 رکوع میں آپ کی بعثت عمومی کا ذکر ہے. اس لیے اس صورت کو صورت البعثتین بھی کہتے ہیں. یہ صورت میں اللہ کے رسول کی دونوں بعثتوں کا بیان ہے. اس صورت کا نام توبہ بھی ہے, اس صورت کا نام المشردہ بھی ہے, تتر بتر کرنے والی, المخزیہ بھی ہے, رسوا کرنے والی. اس لیے کہ صورت میں کا نام توبہ اس لیے ہے کہ 3 ذی القدر صحابہ کی توبہ کا ذکر آئے گا, کہ جن کو اللہ تبارک, جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا بھی ثبوت دیا, دین کے ساتھ اپنے خلوص کا بھی ثبوت دیا. 50 دن تک ان کا بائیکاٹ ہوا, لیکن پھر بھی وہ دین کے ساتھ چمٹے رہے, ڈٹے رہے, پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. تو سورت کا نام سورت توبہ بھی ہے. اس سورت کا نام المشردہ اس لیے ہے یا المخزیہ اس لیے ہے کہ اس سورت میں مشرکین مکہ کو، منافقین کو اور اہل کتاب کو رسوا کرنے والی آیات نازل ہوئی. وہ آیات نازل ہوئی کہ جس نے رسوا کر دیا مشرکین کو، وہ آیات نازل ہوئی کہ جس نے رسوا کر دیا اہل کتاب کو، وہ آیات کہ جس نے رسوا کیا منافقین کو. تو یہ المشردہ تتر بتر کرنے والی، المخزیہ رسوا کرنے والی سورت بھی ہے. اس سورت کی جو شروع کی 6 آیتیں ہیں، یہ آیتیں ایک خاص پس منظر میں نازل ہوئی. پہلے ہم وہ پہلے 5 رکو پڑھیں گے جن میں آپ کی بحثت خصوصی ہے، ان کی تقسیم سمجھ لیجئے کہ پہلا رکو جس کی 6 آیتیں ہیں، اس کے بعد 4th رکو اور 5th رکو. یہ 3 رکو نازل ہوئے تھے سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر، اور جو درمیان میں 2 رکو ہیں، 2rd رکو اور 3rd رکو، یہ سن 8 ہجری میں نازل ہوئے ہیں فتح مکہ سے بالکل قبل. تو یہ تقسیم آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کو ان 5 رکو کا مفہوم زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا. پہلا رکو، 4th رکو، 5th رکو یہ ایک ساتھ نازل ہوئے ہیں سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر، اور 2rd رکو ایک سال پہلے اس وقت نازل ہوئے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے آپ جنگ کی تیاریاں فرما رہے تھے. پہلا رکو جو ہے جو اس کی 6 آیتیں ہیں، ان 6 آیتوں کا خاص پس منظر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا سن 8 ہجری میں. اس کے بعد آپ گئے حنین بھی جنگ حنین ہوئی، طائف والوں کے ساتھ مقابلہ ہوا. پھر اس کے بعد آپ چلے آئے واپس مدینہ، اور آپ رکے نہیں، آپ نے حج نہیں کیا، اور حج کا انتظام بھی آپ نے سپرد رکھا مکے والوں کے لیے. مسلمانوں نے بھی حج کیا، مشرکین نے بھی حج کیا، اور حج کے انتظامات تھے مکے والوں کے پاس. پھر سن 9 ہجری میں بھی آپ نے حج نہیں کیا، آپ نے حج کے لیے قافلہ بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، قافلہ روانہ ہو گیا. بعد میں یہ 6 آیتیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ 4th رکو 5th رکو نازل ہوئے. تو آپ نے یہ 6 آیتیں حضرت علی کو دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا کہ یہ آیتیں آپ لے جائیے اور میدان عرفات میں یہ آیتیں سنا دیجئے. اہم ان میں ایک اعلان تھا، اور عرب کا دستور تھا کہ اہم اعلان یا تو جو سربراہ ہے وہ خود کرے، اس کا عزیز کرے. حضرت علی ان 6 آیتوں کو لے کر آئے، اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ ولی تم کیسے آئے ہو، یہ بتاؤ کہ امیر بن کے آئے ہو کہ مامور بن کے آئے ہو. یہ صحابہ اکرام کا ڈسپلن تھا کہ تم بعد میں آئے ہو تو پہلے میں امیر تھا، تمہیں اللہ کے رسول نے کس حیثیت میں بھیجا ہے، اگر تم امیر ہو تو پھر آؤ سنبھالو چارج، اور اگر مامور ہو تو پھر مجھے معلوم ہو کہ تم بھی میرے پاس آئے ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں مامور ہوں، امیر آپ ہی ہوں گے، لیکن مجھے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میں یہ 6 آیتیں میدان عرفات میں اللہ کے رسول کی طرف سے پڑھ کے سنا دوں. ان 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا سخت غیظ و غضب ہے مشرکین کے لیے. اسی لیے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ کلمہ نہیں ہے جس سے کہ اللہ کی شان رحمت ظاہر ہوتی ہے، اور حضرت علی نے ہی اس کی وضاحت کی ہے، کیونکہ وہی 6 آیتیں لے کر آئے تھے. یہ پہلی، انہوں نے کہا کہ یہ سورت اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر اتری ہے، اس لیے اللہ نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کلمہ نہیں رکھا. اس تمہید کے بعد آئیے کلمے کا آغاز کرتے ہیں. فرمایا براءت من اللہ ورسولہ، اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، ان الذین عاہدتم من المشرکین، ان سے کہ جن سے معاہدہ کیا ہے تم نے مسلمانوں مشرکین میں سے. اعلان بیزاری ہے، اعلان براءت. اب مشرکین 3 قسم کے تھے. ایک مشرکین وہ تھے کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، یا معاہدہ تھا لیکن یہ کہ اس کی مدت طے نہیں تھی، اور انہوں نے کبھی معاہدے کے خلاف ورزی بھی نہیں کی. ان سے کہا کہ بھائی تمہارے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے تک یا تو اسلام کو اسٹڈی کرو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، ورنہ اسلامی حدود سے باہر نکل جاؤ، اس کے بعد اگر نظر آئے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. ایک دوسرے ایسے بھی جو تھے وہ مشرکین تھے کہ جن کے ساتھ ایک معاہدہ تھا لیکن میعادی معاہدہ تھا، باقاعدہ مدت طے تھی، اور انہوں نے کبھی بھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی. ان سے کہا کہ ہم مدت پوری کریں گے معاہدے کی، سال کا ہے، 2 سال کا ہے، اس وقت تک یہ معاہدہ رہے گا، دوبارہ معاہدہ رینیو نہیں ہوگا، اس دوران تم اسلام کو سٹڈی کرو، کلمہ پڑھ لو، ورنہ اسلامی حدود سے باہر نکل جاؤ. اور تیسرے وہ مشرکین تھے کہ جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی. ان سے کہا کہ تمہارے پاس مہلت اب صرف ہے 50 دن کی, یعنی اشہر حرم کی. 9 ذی الحجہ کو اعلان ہو رہا ہے یہ, تو ابھی 20-21 دن باقی ہیں ذی الحجہ کے, 1 مہینہ باقی ہے محرم کا بس. اس کے بعد اگر تم پائے گئے اسلامی حدود میں تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا, یا تو کلمہ پڑھ لو اور یا پھر اسلامی حدود سے باہر نکل جاؤ. تو یہ 3 قسم کے مشرکین کا ذکر آ رہا ہے. اب پہلے مشرکین کا ذکر ہے, فرمایا فصیحوا فی الارض 14 اشہر, تم چل پھر لو زمین میں, یعنی اس سرزمین میں کہ جو اسلامی ریاست کی حدود کے اندر ہے, تم چل پھر لو 4 مہینے. بالمو, اور جان لو, انکم غیر موجز اللہ, کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وان اللہ مخز الکافرین, اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. یہ وہ مشرکین تھے کہ جن سے کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں, یا اگر تھا بھی تو غیر میعادی تھا. ان سے کہا تمہارے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے, اس مدت کے اندر اندر فیصلہ کر لو. فاذان من اللہ ورسوله, اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, اعلان ناس یوم الحج الاکبر, اعلان عام ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف, اس حج اکبر کے دن. ہر حج حج اکبر ہوتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے کہ اگر عرفے کا دن جمعے کو ہو تو حج اکبر, اور اگر جمعے کے دن نہ ہو تو پھر وہ حج اکبر نہیں ہے. نہیں, ہر حج حج اکبر ہے, اور یوم العرفہ یہ اصل میں حج اکبر کا دن کہلاتا ہے, باقی جو عمرہ ہے وہ حج اکبر ہے. تو فرمایا کہ آج یعنی اس یوم العرفہ میں, اس حج اکبر کے دن میں اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے لوگوں کے لیے, ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ, کہ بے شک اللہ تعالی بری ہے مشرکوں سے, اللہ بھی اور اس کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم. فإن تبتم, اے مشرکو اگر تم توبہ کر لو, فہو خیر لکم, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, اسی میں تمہاری خیر ہے. وإن تولیتم, اور اگر تم نے توبہ نہ کی, تم نے اس پیشے کو قبول نہ کیا, فاعلموا انکم غیر معجز اللہ, تو جان لو کہ بھئی تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. وبشر الذین کفروا بعذاب الیم, اے نبی خوشخبری دے دیجئے, بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے دردناک عذاب کی. تنزیہ انداز ہے, بشارت ہوتی ہے کسی نعمت کی, یہاں فرمایا کہ انہیں بشارت دیجئے کس چیز کی, دردناک عذاب کی. اب اس کے بعد دوسرے گروہ کا ذکر, الا الذین عاہدتم من المشرکین, سوائے ان کے کہ جن سے تم نے عہد کیا ہے مشرکین میں سے, ثم لم ينقصوكم شيئا, پھر انہوں نے اس عہد میں کبھی کچھ کمی نہیں کی, عہد کے خلاف ورزی نہیں کی, ولم يظاهروا عليكم احدا, اور اے مسلمانوں کبھی بھی انہوں نے تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا, فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم, تو پھر تم پورا کرو ان کا عہد ان کی مدت تک. ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے. ان کو مہلت ملے گی جب تک کہ ان کے عہد کی مدت پوری نہیں ہوتی, چاہے وہ مہینہ ہو چاہے وہ سال ہو. اب اس کے بعد تیسرا مشرکین کا وہ گروہ کہ جس نے عہد کی خلاف ورزی کی یا مسلمانوں کے خلاف اقدام کیا, ان کے بارے میں فرمایا فإذا انسلخ الأشهر الحرم, تو جب وہ حرمت والے مہینے گزر جائیں, فقتل المشرکین, قتل کرو ان مشرکوں کو, حیث وجدتموہم, جہاں کہیں تم ان کو پاؤ, فخذوہم, ان کو پکڑو, واحصروہم, ان کو گھیرو, وقعدوا لہم کل مرصد, اور ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو, یعنی چھپ کر بیٹھو. کئی مشرک یہاں سے گزرتا ہے, چھپ کر بیٹھو, جیسے کہ شیر گھات میں بیٹھتے اپنے شکار کے, تم بھی چھپ کر بیٹھو, جیسی نظر آئے پکڑ لو اس کو. اب اندازہ کیجئے کہ کیا کسی خانقاہ میں یہ آیتیں سنائی جائیں گی؟ خانقاہی مزاج کا کوئی تعلق کس قسم کی آیتوں سے؟ تو نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری. یہ خانقاہی نظام یہ قرآن کے ساتھ میل نہیں کھاتا. قرآن تو حکم دیتا ہے لڑو جہاد کرو, اور دشمنوں کو جو دین کے دشمن ہیں, جو عدل کے دشمن ہیں, جو ظالمانہ نظام کو جاری رکھے ہوئے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے پنجہ آزمائی کرو, ان کو مارو, انہیں قتل کرو, یا ان کو پاؤ. تو فرمایا فَإِن تَابُوا, پھر اگر وہ توبہ کر لیں, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور صرف توبہ نہیں کہ زبانی توبہ کر لیں, اس کا عملی ثبوت دے, جیسے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرے, واتب الزکا اور زکات دیں، فخل سبیلا ہوں تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ یہ بنیادی شرائط ہیں عملی اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا اخلاص ظاہر کرنے کے لیے کہ نماز قائم کرے اور زکات دیں۔ فخل سبیلا ہوں تو پھر ان کا رستہ چھوڑ دو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے پناہ دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَا، پھر اسے وہاں پہنچائیے جو اس کی امن کی جگہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ بھاگ تلوار لے کر آپ کھڑے ہوں، قرآن سن لیا، ہاں سن لیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، نہیں مانتے تو لو، نہیں، فیصلہ اس کو آزادہ نہ کرنا ہے، پھر آپ اس کو وہاں پہنچائیے جو اس کی امن کی جگہ ہے، تاکہ پھر وہ پوری آزادی کے ساتھ فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کا کلام سن لیا ہے، آیا ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ تو فرمایا کہ پھر اس کو وہاں پہنچاؤ جو اس کی امن کی جگہ ہو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جانتے نہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں، میں نے عرض کیا ہے دوسرا رکوع، یہ نازل ہوا فتح مکہ سے بالکل قبل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کی تھی۔ صلح حدیبیہ تھی 10 سال کے لیے، اور صلح حدیبیہ میں یہ بھی طے تھا کہ عرب کے تمام قبائل آزاد ہیں، چاہیں تو وہ مسلمانوں کے حلیف بنے، چاہیں تو کفار کے حلیف بنے، اور اگر کوئی مسلمانوں کا حلیف قبیلہ ہوگا تو اگر اس کی کسی کفار کے حلیف قبیلے کے ساتھ جنگ ہوگی تو مسلمان اس کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ خود ہی لڑتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، نہ مشرکین ساتھ دیں گے اپنے حلیف قبیلے کا۔ مشرکین نے صلح کی اس شک کی خلاف ورزی کی، اور بنو خزا مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، بنو بکر قریش کا حلیف قبیلہ تھا، بنو بکر نے بنو خزا پر حملہ کیا اور قریش نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا، اور بنو خزا کے لوگوں کو عین حرم کے اندر بھی مارا۔ اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا قریش کو کہ بھائی تم خون بہا دو جس جس کو مارا ہے، نہیں تو پھر تم درمیان سے ہٹ جاؤ، ہم بنو بکر سے بدلہ لیں گے، یہ بھی منظور نہیں ہے، تو پھر تم نے صلح کی خلاف ورزی کی، صلح ٹوٹ گئی۔ اور پھر وہ قریش کے سب مستعد نوجوانوں نے کہا ہم نے صلح توڑ دی، کوئی صلح ولا نہیں۔ اس کے بعد رب سفیان کو احساس ہو کہ غلطی ہوئی ہے، اس نے آ کر بڑی منتیں کی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صلح کر لیجئے اور اسی طرح سے پھر سے دوبارہ معاملہ ہو جائے، لیکن اب اللہ کے رسول نے صلح نہیں کی، اس لیے کہ اسلام میں نہ صلح ہے نہ جنگ ہے، اسلام میں تو اصل میں ہے عادلانہ نظام کا قیام، اس نظام کے قیام کے لیے اگر درست صلح کیے تو صلح کر لی جائے، اور اگر محسوس ہو کہ نہیں اب ہمارے پاس اتنی قوت ہے کہ ہم باطل کا سر توڑ سکتے ہیں، تو پھر باطل سے صلح کرنا گویا ظالمانہ نظام کو شرک کو مزید جو ہے وہ خام خواہ تقدیر دینے والی بات ہے۔ تو اب اللہ کے رسول نے صلح نہیں کی، ابو سفیان منتے کرتا ہوا چلا گیا، آپ نے صلح نہیں کی، اور اس کے بعد آپ نے تیاری شروع کر دی مکے پر، مکے کے اوپر اقدام کے لیے۔ اب اس کے بعد کچھ ساتھیوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ کیوں یہ اقدام کر رہے ہیں، مکے پر تیاری کی، مکے پر چڑھائی کی تیاری کیوں کر رہے ہیں، صلح کر لیجئے، صلح بڑی اچھی بات ہے۔ اور پھر مکے والے حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں پانی پلاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی خدمت بھی کرتے ہیں، صفائی ستھرائی بھی کرتے ہیں، تو یہ تو مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں، پھر ان میں ہمارے رشتے دار بھی ہیں، رحمی رشتے بھی ہیں ہمارے ان کے ساتھ، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنے رشتے داروں کے خلاف کوئی اقدام کریں۔ اس طرح کی جب باتیں آئیں تو اس کے اللہ نے بڑی سختی کے ساتھ ان دو رکوعوں میں ڈانٹا کہ یہ تمہارا محدود مذہبی تصور ہے کہ تم نے عدل کے قیام پر صلح کو ترجیح دے دی، تم نے خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی کو، حاجوں کی خدمت کو تم نے بہت بڑی نیکی سمجھ لیا، اور تمہارے نزدیک ابھی بھی اہمیت نسلی رشتوں کی ہے، خونی رشتوں کی ہے۔ ان دو رکوں میں اللہ نے ڈانٹ کر ذہنی طور پر تیار کیا، پھر اس کے بعد صحابہ تیار ہوئے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول پھر گئے اور مکہ پر حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فتح دی، مکہ فتح ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، اللہ کے نزدیک کیسے عہد ہو سکتا ہے مشرکوں سے، کیسے عہد ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک مشرکوں سے، بعندہ رسول ہی اور اللہ کے رسول کے نزدیک، الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام، سوائے اس کے جن سے تم نے عہد کیا تھا مسجد حرام کے پاس، یعنی جن سے صلح حدیبیہ تم نے کی تھی، فا فاستقاموا لكم، تو اگر وہ سیدھے رہیں وہ عہد کی پاسداری کریں، فاستقیموا لهم تو تم بھی سیدھے رہو، تم بھی عہد کی پاسداری کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کو یعنی عہد کی پاسداری کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین سے صلح ہو ہی نہیں سکتی، مجبوری تھی اس وقت قوت نہیں تھی، لہذا جب وہ قوت نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ آپ زبان سے برائی کو برا کہیں، ورنہ مطلوب تو یہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سے برائی کو روکا جائے. تو باطل تو ہی پسند ہے، حق راہ شریف ہے، شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول کیسے ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد مشرکین سے. ہاں تم نے ایک عہد کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر مسجد حرام کے پاس، اگر وہ عہد کی پابندی کرے تم بھی پابندی کرتے ہو، تمہیں عہد نہیں توڑنا، تمہیں صلح کی پابندی کرنی ہے. کئی بار اور کیسے صلح ہو سکتی ہے، عہد ہو سکتا ہے مشرکوں سے. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، وہ مشرکوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، تو وہ تمہارے بارے میں کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے، نہ قرابت داری کا اور نہ عہد کا. تم تو کہہ رہے ہو ہمارے رشتے دار ہیں، رحمی رشتے دار، خونی رشتے ہیں، وہ ان رشتے داروں کی ان رشتوں کی کوئی پاسداری نہیں کریں گے، اور وہ کوئی پاسداری نہیں کریں گے کسی بھی مثال کی، کسی بھی صلاح کی، کسی بھی عہد کی، اگر ان کے پاس قوت آ جائے. یرزونکم بافواہہم، وہ تمہیں آ کر راضی کر رہے ہیں اپنے منہ سے. ابو سفیان اپنے منہ سے آ کر جو ہے وہ تمہارے سامنے منتیں کر رہا ہے، لیکن بتاوا قلوبہم، ان کے دل انکاری ہیں. اکثرہم فاسقون، ان میں سے اکثر باغی ہیں، نافرمان ہیں، فاسق ہیں. اس طرح بآیات اللہ ثمنًا قلیلًا، انہوں نے اللہ کی آیات کا سودا کیا تھوڑی سی قیمت کے عوض. دو تہائی قرآن مکے میں اترا ہے، لیکن انہوں نے اس قرآن کو قبول کرنے کے بجائے جو بھی ان کی چودراہٹیں تھی مذہبی، جو دنیا کے ان کے فائدے تھے، جو سرداریاں تھیں، جو بتوں کے نام پر نذرانے مل رہے تھے، انہوں نے ان کو ترجیح دی. ان بدبختوں نے اللہ کی آیات کا سودا کیا تھوڑی سی قیمت کے عوض. فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ کے رستے سے روکا. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک برا عمل ہے جو وہ کرتے رہے. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مومن کے بارے میں کوئی لحاظ نہیں کرتے، نہ کسی رشتے داری کا اور نہ ہی کسی عہد کا. واولئک هم المعتدون، اور وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. فان تابوا، ہاں پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اور توبہ کا ثبوت کیا ہے، ایمان لانے کا ثبوت کیا، وہی بات جو پہلے آئی، واقام الصلاۃ، وہ قائم کرے نماز، واتوا الزکاۃ، اور دے زکات. اسی آیت کو دلیل بنایا تھا ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں، جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تو آپ نے کہا میں ان کے خلاف جنگ کروں گا. ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ابھی اور بڑے فتنے اٹھ گئے ہیں، جھوٹے نبی بھی اٹھ گئے، ایک لشکر آپ نے بھیج دیا ہے حضرت اسامہ کی قیادت میں والی غسان کے خلاف کی، تو ذرا بھی تھوڑی سی مہلت دیں. آپ نے کہا کہ نہیں، اور اس آیت کو دلیل بنایا کہ زکات دینا بھی بنیادی شرائط میں سے ہے اسلام کی. نماز قائم کریں، زکات دیں. تو اگر کوئی شخص زکات میں پہلے اونٹ اور رسی دیتا تھا، اگر اس نے صرف اونٹ دیا رسی نہیں دی، میں تب بھی اس کے خلاف جنگ کروں گا. تو فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کرے اور دے زکات، پر اخوانکم فی الدین، تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. ونفصل الآیات، اور آیتوں کو واضح کر رہے ہیں، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے جو کہ جاننا چاہیں. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، صلح حدیبیہ کو توڑ دیں، من بعد عہدہم، اپنے اس عہد کے بعد، بَطَانُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین کے اندر وہ الزام تراشیاں کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کفر کے سرداروں سے جنگ کرو، اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، اب ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی عہد و پیمان کو قسم نہیں ہے. لعلہم ینتہون، تاکہ وہ بھاگ جائیں. فلا تقاتلون قوما نقصوا ایمانہم، تم کیوں نہیں لڑتے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا ہے. وہم بے خراج الرسول، اور جنہوں نے رسول کو مکے سے نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا. وہم بدؤکم اول مرہ، اور وہ تمہارے اوپر چڑھ کر آئے تھے پہلی مرتبہ بدر میں. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، پس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. قاتلوہم، ان سے ڈرو. یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا. ویفتحہم، اور انہیں رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا. ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. بلال کے سینے کو ٹھنڈا کرے گا کہ جس کے اوپر یہ امیہ بن خلف یہ ظلم و ستم ڈھاتا رہا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ مومنوں کے دل میں جو غصہ ہے جو جلن ہے اس کو نکالے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ, اور آج اس پر چاہے گا اللہ نظر کرم کرے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ہم حسب تم ان تترکو, تم نے کیا سمجھا ہے, کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا, اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو دوست نہیں بنایا. ہماری دوستی صرف اللہ سے ہونی چاہیے, اللہ کے رسول سے اور صرف مومنوں سے. ہم کافروں کے تھاجر ان کے دوست نہیں ہو سکتے. تو فرمایا تم نے کیا سمجھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے, تم جہنم سے بچ جاؤ گے, حالانکہ ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرنے والے ہیں. اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو اپنا ہمراز اپنا گہرا دوست نہیں بنایا. واللہ خبیر بما تعملون, جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یہ مضمون دو مرتبہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے, سورہ بقرہ آیت 214 اور سورہ آل عمران آیت 142, کہ جنت آسانی سے نہیں ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے گا کون جہاد کرنے والے ہیں, کون ڈٹ جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی کو جنت دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی وہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی جنت کے حقدار ہو جائیں اور جہنم سے ہم بچا لیے جائیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان للمشركين ان يأمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون صدق الله العظيم. فتح مکہ سے قبل جنگ کے خلاف جو دلائل دیے جا رہے تھے ان میں سے دو دلائل پر تو گفتگو آ چکی. ایک یہ ہے کہ ہم نے صلح کی تھی مشرکین مکہ سے, اس صلح کو برقرار رکھا جائے, صلح بڑی اچھی بات ہے. تو فرمایا گیا کہ کیسے صلح ہو سکتی ہے اللہ اس کے رسول کے نزدیک مشرکین سے, یعنی ایسے حق اور باطل میں آپس میں کوئی موافقت کوئی کمپرومائز کی صلح ہو سکتی. پھر یہ دلیل دی جا رہی تھی کہ وہ ہمارے رشتے دار ہیں, ہمارے ان سے رحمی رشتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو وہ کسی رحمی رشتے کی پرواہ نہیں کریں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدالت سے تم چھٹ نہیں سکو گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ظاہر نہ کر دے کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور کون اللہ اور اس کے رسول اور صرف مومنوں کو دوست رکھتا ہے. اس کے نزدیک دوستی کا معیار رحمی رشتے یا رشتے داریاں نہیں ہیں. اب اس کے بعد ایک تیسری بات کہی گئی تھی کہ یہ مشرکین مکہ انہوں نے مسجد حرام کو آباد کر رکھا ہے, اس کی صفائی ستھرائی, اس کی خدمت, حاجیوں کی خدمت, یہ سب کچھ کرتے ہیں, تو یہ بھی ان کے بڑے اچھے کام ہیں. اب اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اصلاح فرما رہے ہیں. فرمایا ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ, مشرکین اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. وہ مسجدیں اللہ کی ہیں, اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کریں انہیں کہاں یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. تو ما کان للمشرکین, مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں, یعنی مشرکین اس قابل نہیں ہیں ان یأمروا مساجد اللہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر, جبکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کی گواہی دے چکے ہیں. اولئک حبطت اعمالہم, ان کی یہ ساری نیکیاں, یہ مسجد حرام کی خدمت اور اس کی صفائی ستھرائی اور حاجیوں کی خدمت, یہ سب کے سب نیکیاں اللہ نے برباد کر دی, ان کے اعمال ضائع ہو گئے. وفی النار ہم خالدون, اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, بے شک اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتا ہے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. واقام الصلاۃ, اور جس نے قائم کی نماز. وآت الزکاۃ, اور اس نے دی زکاۃ. ولم یخشى الا اللہ, اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتا. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ, تو قریب ہے امید ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے, یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا. اس آیت کے حوالے سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم جس شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد آباد کرنے میں اسے خاص ایک شغف ہے, مسجد میں باقاعدگی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے جا رہا ہے, تو تم اس کے اللہ اور آخرت پر ایمان کی گواہی دو کہ واقعتاً اس کو اللہ پر ایمان ہے, آخرت پر ایمان ہے, اس لیے وہ مسجد باقاعدگی کے ساتھ جاتا ہے اور اسے آباد کرتا ہے. کیوں؟ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا ایسے لوگوں کی ایمان کی گواہی اللہ کے رسول نے بھی دی کہ جن کو مسجدوں سے پیار ہے اور جو مسجدوں کو آباد کرنے میں خصوصی اہتمام کرتے ہیں, دلچسپی لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے. اجعلتم سقاية الحاج, اے مسلمانوں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا, و امارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کو آباد کرنا, کمن آمن باللہ والیوم الآخر, اے مسلمانوں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا برابر کر دیا ہے اس کے جو ایمان لایا اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. خود سوچو کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ایک شخص اس کا منکر ہو اور وہ حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے, انہیں پانی پلا رہا ہے اور مسجد حرام کو آباد کر رہا ہے, تو کیا یہ دونوں عمل برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا برابر کر دیا اس کے, کمن آمن باللہ والیوم الآخر, جو ایمان لایا اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وجاہد فی سبیل اللہ, اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا, لا یستوون عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وہ قوم جو اللہ پر ایمان نہ رکھے, آخرت کو نہ مانے, اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرے اور ایک جز بھی نیکی کر رہی ہے, اور وہ نیکی کیا ہے اس قوم کی کہ وہ حاجیوں کی خدمت کر رہی ہے اور مسجد حرام کی صفائی ستھرائی اور اس کے انتظامات کو دیکھ رہی ہے. الذین آمنوا, وہ لوگ جو کہ ایمان لائے, وہ ہاجروا, اور جنہوں نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ, اعظم درجتن عند اللہ, وہ درجوں کے اعتبار سے کہیں عظمتوں کے حامل ہیں اللہ کے نزدیک, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ, اور وہی لوگ منزل مراد کو پہنچنے والے ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ, بشارت دیتا ہے ان کو ان کا رب اپنی طرف سے رحمت کی, ورضوان, اور اپنی رضا کی, وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ, اور ان باغات کی کہ جن باغات میں ان کے لیے قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, وہ ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس شاندار بدلہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا, تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء, نہ بناؤ دوست اپنے آباء اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو, ان استحب الکفر علی الایمان, اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں, تمہارے والد ہیں یا تمہارا سگا بھائی ہے اگر وہ ترجیح دے رہا ہے کفر کو ایمان پر, تو پھر تمہاری اس سے کوئی دوستی نہیں ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ, اور کان کھول کر سن لو, تم میں سے جس کسی نے ان سے دوستی کی, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو وہی لوگ پھر ظالم ہیں. اب اس کے بعد قرآن مجید کی ایک بڑی عظیم آیت آ رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اور دینی محبتوں کی ایک کشمکش کو بیان کیا ہے اور ہر آدمی کو ایک دعوت دی ہے کہ وہ اپنے باطن میں ایک میزان نصب کرے, ایک پلڑے میں دنیا کی محبتیں ڈالے, دوسرے پلڑے میں دین کی محبتیں ڈالے, اور پھر اپنا تجزیہ خود کرے کہ کون سا پلڑا جھک رہا ہے. اگر دینی محبتوں کا جھک رہا ہے تو یہ مطلوب ہے, اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت دے, اور اگر دنیاوی محبتوں کا پلڑا جھک رہا ہے تو یہ وہ چیز ہے جو کہ انتہائی خطرے کی علامت ہے. ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں فاسق ہیں, اور ایسے لوگ ہدایت سے محروم رہیں گے جو دنیا کی محبتوں کو دین کی محبتوں پر ترجیح دیں. فرمایا, قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کان آباؤکم, اگر تمہیں تمہارے باپ دادا, باپ دادا نمبر ایک, وہ ابناؤکم اور نمبر دو تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم اور نمبر تین تمہارے بھائی، وہ ازواجکم اور نمبر چار تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم اور نمبر پانچ تمہارے رشتہ دار، جو بھی رشتہ دار ہیں۔ یہ پانچ محبتیں ہیں رشتہ داروں کی، عزیزوں کی۔ تین محبتیں اس کے بعد اب آ رہی ہیں علائق دنیوی کی، مال و اسباب کی۔ وہ امبال و طرف تو بوہا، اور نمبر چھ وہ مال کہ تم نے جن کو کمایا ہے خود بڑی محنت سے، تم نے خود محنت کر کے انہیں حاصل کیا ہے۔ وہ تجارت تخشون قصادہ، اور نمبر سات وہ کاروبار کہ جس میں خسارے کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے۔ وہ مساکن ترزونہا، اور نمبر آٹھ وہ گھر جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، تم نے بڑی محبت کے ساتھ وہ گھر بنائے ہیں، تم نے ان کو سجایا ہے، نہ جانے تم نے ان میں کیسا کیسا تم نے قالین بچھائے ہیں اور فرنیچر لے کر آئے ہو، اور کیسی کیسی تم نے ان میں شو پیسز لا کے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں۔ احب الیکم من اللہ، اگر وہ تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ سے و رسول ہی اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، و جہاد فی سبیلہ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا تو جاؤ، جا کر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی اللہ تمہاری موت لے آئے۔ واللہ لا یہد القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی یہ لوگ اللہ کی نگاہ میں فاسق ہیں جو ان آٹھ دنیوی محبتوں کو ترجیح دے دیں تین دینی محبتوں پر، اللہ کی محبت، رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے دین کے لیے محنت کی محبت یعنی جہاد کی محبت۔ تو ہر بھائی اور ہر بہن کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی میں کس چیز کو زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آیا اس کے اکثر اوقات دنیا ہی کے لیے لگتے ہیں، یا یہ ہے کہ اس کے اوقات دین کے لیے بھی لگ رہے ہیں، اور لگ رہے ہیں تو کس تناسب کے ساتھ لگ رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہم سب کر سکتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا دعویٰ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاد کا معاملہ عملی ہے، اور جہاد بھی فرمایا کہ جہاد فی سبیلہ، کیا ہم اللہ کے دین کے لیے مال اور جان لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں؟ تو اگر تو ہماری زندگی میں واقعتاً اللہ کے دین کی محنت ہے، تو یہ اللہ کے دین کی محنت عملی ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو عملی طور پر دیکھا جائے کہ زندگی میں جہاد ہے کہ نہیں ہے، زندگی میں دین کے غلبے کے لیے ہم کتنا اوقات صرف کر رہے ہیں۔ دین کا غلبہ کیا تنہا زندگی میں ہو سکتا ہے؟ لازماً اس کے لیے کسی ایسی جماعت سے جڑنا ہوگا جو کہ دین کے غلبے کے مشن کو لے کر کام کر رہی ہو۔ تو اگر ہماری زندگی میں یہ جہاد ہے اور اس کے لیے ہم فعال طریقے پر کام کر رہے ہیں، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے لیے دنیا سے زیادہ ترجیح دین کو حاصل ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فاسق قرار دے رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ پھر تم نمائشی نیکی کر کے اور صرف کچھ بسبی رسومات اور عبادات بجا لا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتے، جاؤ جا کے انتظار کرو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد یہ دو رکوع، چوتھا اور پانچواں رکوع، یہ بھی سن 9 ہجری میں نازل ہوئے تھے حج کے موقع پر، اور ایک رکوع پہلا ہم اس سلسلے کا پڑھ چکے ہیں، اب اس کے بعد دو رکوع یہ پھر آ رہے ہیں۔ فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا ہے کئی میدانوں میں۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن، اب یہ حنین کا واقعہ ہوا تھا ایک سال پہلے یعنی 8 ہجری میں فتح مکہ کے فوراً بعد۔ فرمایا اور اللہ نے تمہاری مدد کی کئی میدانوں میں۔ وہ یوم حنین، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جبکہ تمہیں تمہاری کثرت تعداد نے دھوکے میں ڈال دیا۔ مسلمان فتح مکہ کے لیے جب گئے تھے تو ان کی تعداد 10,000 تھی، فتح مکہ کے موقع پر مزید 2,000 لوگ مسلمان ہوئے، تعداد 12,000 ہو گئی۔ اب 12,000 کا لشکر مکے سے بڑا طائف کی طرف، اور حنین کے میدان میں اہل طائف کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور اہل طائف آئے تھے بڑی بے جگری کے ساتھ لڑنے کے لیے، وہ اپنے مویشیوں کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے کہ اگر یا تو کامیابی ہے تو بھرپور کامیابی، اور اگر ناکامی ہوئی تو پھر بھرپور ناکامی، کہ ہمارے مویشی بھی میدان جنگ میں ہیں، مال غنیمت بن جائیں گے، ہمیں ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو گویا وہ اپنا سب کچھ لے آئے تھے میدان میں تاکہ لڑائی ہو، وہ بھرپور طریقے سے لڑے۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب مسلمان 12,000 کا لشکر روانہ ہوا تو بعض ساتھیوں کو یہ خیال آیا کہ ہمیں اب کون شخص دے سکتا ہے، ہم بدر میں 313 تھے تو ہم جیت گئے تھے، آج تو ہماری تعداد 12,000 ہے، لیکن جیسے آگے بڑھے ہیں تو حوازن اور ثقیف کے قبائل جو طائف میں آباد تھے وہ مرتزن تھے پہاڑوں پر، انہوں نے پہاڑوں سے تیر کی بارش کر دی، ایک دم بلدل مچی اور جو ہے وہ بہت اکثر ساتھی ادھر ادھر منتشر ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بمشکل 300-400 ساتھی بچے، لیکن آپ نے اس نے اپنی ذاتی شجاعت کا مظاہرہ کیا، آپ نے سواری سے نیچے اتر آئے، علم اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ نے رش پڑا کہ میں جو ہے وہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اپنے دادا کا نام لیا، اور میں محمد ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے صحابہ اکرام کو پکارا اور اس کے بعد دوبارہ صحابہ جمع ہوئے اور وہ جو بغدل مچی تھی اس پر قابو ہوا اور پھر وہ فتح شکست تبدیل ہو گئی فتح میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کا یہاں ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی کئی مواقع پر، کئی میدانوں میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اور حُنَيْن کے دن، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ جبکہ تمہیں تمہاری کثرت نے بڑا متاثر کیا اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا تو پھر وہ تمہاری کثرت اعتداد تمہارے کچھ کام نہ آئی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور زمین تم پر تنگ ہو گئی باوجود اس کے کہ وہ وسعت والی ہے، ثم ولیتم مدبرین اور پھر تم بھاگے پیٹ پھیر کر، ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سکین نازل فرمائی اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وانزل جنودا لم تروها اور پھر اللہ نے وہ لشکر اتارے یعنی وہ فرشتے اتارے کہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، وعذب الذین کفروا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی کافروں کو، وذلک جزاء الکافرین اور کافروں کا یہی بدلہ ہے، یعنی اصل اہمیت اسباب کی نہیں ہے، اسباب کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی خوش ہو رہا ہے تو یہ اصل میں دھوکہ ہے، اصل اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم کرے گا جس پر وہ چاہے گا، یعنی انہی اہل طائف میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہ جن پر اللہ نظر کرم کرے گا وہ ایمان لے آئیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما المشرکون نجسون بے شک یہ مشرک یہ نجاست ہیں گندگی ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا اب یہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس قریب مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائے، کون سے مشرک؟ وہ مشرک تھے جن کے ساتھ ایک معاہدہ تھا اور معاہدہ تھا میعادی، اور یہ کہا گیا تھا کہ جب تک ان کی مدت برقرار ہے معاہدے کی، انہوں نے کبھی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کی، کبھی مسلمانوں کے خلاف اقدام نہیں کیا، تو ان کے لیے مہلت ہے ان کی اس مدت تک، ورنہ بچے جو مشرکین تھے ان میں سے کچھ کی مہلت تھی حرمت والے مہینے، اس کے بعد یا تو وہ نکل جائے حدود حرم سے انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور کچھ وہ تھے کہ جن کی مدت تھی 4 مہینے کی، لیکن وہ مشرکین جن کے ساتھ کوئی لمبی مدت تھی معاہدے کی، ظاہری بات ہے کہ ان کو بھی موقع تھا وہاں رہنے کا اسلامی حدود میں، ان کے بارے میں کہا کہ ان کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے جب یہ آئندہ اے مسلمانوں مسجد حرام کے قریب آئے گا، 8 ہجری میں 9 ہجری میں مسلمانوں نے اور مشرکین نے مل کے حج کیا تھا، فرمایا کہ اب 10 ہجری میں جو حج ہوگا اس میں مشرکین کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مسجد حرام میں آ کر حج کر سکیں، اور اب ان کو اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ یہ مسجد حرام میں داخل ہو کر اپنے کو عبادت بھی کر سکیں، تو فرمایا انما المشرکون نجسون یہ مشرک گندگی ہیں نجاست ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا اب یہ مسجد حرام کے پاس اس سال کے بعد نہ آنے پائیں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اور اگر تم اندیشہ رکھتے ہو فقر کا تنگ دستی کا، یہ آتے ہیں بڑے نذرانے وغیرہ پیش کرتے ہیں ان کی وجہ سے کچھ کاروبار بھی جو ہے وہ چمک جاتا ہے، اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان کے نہ آنے کی وجہ سے کچھ تنگ دستی ہو جائے گی، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا، ان اللہ علیم حکیم بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، یہاں پر اللہ نے رسوا کر دیا مشرکین کو اور مشرکین کے بارے میں آخری فیصلہ سنا دیا، یہ صرف ان مشرکین کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے اور ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنی دعوت کے ذریعے سے اتمام حجت کیا تھا. اب اس کے بعد یہ آیات کا اطلاق اب عمومی نہیں ہے. اب جتنے بھی مشرک ہوں گے اب ان کے ساتھ معاملہ وہ ہوگا جو کہ اہل کتاب کا ہے. ہاں ان کے عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا, ان کا کھانا حلال نہیں ہے, لیکن ان کے ساتھ اب معاملہ اسلامی ریاست میں وہ نہیں ہوگا جو ان مشرکین کے ساتھ ہوا جو دور نبوی کے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جتنے بھی مشرک اگر اسلامی حکومت قائم ہوگی تو وہ اسلامی حکومت میں اسی طرح سے رہ سکیں گے جس طرح سے کہ اہل کتاب عیسائی یا یہودی رہیں گے, یعنی اب ان کا قتل عام نہیں ہوگا. تو یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ مشرکین کے بارے میں جو احکامات اب تک آئے ہیں یہ صرف ان مشرکین کے بارے میں تھے کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول نے ان کے درمیان رہتے ہوئے بنفس نفیس ان کی زبان میں دین کی دعوت پیش کر کے اتمام حجت کر دیا تھا. اب اہل کتاب کے لیے اسلام کی تعلیمات کیا ہے وہ اب اگلی آیت میں آ رہی ہیں. اب یہی تعلیمات آئندہ ہوں گی. اب بعد میں جو لوگ ہندو ہیں یا کوئی بھی جو ہے وہ بت پرستی کرنے والے ہیں یا بت مت کے پیروکار ہیں, جتنے بھی مشرک ہیں, اب ان سب کا معاملہ اہل کتاب ہی کی طرح ہوگا. اہل کتاب کے ساتھ اب کیا معاملہ ہے؟ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ, اور جو حرام نہیں ٹھہراتے اس چیز کو جس کو حرام ٹھہرایا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے. بڑا اہم حصہ ہے یہ آیت کا کہ حرام ٹھہرانے کا اختیار اللہ نے اپنے رسول کو بھی دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنی بیوی کے ساتھ آپ بیٹھ کر نگاہ نہیں کر سکتے اس کی پھوپھی سے یا اس کی بھتیجی سے یا اس کی خالہ سے یا اس کی بھانجی سے. یہ حرام کس نے کرایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. قرآن میں سرمت کا ذکر نہیں ہے. ہاں آپ اگر ایک خاتون کو طلاق دے دیں تو اس کے بعد اس کی پھوپھی سے نکاح ہو سکتا ہے, اس کے بعد اس کی بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے. بیت وقت خالہ کو اور بھانجی کو اور پھوپھی کو اور بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا. یہ حرمت کس نے قائم کی؟ اللہ کے رسول نے. تو فرمایا کہ لڑو ان سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ حرام نہیں ٹھہراتے اس کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے. ولا یدینون دین الحق, اور نہ ہی وہ دین حق کو دین کے طور پر قبول کرنے کو تیار ہیں. من الذین اوت الکتاب, ان لوگوں میں سے کہ جنہیں کتاب دی گئی, مراد ہے عیسائی یا یہودی. ہاں ان سے جنگ نہیں ہوگی کس صورت میں؟ حتی یوت الجزیہ تعین, یا اگر وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے. وہم صاغرون, اور وہ چھوٹے بن کر رہے ہیں. تو اگر یہ قبول کر دے اس چیز کو تو پھر لڑائی نہیں ہوگی, اگر اس چیز کو قبول نہ کرے تو پھر ان سے بھی جنگ ہوگی. تو اہل کتاب اسلامی حدود میں رہ سکتے ہیں بشرطے کہ وہ ٹیکس دیں گے, جزیہ دیں گے. اس جزیے کے نتیجے میں ان کے املاک کی, ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے گی اور وہ اپنے مذہب کی تبلیغ اپنی نسلوں کو کر سکیں گے, لیکن ان کو رہنا پڑے گا چھوٹا بن کر. وہ اول درجے کے شہری نہیں ہوں گے, کوئی غیر مسلم قانون سازی کے عمل میں شریک نہیں ہو سکے گا, اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکے گا جس کا کام ہوگا قانون سازی کرنا, وہ غیر مسلم ملک کا صدر نہیں بن سکے گا, وزیر اعظم نہیں بن سکے گا. یہ جو کلیدی عہدے ہیں اسلامی ریاست میں تو اصل میں سربراہ ہے اسلامی احکامات کا نفاذ کرنا ہے. تو جو اسلام ہی کو قبول نہ کرے وہ ان عہدوں پر نہیں آ سکے گا. تو وہ ہوں گے دوسرے درجے کے شہری, لیکن وہ ذمی ہوں گے, ان کی تمام جان مال آبرو کی حفاظت اس کا ذمہ اسلامی ریاست لے گی اور انہیں اس کے لیے ٹیکس یعنی جزیہ دینا ہوگا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, اور کہا یہودیوں نے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, اور عیسائیوں نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ کی بڑی ایک بڑی تعداد نے یہ غلط عقیدہ اختیار کیا, یہودیوں کے بہت تھوڑے سے ایک گروہ نے یہ عقیدہ اختیار کیا. یہودیوں کی اکثریت وہ توحید ہی پر عمل کر رہا ہے. ان کا ایک صرف طبقہ تھا کہ جس نے عزیر علیہ السلام کو کہا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور یہودیوں کی بڑی تعداد, عیسائیوں کی بڑی تعداد اس غلط عقیدے کی حامل ہے. فرمایا ذالک قولہم بافواہہم, یہ اصل میں ان کے منہوں کی بات ہے, یہ بات اصل میں جو ہے وہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی ان کے پاس اس کے لیے دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کتاب میں یہ بات نہیں نازل کی کہ معاذ اللہ کو اللہ کا بیٹا ہے، کیونکہ اپنے منہ کی بنائی ہوئی بات ہے. یظاہرون قول الذین کفروا من قبل، اور وہ اصل میں ریس کرنے لگے ہیں، یعنی وہ نقل کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے قول کی کہ جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا تھا. یہ اس سے پہلے فلسفیانہ مذاہب کے اندر بھی یہ اس قسم کے کچھ عقائد چلے آ رہے ہیں. مصرائزم ایک جو ہے وہ عقید جو ہے وہ ایک مذہب تھا، اور اس پہ بھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولادیں منسوخ کی گئی. تو فرمایا کہ یہ ریس کر رہے ہیں، یعنی یہ نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کے قول کی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا. قاتلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برباد کرے، ہلاک کرے. انہ یوسفون، وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید تک رسائی کے بعد اب یہ کہاں سے پھرا کر، اور جو ہے وہ انہیں ان کے جو بھی لیڈر ہیں یا قول ہے یا یہ ہے کہ جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں، وہ انہیں کس غلط عقیدے کی پٹی پڑھا کر کہاں سے کہاں پھیر رہے ہیں، یعنی یہ کہاں سے پھرا کر کہاں پہنچائے جا رہے ہیں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ خاص طور پر ذکر ہے عیسائیوں کا کہ انہوں نے، عیسائیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو بنا لیا رب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. والمسیح ابن مریم، اور مسیح علیہ السلام کو، یعنی جو مریم کے بیٹے ہیں. اس آیت کی وضاحت پوچھی اللہ کے رسول سے حضرت ابی بن حاتم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عیسائی سے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم نے کبھی اپنے علماء یا صوفیاء کو رب نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں یہ بات کیوں بیان فرمائی؟ تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ جس چیز کو تمہارے علماء حلال کہتے ہیں تم اسے حلال مانتے ہو؟ کہا کہ جی ہاں. اور جس کو حرام کہتے ہیں اسے حرام کہتے ہو؟ کہا کہ جی ہاں. کہا یہی رب بنانا ہے. قول نے اصل میں آ کر جو ظلم کیا عیسائیت کے ساتھ وہ یہ کیا کہ اس نے شریعت کو ثابت کر دیا کہ شریعت ایک مصیبت ہے معاذ اللہ. خام خیال آدمی گلتی کانشیس ہوتا ہے اور بار بار سوچتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، چھوڑ دو تمام چیزوں کو، اور اب جو فیصلے ہوں گے ڈے ٹو ڈے مسائل کے وہ فیصلے کریں گے پادری، پوپ کو اختیار دے دیا کہ پوپ فیصلہ کرے گا کہ بھئی کس مسئلے کے اندر جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں، اس کا اختیار پوپ کو دے دیا گیا، یعنی اپنے علماء کو انہوں نے اختیار دے دیا. اس پر پھرتی کسی تھی یوسف سلیم چشتی صاحب نے کہ بجا کہے جسے پاپا اسے بجا سمجھو، زبان پوپ کو نکار ہے خدا سمجھو. تو کہا کہ کیا تم اپنے جو بھی مذہبی پیشوا تھے ان کی حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے تھے؟ کہا کہ جی ہاں. حرام کردہ شے کو حرام سمجھتے تھے؟ کہا کہ جی ہاں. کہا کہ یہ اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اللہ کا ہی، اللہ کے نمائندے کا، اور کسی کا نہیں ہے. تو یہی تو رب بنانا ہوا، یہ تم نے رب بنا لیا اپنے علماء کو اور اپنے صوفیاء کو. وما امروا، حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا، الا لیعبدوا الہ واحدا، مگر اس بات کا کہ وہ بندگی کرے ایک معبود کی، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ صرف سے جو وہ کر رہے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں. یعنی یہ خاص اشارہ یہود کی طرف ہے. یہود نے کبھی کھلے میدان میں آ کر مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کیا، لیکن سازشیں کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر مشرکین مکہ کو وہی اکسا کر لائے مسلمانوں پر حملے کے لیے، اور بنو غصفان کے مشرق قبائل کو جا کر اکساتے رہے، وہ بھی مشرکین کے ساتھ شامل ہوئے تھے غزوہ خندق کے موقع پر. تو فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نور ہدایت کو جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے پیدا فرمایا ہے، وہ چراغ ہدایت جو جلایا ہے، اس کو وہ اپنے منہ کی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. وَيَعْلَمُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ ان کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو. یہی یہود کی سازش آج بھی ہے. آج بھی اگر 9/11 کا حادثہ ہوا ہے تو اس کے پیچھے بھی یہودی ہیں. آج ایک بڑا اچھا جو ہے وہ ایک فرانسیسی صحافی کا ایک مضمون شائع ہوا، اس کا ترجمہ جسارت میں، تو اس نے بالکل شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ سارے کا سارا فراڈ ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ 9/11 کے حادثے میں مسلمان جو ہے وہ ملوث ہے. وہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ ممکن نہیں ہے. اس نے کہا کہ اس کے پیچھے اصل میں اسرائیلی سازش ہے، لہٰذا اس کو پھر وہ جس اخبار میں کالم لکھتے تھے فرانس میں اس سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا، امریکہ نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ 9/11 کے حادثے میں جو جہاز آ کے ٹکرایا ہے ٹریڈ ٹاور سے، وہ جو ہے وہ جل گیا، اس کا بلیک باکس بھی پگھل گیا جل گیا، لیکن جو ایک ہائی جیکر تھا جو کہ جہاز چلا رہا تھا اس کا پاسپورٹ سلامت رہا، اور وہ چند گھنٹے بعد اس کو میڈیا پر لے آیا۔ اس نے کہا مجھے اسی وقت خیال ہو گیا تھا کہ ان کی سازش ہے، اس کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کے خلاف کوئی بڑی کاروائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہودیوں نے ہی یہ ساری سازش کی ہے، گراؤنڈ سپورٹ کے بغیر طیارے اپنا روٹ بدل نہیں سکتے، اور اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک گھنٹے تک مختلف روٹ پر پرواز کرتے رہے اور کوئی فوری طور پر سیکورٹی میجر نہ لیا جائے۔ تو یہ ساری یہودی سازش ہے، اور یہود کو ہی اس پورے واقعے کا فائدہ ہوا ہے۔ امریکہ کا اچھا خاصا پیسہ برباد ہوا ہے، اس کا جانی نقصان ہوا ہے، اب اس کی عزت بھی خاک میں مل رہی ہے عراق میں اور افغانستان میں۔ تو یہودی ہمیشہ سازشوں کے ذریعے سے اسلام کا رستہ روکنے کی کوشش کرتے رہے ہیں کر رہے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، مولانا ظفر علی خان نے اسی آیت کی ترجمانی کی تھی کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا۔ وَيَعْبُدُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کافروں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو۔ اقبال کا بھی ایک شعر اسی آیت کے حوالے سے ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ نور توحید کا اتمام ہوگا قیامت سے پہلے پہلے پورے قرآن عرضی پر، یہ دین غالب ہونا ہے۔ اللہ کے رسول کی حوالے سے بشارت ہے، آپ نے فرمایا کہ پانچ ادوار ہیں، پہلا دور نبوت جب تک اللہ چاہے گا اسے رکھے گا پھر اسے اٹھا لے گا، پھر دور خلافت علی منہاج النبوہ، اللہ جب تک چاہے گا اس کو رکھے گا پھر اس کو بھی اٹھا لے گا، پھر ایک بادشاہت ہوگی کاٹ کھانے والی جس میں ہم آپس میں لڑتے رہے اور اس میں بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان جنگیں رہیں، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گا پھر اللہ اس کو بھی اٹھائے گا، پھر ایک مجبوری کی بادشاہت کا دور آئے گا، ہم دوسروں کے غلام بن جائیں گے، ہم پر جبر ہوگا، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا اس کو بھی رکھے گا پھر اس کو اٹھائے گا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پانچواں دور پھر خلافت کا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول خاموش ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وقت آنے والا ہے جبکہ پھر سے پورے قرآنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ ہوگا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا کے ساتھ، یعنی کامل ہدایت دی گائیڈنس کے ساتھ، وہ دین الحق اور ایک سچے دین کے ساتھ، عدل والے دین کے ساتھ، یعنی خلافت کے نظام کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کریں، ولو کرہ المشرکون، ہاں یہ بات مشرکوں کو کتنی ناپسند ہو۔ یہ ہے اللہ کے رسول کی آمد کا مقصد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اتنی اہم آیت ہے کہ یہ قرآن پاک میں تین بار آئی ہے، پھر اس کے بعد یہ آئے گی سورہ فتا میں آیت نمبر 28، پھر یہ آئے گی سورہ صف میں آیت نمبر 9۔ یہ ہے اللہ کے رسول کا مقصد۔ جس انسان کا مقصد کوئی نہ ہو وہ انسان انسان نہیں بلکہ حیوان ہے۔ انسان وہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، گائے کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، گائے کو ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو انسان وہ ہے جس کا مقصد ہو، اور اعلیٰ مقصد وہ ہے جو اللہ کے رسول کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا میں عدل کا نظام قائم کرنا، مظلوموں کی داد رسی کرنا، دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کر دینا۔ مجھے الفاظ یاد آ رہے ہیں حضرت سعد بن وقاص سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے رستم نے پوچھا تھا کہ عرب پہلے بھی ایران پر آ کر حملہ آور ہوتے تھے، ڈھونڈ کسون کر کے چلے جاتے تھے، اب کہ تم آئے ہو تو جانے کا نام نہیں دے رہے، انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انا قد ارسلنا، پہلے ہم خود آتے تھے، اب ہم بھیجے گئے ہیں، اب کہ ہمیں بھیجا گیا ہے، لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، جہالت کے اندھیروں سے نکالیں ایمان کے نور کی طرف، ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے ان کو نکال کر اسلام سے عدل میں لے آئے۔ تو یہ ہے اعلیٰ ترین مقصد زندگی، عادلانہ نظام کے قیام کی جد و جہد۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ تعالی ہمیں یہی مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چونکہ اللہ کے رسول کی رسالت پورے قرآن عرضی کے لیے ہے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لہذا اللہ کا دین پورے قرآن عرضی پر غالب ہوگا، اللہ کے رسول کا یہ مقصد پورے قرے ارضی کے حوالے سے حاصل ہوگا. آپ نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے لپیٹ دی گئی, میں نے اس کے سارے مشرق دیکھے, میں نے اس کے سارے مغرب دیکھے, اور جو کچھ مجھے دکھایا گیا ہے وہاں پر اللہ کا دین داخل ہوگا, عزت والوں کو عزت دے کر, ذلیلوں کو ذلیل کر کے. جو قبول کرنے گے انہیں عزت ملے گی, جو قبول نہیں کریں گے انہیں چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا, ہاتھ سے جزیہ دیں گے اور چھوٹا بن کر رہیں گے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل, بے شک علماء اور صوفیہ کی اکثریت یہ لوگوں کے مال کھا جاتی ہے غلط طریقے سے ناحق. یہ ہر دور میں رہا ہے, یہ خاص طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے استحصال کیا علماء یہود نے بھی اور عیسائیوں کے ہاں بھی, ان کے ہاں چاہے وہ ان کے راہب ہوں اور چاہے ان کے پادری ہوں, انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو لوٹا. لوگوں کو تصور دیا گیا کہ تم بہت گناہگار ہو, بہت گناہگار ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا نہیں سنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تک دعا پہنچانی ہے اور اپنے گناہوں کی بخشش کرانی ہے تو اس کے لیے تمہیں ہمارے پاس آنا پڑے گا, ہمارے پاس آؤ, اپنے گناہوں کا اعتراف کرو, ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کتنا پھر نذرانہ دینا ہے, اور وہ نذرانہ دو گے تو اس کے بعد پھر ہم تمہاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ سے بخشش کرا دیں گے. اور اس طریقے پر وہ لوگوں کا مال کھاتے رہے, ایک تو بادشاہ کھاتے رہے ٹیکسوں کے ذریعے سے, اور ایک یہ مذہبی طبقہ کھاتا رہا طبقے کے نام پر اور چندوں کے نام پر. یہ دو طبقے ہیں کہ جنہوں نے استحصال کیا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی دور تابعین میں یہ جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا. دور تابعین کے ایک شخصیت ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک شعر ہے, حل افسد الدین الا الملوک, اس شعر کو لکھا ہے مولانا شبیر عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر کے حاشے میں کہ حل افسد الدین الا الملوک, اس دین کے اندر فساد پیدا نہیں کیا مگر بادشاہوں نے, وہ استحصال کرتے رہے اپنے عیاشوں کے لیے عوام کا, وہ احبار و سو ان پر حبان ہوا, اور علماء سو نے استحصال کیا, اور اس کے بعد جالی اور دنیا دار فقیروں اور تیروں نے صوفیوں نے استحصال کیا. حل افسد الدین الا الملوک و احبار و سو ان و رحبان ہوا, یہ اصل میں ہمارے ہاں بھی ایک سلسلہ ہوا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی یہ خاص طور پر جو تصوف کے نام پر بہت سارے لوگوں نے اس کو غلط استعمال کیا, اور اس کے بعد لوگوں کے نذرانے لوگوں کے چندے لے لے کر دنیا کے اندر عیاشی کرتے رہے. علامہ اقبال کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ اس حوالے سے, لاہور میں سے ایک صوفی بزرگ ملنے کے لیے آئے, کسی مرید کو معلوم ہوا کہ میرے پیر صاحب اقبال سے ملنے کے لیے آئے, تو وہ مرید بھی وہاں پر پہنچ گیا. اب اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو وغیرہ ان سے ہوئی, دعا کی درخواست کی, اور اس نے پیر صاحب کو اس زمانے میں 100 روپے نذرانہ پیش کیا, اور پیر صاحب نے لے کے اس کو جیب میں ڈال دیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ پیر صاحب آپ اللہ سے دعا کیجئے, میں مقروض ہوں اور کسی طرح سے میرے قرض کا بوجھ اتر جائے. پوچھا کہ بھائی کتنا قرض ہے, کہا کہ 200 روپے قرض ہے. انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا, دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سے قرض اتار دے. اقبال نے کہا کہ 100 روپے آپ ابھی اس کو دے دیجئے واپس, تاکہ دعا بھی اسے قبول ہونا شروع ہو جائے, آدھا قرض ابھی اتر جائے گا اور باقی پھر آپ کی دعا پوری ہوگی اللہ باقی بھی اتار دے گا. اس پر پیر صاحب کو بہت غصہ آیا کہ یہ اقبال نے گستاخی کی ہے جو مجھ سے کہا کہ میں نذرانہ واپس کروں. اسی پر اقبال نے وہ نظم کہی تھی باغی مرید, کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, گھر پیر کا بجلی کے چراغ ہو شہر روشن, شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ, مانندے بتا پوچھتے ہیں کعبے کے برہ میں, اور نذرانہ نہیں سود ہے ایران حرم کا, ہر فرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجر, میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, داغوں کے تصرف میں اقابوں کا نشین. تو یہ اصل میں بدترین استحصال ہمارے ہاں بھی, بڑے بڑے گدی نشین اور سجادہ نشین اور پیرا فلاں شریف اور پیرا فلاں شریف, آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہاں جو عیاشیاں ہیں, جو ان کے محل ہیں, جو ان کے قالین ہیں, جو ان کے ہاں ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں, یہ سب کا سب. اسی طرح سے علماء سو بھی آپ کو ملیں گے, اس دور میں بھی ملیں گے. اگر پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے یہ محل یہ شاندار کوٹھی کس پیسے سے بنائی ہے, ایک آدمی اگر فرض کیجیے تاجر ہے, وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ایم بی اے, وہ اپنی دنیوی تعلیم کے عوض یہ اتنی سیلری لیتا ہے اور پیسہ حاصل کر کے بنا رہا ہے, آپ نے کیا چیز دیکھی, آپ کے پاس کیا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی ان کو اللہ نے دین ایک مقام دیا ہے اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں. دین کے نام پر انہوں نے پیسہ کمایا ہے اور اس سے وہ عیشے کر رہے ہیں. تو بڑے بڑے آتواج نظر آئیں گے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یو شکو ان یاتیا علی الناس زمان, خطرہ ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا, لا یبقى من الاسلام الا اسمہ, اسلام کے سوائے نام کے کچھ باقی نہیں رہے گا, ولا یبقى من القرآن الا رسمہ, قرآن کے سوائے رسم الخط کے کچھ باقی نہیں رہے گا, مساجدہم عامرت, ان کی مسجدیں آباد ہوں گی, وہی خراب من الہدا, لیکن وہ ہدایت سے اجری بھی ہوں گی. وہاں پر ہدایت کا بیان نہیں ہوگا, وہاں پر کچھ اور قصے کہانیاں پھر کورونا مسائل وہ بیان ہو رہے ہوں گے. اور پھر فرمایا وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ آتَى عَظِيمِ السَّمَاءِ, جو ان کے علماء ہوں گے وہ آسمان کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے, من عِنْدَهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ, انہیں سے فتنے نکلیں گے, وَفِيهِمْ تَعُودْ, انہیں میں داخل ہو جائیں گے. امام بیہقی نے اس حدیث کو نقل کیا, مولانا شبلی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو کئی خطبات میں شامل کیا تاکہ جو بھی شاگرد ہیں وہ اس حوالے سے خبردار رہے. اور بھی مدارس کی جو کتابیں ہیں ان میں مولانا عاشق الہی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی نحس پر, اس میں حدیث کو بھی ساتھ شامل کیا تاکہ شاگرد اس حوالے سے ہوشیار رہے اور وہ علماء حق کی صف میں جائیں, وہ علماء سوء کی صفوں کے اندر شامل نہ ہوں. تو اصل میں اس وقت ہے جتنے فتنے نکلے ہیں یہ فرقہ واریت کے فتنے ہیں. ایک عام آدمی یہ فتنے نہیں اٹھا سکتا, یہ صاحب علم آدمی سوچا چھوڑتا ہے اور اس کی وجہ سے ایک فرقہ پیدا ہو جاتا ہے اور گروہ بندی پیدا ہو جاتی ہے. اور کیوں ہوتا ہے کہ اگر یہ گروہ بندی نہ ہو تو پھر یہ بہت سارے چودھری نہیں رہیں گے, سب کے سب ایک ہی ہو جائے تو پھر ان کا امیر اور ان کا چودھری بھی ایک ہی ہوگا. تو اپنے اپنی چودرات برقرار رکھنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ لڑتے رہیں, تاکہ کچھ لوگ مجھے بڑا مان کر میں ان کا لیڈر بنا رہا ہوں, کچھ اسے بڑا مانے اور وہ ان کا لیڈر بن جائے, تو یہ جان بوجھ کر ہی جھگڑے کراتے ہیں. فرمایا اتنا کثیر من الاحبار رحبان, بلا شبہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر رہے گا, لازمن ہمیشہ علماء حق بھی موجود رہیں گے اور موجود ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے ان میں درویشی ہے, ان کے اندر دنیا داری نہیں ہے. وہ اگر دین کی خدمت کا معاوضہ لیتے بھی ہیں تو صرف اتنا لیتے ہیں کہ جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے. وہ کوٹھیوں میں نہیں رہتے, ان کے گھروں پر تعلیم نہیں ہے, ان کے گھروں پر اعلیٰ فرنیچر نہیں ہے, ان کے پاس کوئی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں نہیں ہیں, وہ تو زندگی بسر کر رہے بڑی سادگی کے ساتھ. اسی معاشرے میں علماء حق موجود ہیں لیکن اکثریت کا معاملہ بگڑا ہوا ہے. فرمایا اتنا کثیر من الاحبار, احبار علماء میں سے اکثر, ورہبان اور صوفیاء میں سے اکثر ایسے ہیں, لیاکلون اموال الناس بالباطل, کہ وہ لوگوں کا مال ناحق طریقے پر کھاتے ہیں, فتوے ان کی مرضی کے مطابق دے کر اور ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ حق کو چھپا کر, ویصدون عن سبیل اللہ, دین کے اصل رستے سے روکتے ہیں. جو شخص بھی دین کا صحیح تصور پیش کرے گا, قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرے گا, اس کے خلاف وہ کوئی نہ کوئی فتویٰ دے دیں گے, کوئی نہ کوئی اس کے خلاف رائے دے دیں گے تاکہ لوگ صحیح رستے کی طرف نہ جائیں. وہ جائیں گے تو پھر ان کی جو دنیا داری ہے اس کا وہ سارے کا سارا پول کھلے گا. والذین یکنزون الذهب والفضة, اور وہ لوگ جو کہ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی, بلا ينفقونها في سبيل الله, اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, فبشرهم بعذاب الیم, پس اے نبی آپ انہیں کچھ خبریں سنا دیجئے دردناک عذاب کی. مراد یہ ہے کہ دین کے خادم کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سونے اور چاندی جمع کرے. ہاں اگر اس کا کوئی اور ذریعہ آمدنی ہے, وہ کچھ تجارت کر رہا ہے, کہیں کسی اور ذریعے سے اپنی کمائی حاصل کر رہا ہے, تو جو مرضی کرے, لیکن اگر وہ دین کا خادم ہے, دین کے علاوہ خدمت کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں ہے, تو اگر وہ کوئی معاوضہ لے گا بھی تو صرف اتنا لے گا کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو. اسے جائیداد بنانے کی, سرمایہ بنانے کی, سونے اور چاندی جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر اس نے دین کے نام پر اس نے نذرانوں کے ذریعے, چندوں کے ذریعے اس نے اگر سونے اور چاندی جمع کیے, تو پھر قیامت کے دن یہ سونے اور چاندی یہ اس کے لیے مہنگے پڑ جائیں گے. فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة, وہ لوگ جو کہ سونے اور چاندی کو جمع کریں, ولا ينفقونها في سبيل الله, اور اسے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیں, فبشرهم بعذاب الیم, پس اے نبی آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی, یوم یحما علیہا فی نار جہنم, اس روز وہ سونا اور چاندی دہکائے جائیں گے جہنم کی آگ میں, فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم, اور پھر اس سونے اور چاندی کے ذریعے سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو، یعنی ان کے ان کروٹوں کو، پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو، پیٹھوں کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنتم لانفسکم، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے خزانے جمع کیے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، پس چکھو جو تم یہ اپنے لیے خزانے جمع کرتے رہتے تھے. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سونا اور چاندی جمع کرے اور اس کے بعد اس میں سے زکات ادا نہ کرے، اس کا اثر بھی یہی ہوگا کہ سونے اور چاندی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں گرم کرے گا، اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے ان بد نصیبوں کے چہرے اور ان کی پشتیں اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہراً فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کی 12 اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکویب میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب تقدیر میں، یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس روز کے اللہ نے بنایا تھا آسمانوں کو اور زمین کو، اللہ نے خود یہ نظام رکھا کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے. تو جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب تقویب میں مہینوں کی گنتی ہے 12، یعنی 12 مہینے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 ہیں حرمت والے، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. ذلک الدین القیم، یہی ہے بالکل خالص دین، سیرا دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. مراد یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں کسی قسم کی جنگ، کسی قسم کی لڑائی، وہ حرام ہے. وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، البتہ مشرکوں سے لڑو ہر حال میں جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں ہر حال میں. اگر وہ تمہارے خلاف اقدام کرے حرمت والے مہینے میں، تو تم بھی ان کے خلاف اقدام کر سکتے ہو، یعنی ان کے ساتھ آزاد مقابلہ کر سکتے ہو، جنگ کر سکتے ہو حرمت والے مہینے میں، تم پہل مت کرو. لیکن اگر وہ تم پر حملہ کرتے رجب کے مہینے میں، تو پورا جواب دو. وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. اگر تم نے ان مہینوں میں جنگ کا آغاز کیا، تو پھر تم متقی نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. اب اس کے بعد مشرکین مکہ کی ایک زیادتی کی نفی کی جا رہی ہے، اور وہ یہ تھی کہ مشرکین مکہ چونکہ اس وقت مذہبی چودھری تھے، خانہ کعبہ کے متولی اور مذہبی امام، مذہبی پیشوا، آئمۃ الکفر، ان کے لیے سرائے اسی صورت میں، وہ کرتے یہ تھے کہ اپنی سہولت کے اعتبار غربت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. اگر کسی قبیلے کے خلاف اقدام کرنا ہے، تو رجب میں حملہ کر دیا اور کہا کہ اس سال حرمت والا مہینہ شعبان کا ہے، اور کبھی مہینوں کی تعداد بھی بڑھا دیتے تھے اور 13-14 کر دی بجائے 12 کے. یہ نفی کا قاعدہ کراتا تھا. اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ آج جو حج ہوا ہے وہ بالکل صحیح ہوا ہے، یعنی جو بھی انہوں نے گڑبڑ کی تھی وہ مائنس پلس ہو کر آج جو حج ہوا ہے یہ بالکل صحیح دن پر ہوا ہے، اور آج سے نفی کا قاعدہ منسوخ، اپنا مہینوں کی تعداد کو بڑھایا جا سکے گا آئندہ، کہ اپنی مرضی سے 12 کے بجائے 14 کر دیا جائے، اور نہ ہی کوئی حرمت والے مہینے کو آگے پیچھے کر سکے گا. فرمایا ان من نسی او زیادہ تن کل کفر، بے شک یہ نسی کا قاعدہ یہ کفر میں ایک بڑھائی ہوئی بات کی زیادتی تھی. یو ذلو بہل زینا کفر، گمراہی میں پڑھتے تھے اس کی وجہ سے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا. یو ہلو نہ یو ہر نہ آما، وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال کر لیتے تھے اور دوسرے سال اس مہینے کو حرام کر دیتے تھے. لیو بات او ادا تما حرم اللہ، تاکہ پوری کر لے وہ تعداد مہینوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی ہے. فیو ہلو ما حرم اللہ، تو حقیقت میں انہوں نے حلال کر لیا اس چیز کو جس کو اللہ نے حرام کیا تھا، جس مہینے کو اللہ نے حرام کیا انہوں نے خود اس کو حلال کر لیا. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائی مزین کر دی گئی تھی. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس کے بعد اس سورت، اللہ تعالیٰ ایسی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اب اس کے بعد اس سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے متعلق ہے. غزوہ تبوک کا پس منظر پہلے سمجھ لیجئے. اسلام کی جو تبلیغ کی صورت ہے وہ اصل میں انقلابی ہے، نہ کہ مذہبی. مذہبی تبلیغ کیا ہوتی ہے کہ وہ فوراً پھیلتی ہے، اور اپنا دائرہ کار وہ بڑھاتی چلی جاتی ہے، لیکن انقلابی تبلیغ یہ اپنا دائرہ کار فوراً نہیں بڑھاتی، بلکہ یہ پہلے اپنے آپ کو ایک جگہ مستحکم کرتی ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھایا کرتے ہیں ڈاکٹر سعد احمد صاحب، کہتے ہیں ایک بیل ہے، وہ جیسے نکلتی ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس کی جڑ بھی مضبوط نہیں ہوتی، آپ جب چاہیں اس کو اکھاڑ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے درخت، وہ پہلے ایک ہی جگہ اپنی جڑیں جماتا ہے، پھیلتا نہیں، ایک ہی جگہ اپنی جڑیں جماتا ہے، اور جب اچھی طرح سے جم جاتا ہے پھر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں۔ تو انقلابی تبلیغ کی مثال درخت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکے میں رہے، آپ صرف ایک مرتبہ طائف گئے، وہ بھی 10 سال بعد، جبکہ مکے والوں کی طرف سے مایوسی ہو گئی۔ ورنہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی تبلیغ کا دائرہ کہیں باہر نہیں بڑھایا، کسی جگہ خط نہیں بھیجا، نہ کہیں پر کوئی وقف بھیجا تبلیغ کے لیے، بلکہ مکے ہی میں آپ تبلیغ کرتے رہے۔ ہاں، مدینے والوں کی طرف سے سن 1290 میں درخواست آئی تھی کہ بھائی ہمیں ایک ایسا ساتھی دے دیں جو کہ ہمیں آ کر قرآن پڑھا دے، تو آپ نے ان کی درخواست پر مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد مدینے میں آنے کے بعد بھی 6 سال تک آپ نے کہیں باہر تبلیغ کا کوئی بھی سلسلہ نہیں کیا۔ ہاں، کسی قبیلے کی طرف سے درخواست آتی تو آپ اصحاب صفا میں سے کچھ ساتھی بھیج دیتے۔ آپ اس دوران اپنی جڑیں مضبوط کرتے رہے، کہاں جہاں آپ موجود تھے وہیں پر۔ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، جسے قرآن نے فتح مبین کہا، اور قریش نے آپ کو عرب کی ایک طاقت تسلیم کر کے آپ کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر کے ایک معاہدہ کر لیا، تو اب اس کے بعد آپ نے اپنے تبلیغ کے دائرے کو درخت کی طرح آپ نے پھیلایا۔ آپ نے بہت سارے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھے، بہت سارے قبیلوں کے اندر اصحاب صفا کو بھیج کر تبلیغ بھی کی۔ اصحاب صفا کی تبلیغ کا فائدہ تو یہ ہوا کہ سن 6 ہجری میں مسلمان 1400 تھے، اور سن 8 ہجری میں 2 سال بعد جب فتح مکہ کے مسلمان گئے ہیں تو وہ 10,000 تھے۔ اسی طرح سے آپ نے بہت سارے بادشاہوں کو خطوط لکھے، بہت سارے بادشاہوں کی طرف سے اچھا ریسپانس تھا، لیکن غسان کے بادشاہ شرحبیل بن عمر، جو کہ قیصر روم کے ماتحت تھا، اس نے اللہ کے رسول کے ایلچی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ سفیر کا قتل گویا اعلان جنگ تھا۔ آپ نے سن 8 ہجری جماعت الاولی میں 3,000 صحابہ کو اس قتل کا بدلہ لینے بھیجا، لیکن وہاں پر مقابلہ ہوا، 1,00,000 کو غسانی تھے اور 1,00,000 کی فوج لے کر آ گیا قیصر روم، تو 2,00,000 سے 3,000 نے مقابلہ کیا، 10 صحابہ اس میں شہید ہوئے، باقی واپس آ گئے۔ گویا شکست کا اس اللہ کے رسول کے صحابی کے قتل کا بدلہ، شہادت کا بدلہ نہیں دیا جا سکا۔ اس کے بعد پھر آپ نے قیصر روم نے چونکہ براہ راست آ کر اس معاملے میں حصہ لیا تھا، لہذا اب آپ نے رومن جو امپائر کے خلاف اقدام کا فیصلہ کر لیا کہ جو انہوں نے براہ راست مسلمانوں سے مقابلہ کیا ہے تو اب ان کے اور حوصلے بڑھیں گے، وہ اور اب آگے آئیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے جا کر جو ہے وہ ان کے اس قسم کے اقدام کو روک دیا جائے، ورنہ وہ ایک بڑی طاقت ہے وقت کی، اگر وہ آگے بڑھ کر آ گئے تو ہماری جو محنتیں اتنی ہیں 8 برس کی، یہ ساری جو ہے وہ اتنی ہماری محنتیں ہیں 13 برس مکے کے اور اس کے بعد 8-9 برس مدینے کے، سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو اب آپ نے براہ راست سلطنت روما سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ بڑا مشکل غزوہ ثابت ہوا، یہ غزوہ تبوک کہلاتا ہے، یہ غزوہ کے لیے آپ روانہ ہوئے ہیں رجب سن 9 ہجری میں۔ ایک تو مقابلہ تھا وقت کی ایک بڑی طاقت سے، نمبر ایک، نمبر دو سفر بڑا طویل تھا، اس لیے کہ تقریباً آج بھی جو اس وقت راستہ ہے مدینے سے تبوک کا تو کوئی 700 کلومیٹر کے قریب یہ فاصلہ بنتا ہے۔ اس زمانے میں تو سڑکیں اس طرح کی نہیں تھیں، دشوار گزار راستے تھے، تقریباً سمجھیے کہ یہ 800 میل کا راستہ اس زمانے میں بنتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ موسم بڑا شدید تھا، شدید گرمی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اسباب کی بڑی کمی تھی، 18-18 صحابہ کے لیے ایک اونٹ کا باری باری سفر کرتے تھے، اور 2 صحابہ کو ایک کھجور ملتی تھی روز کے راستے میں، طور پر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی قلت تھی اجناس کی۔ پھر اس کے بعد صورت حال یہ تھی کہ پھل کھجور کا تقریباً تیار تھا، اگر مسلمان کچھ دیر انتظار کرتے تو خطرہ تھا کہ رومی حملہ کر دیں، اور فوراً نکلنے کی وجہ سے خطرہ یہ تھا کہ پیچھے کھجور پکے گی اور ضائع ہو جائے گی، کھجور کو اتارنے والے مرد موجود نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے اس موقع پر نفیر عام بھی کر دی تھی کہ ہر ایک کو جانا ہے، صرف شرعی عذر ہو تو آ کے بتاؤ، ورنہ سب کے سب لوگ نکلیں۔ تو اس حوالے سے یہ سفر خاصا مشکل سفر تھا. اسے کہا جاتا ہے جیش الاسرا. اس موقع پر منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا اور وہ اس سفر سے ایسے گھبرائے کہ اس نے تو جھوٹے بہانے پہلے ہی کر لیے اور اپنے آپ کو روک لیا نہیں جانے سے باز رہے. اور بعض نے کہا کہ بہانہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ جا رہے ہیں وقت کے سپر پاور سے لڑنے کے لیے, واپس تھوڑی آئیں گے, تو اچھا ہماری جان چھوٹی چلو چلے گئے. اب جب اللہ کے رسول واپس آئے تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آ کے معذرت سے پیش کی. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے, 30,000 صحابہ آپ کے ساتھ اس سفر میں تھے. 20 دن لگے جانے میں, 15 دن لگے جانے میں, 15 دن لگے آنے میں, اور 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا. 50 دن کا یہ کل سفر رہا. کیسر روم کو یہ چونکہ معلوم تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں, وہ ایک عالم بھی تھا, لہذا اس نے مقابلے کی ہمت نہیں کی, پیچھے ہٹ گیا. تو آپ تبوک میں 20 دن تک رہے, وہاں کے قبائل سے آپ نے معاہدات کیے, وہاں پر مسلمانوں کا گروپ قائم ہوا, اس کے بعد آپ واپس آئے. تو اب جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں کچھ آیتیں غزوہ تبوک سے پہلے نازل ہوئی ہیں, کچھ آیتیں تبوک کے سفر کے دوران نازل ہوئی ہیں, اور کچھ آیتیں واپسی پر نازل ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مالکم, تمہیں کیا ہوا ہے, اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو, استاقلتم من الارض, تو تم زمین میں گڑے جاتے ہو, یعنی تمہارے قدم بڑے بوجھل ہو رہے ہیں اور تم زمین میں گویا گڑے جا رہے ہو. ارضیکم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو, راضی ہو گئے ہو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل, تو دنیا کی زندگی کا ساز و سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں ہے مگر بہت تھوڑا سا. کہاں لا محدود زندگی, کہاں یہ محدود زندگی. تو اصل میں اشارہ منافقین کی طرف ہے, ورنہ جو مخلص صحابہ اکرام تھے وہ تو 30,000 کی تعداد میں اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے ہیں. تو اشارہ اصل میں منافقین کی طرف ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہارے قدم من من کے ہو رہے ہیں, بوجھل ہو رہے ہیں, اور تم اللہ کی راہ میں نکلنے سے گھبرا رہے ہو. کیا دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ ایک کھیل تماشا ہے. اصل زندگی لا محدود وہ ہے جو آخرت کی ہے. اللہ تنفروا, کار کھول کے سن لو, اگر تم نہیں نکلے, یعذبکم عذاباً علیماً, اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا دردناک عذاب. ویستبدل قوماً غیرکم, اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لے آئے گا. ولا تضروہ شیئاً, اور تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الا تنصروا, اگر تم نے اس موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی, فقد نصرہ اللہ, تو دیکھو اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے. اس اخرجہ الذین کفروا, جبکہ انہیں کافروں نے نکال دیا تھا. کہاں سے نکالا تھا؟ مکے سے نکال دیا تھا. ثانی اثنین, جبکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے, کل دو تھے یہ. اور یہ واقعہ ہے غار ثور کا, کہ غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دو افراد تھے, اور وہ 3 دن تک پناہ لیے ہوئے تھے. اور وہ غار ثور مکے سے مدینے کی طرف نہیں تھا, آپ نے آنا تو مدینے ہجرت کر کے تھا, لیکن آپ نے مشرکین مکہ کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے آپ نے پہلے مخالف سمت کا سفر کیا, اور آپ جا کے غار ثور میں رہے 3 دن تک تاکہ مشرکین آپ تک پہنچ نہ سکیں. اور اس کے بعد مشرکین پھر بھی وہاں بھی پہنچ گئے, پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ مشرک جو غار کے دہانے پر پہنچا, اگر وہ اپنے گھوڑے کے پاؤں کی طرف دیکھتا تو اس کی نگاہ پڑ جاتی کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو صدیق پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ وہ موقع تھا کہ جس میں سمجھیے کہ اسباب بالکل مخالف تھے اور خطرہ تھا کہ پکڑے جائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. یہ توکل کی معراج ہے جو جہاں بیان ہو رہی ہے, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, اے میرے ساتھی ابو بکر, غمگین نہ ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, وہ ضرور ہماری حفاظت کرے گا. فرمایا, اذ ہما فی الغار, جبکہ وہ دونوں غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, جبکہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے, لا تحزن, اے میرے ساتھی غمگین نہ ہو, غم نہ کرو, ان اللہ معنا, بے شک اللہ ہمارے ساتھ, وہ ضرور ہمیں محفوظ رکھے گا, بچائے گا. فانزل اللہ سکینتہ علیہ, تو پھر اللہ نے ان صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے تسکین نازل کی تھی. وایدہ بجنود لم تروها, اور اللہ نے ان کی مدد کی تھی ان لشکروں سے کہ جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو کر دیا تھا نچلا، یعنی کافروں کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا تھا پستی میں. وکلمۃ اللہ ہی العلیا، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہی بلند ہونے والی ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا. انفروا خفافا و ثقالا، اے مسلمانوں نکلو، چاہے تم ہلکے ہو چاہے بوجھل، اس کے دو معنی ہیں. چاہے تمہارا دل آمادہ ہو تو یہ تو تم ہلکے ہو یعنی خوشی خوشی جا رہے ہو، چاہے تمہارا دل آمادہ نہ ہو بوجھل ہو تب بھی نکلو. یا یہ ہے کہ چاہے تمہارے پاس اسباب ہو یا نہ ہو، اسباب نہیں تو تم ہلکے ہو، اسباب ہیں تو تم بوجھل ہو. بارہ فرمایا نکلو چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو. لو کان ارضا قریبا، اور اگر کوئی ہوتا مال غنیمت قریبی ملنے والا، کوئی چھوٹا قبیلہ ہوتا قریبی اور امکان ہوتا کہ اس کے خلاف جنگ ہوگی اور مال غنیمت ملے گا، تو اگر کوئی مال غنیمت ہوتا قریبی ملنے والا، وہ سفرن قاصدا، اور سفر بھی ہلکا ہوتا کوئی زیادہ دور نہ جانا پڑتا، لتبعوا کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین ضرور آپ کا ساتھ دیتے، آپ کی پیروی کرتے. ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کے اوپر بھاری پڑ رہی ہے یہ اتنی لمبی مسافت، یہ مسافت ان کو بہت دور نظر آ رہی ہے. وسیحلفون باللہ، اور ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لب استطعنا، اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا لخرجنا معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلتے. یہلکون انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ جانتا ہے کہ یقیناً وہ بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں. اف اللہ ان کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے. لما اذنت لهم، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا، آپ کے لیے واضح ہو جاتے وہ لوگ جو کہ سچے ہوئے. وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. منافق آتے اور آپ کے پاس آ کر بہانہ پیش کرتے، جی یہ مسئلہ ہے، گھر پہ بیماری ہے، یا فلاں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میرے لیے جانا ممکن نہیں ہے. تو حالانکہ اللہ کے رسول محسوس کر لیتے تھے کہ اس کا بہانہ جھوٹا ہے، لیکن آپ کی طبیعت میں نرمی تھی اور مربت تھی، آپ اس کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتے تھے، آپ بہانہ قبول کر لیتے. اس پہ اللہ نے فرمایا، بڑا پیارا انداز ہے کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ ان کا، اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر فرمائے. لما اذنت لهم، آپ نے کیوں اجازت دی؟ آپ اجازت نہ دیتے پھر آپ دیکھتے، انہوں نے جانا پھر بھی نہیں تھا، تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ ان میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے. لما اذنت لهم، آپ نے کیوں نہیں اجازت دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ جو سچے ہیں. وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال اور اپنی جانوں کے ساتھ. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقیوں سے خوب واقف ہے. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بے شک آپ اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. برطابت قلوبہم، اور ان کے دل پڑے ہوئے ہیں شک میں. فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک کے اندر پٹک رہے ہیں، وہ مگو کا شکار ہے. ولو ارادوا الخروج، اگر انہوں نے واقعتاً ارادہ کیا ہوتا نکلنے کا، لاعدوا له عدتاً، تو انہوں نے واقعی اس کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی. ولیکن کرے اللہم بے آتا ہوں، لیکن اللہ ہی نے ان کا نکلنا، ان کا اللہ کی راہ کے لیے اٹھنا ناپسند کیا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، ہر عمل کے دو کمپوننٹ ہوتے ہیں، جب وہ خود ٹیڑے ہوئے اللہ نے دلوں کو ٹیڑا کر دیا، تو جب انہوں نے خود اللہ کی راہ میں نکلنے کو ناپسند کیا تو اللہ نے بھی نکلنے کی توفیق طلب کر لی. فرمایا ولیکن کرے اللہم بے آتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اللہ نے ان کے اٹھنے کو ناپسند کیا. فثبتہم، اور پھر ان کو روک دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور ان سے کہا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. لو خرجوا فیکم، اور اگر وہ تمہارے درمیان نکلتے بھی، ما زادوکم الا خبالا، تمہارے لیے اضافہ نہیں کرتے مگر خرابی کا. بلا اوضعوا خلالکم، اور تمہارے درمیان اپنے گھوڑے دوڑاتے یبغونکم الفتنہ تاکہ تمہارے درمیان فتنے اٹھائیں، لگائی بجائی کرتے، جھوٹی باتیں کرتے، یہاں سے وہاں کرتے اور کوشش کرتے کہ انتشار پیدا ہو، جھگڑا پیدا ہو۔ وفیکم سماعون لہم، اور تمہارے درمیان بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی باتیں بہت غور سے سنتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، اور یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں۔ تفسیر آئے گی سورہ منافقون میں، غزوہ بنی مصطلق میں فتنہ اٹھا دیا تھا اور مہاجرین اور انصار کو آپس میں لڑوا دیا تھا اور پھر مہاجرین کے خلاف بڑے عزائم کا اظہار کیا تھا، تو فرمایا کہ یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں۔ وَقَلَّبُوا لَقَ الْأُمُورِ، اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرتے رہے ہیں۔ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ حق آ گیا۔ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا حکم غالب ہوا۔ وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ اس سے ناخوش ہو رہے ہیں۔ اشارہ فتح مکہ کی طرف، جس دن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جعل حق و وضاحت الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں اور آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک حق آیا اور اللہ کا حکم غالب ہوا جبکہ وہ ناپسند کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک منافق تھا جد بن قیس، یہ بڑا بدنصیب منافق تھا، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود تھا صحابہ کے ساتھ۔ 1400 صحابہ نے اللہ کے رسول پر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بیعت رضوا، جس کی اللہ نے مدح کی ہے سورہ فتح میں۔ یہ بدبخت اس وقت بھی بیعت سے رکا رہا، اس کو وہ سعادت نہیں ملی کہ بیعت کرتا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر تو اس نے بڑا عجیب قسم کا عذر پیش کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، عورت میری کمزوری ہے، اور روم کی عورتیں یہ میں نے سنا ہے کہ بہت ہی حسین ہیں، مجھے ڈر ہے اگر میں آپ کے ساتھ گیا تو میں کسی فتنے میں نہ پڑ جاؤں گا، لہٰذا مجھے اپنے ایمان کی بہت فکر ہے، خدا کے لیے مجھے آپ اجازت دے دیں، میں گھر پہ رہوں، اگر میں چلا گیا اور وہاں میں نے روم کی عورتوں کو دیکھا تو میرا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس کو ہمارے ایک استاد ہیں ڈاکٹر سمی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہانہ ہے تقوی کوٹڈ بہانہ، جیسے ایک ہوتی ہے شوگر کوٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی ٹیبلٹ ہوتی ہے، اندر ذرا بڑی کڑوی ہے، اوپر سے اس کو شوگری کوٹنگ دے دیتے ہیں۔ تو یہ تقوی کوٹڈ بہانہ اس نے پیش کیا کہ مجھے اپنے ایمان کا خطرہ ہے، کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، میں فتنے میں نہ آ جاؤں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے۔ وَلَا تَفْتِنِّي، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ فَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، جان لو کہ فتنے میں تو وہ پڑ گئے، گھر کی محبت، گھر کی آسائشیں، آرام، یہ بھی فتنہ ہے۔ انسان اللہ کے دین کی محنت سے گھبرائے اور گھر کی آسائشیں اسے اچھے لگے، یہ بھی فتنہ ہے۔ فرمایا فتنے میں تو پڑ گئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم یقیناً وہ گھیرے ہوئے ہیں ان کافروں کو۔ ان قصب کا حسنتم تسوہم، اے نبی اگر آپ کو کوئی بلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن قصب کا مصیبت ان یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سیدھا کر لیا تھا، ہم نے تو پہلے اپنا معاملہ الگ کر لیا تھا۔ وہ یہ تولو، اور پھر وہ لوٹ کر جاتے ہیں، وہ ہم فرحون، اور بہت ہی خوش ہوتے ہیں کہ چلو ہم مصیبت سے بچ گئے۔ بہت ہی پیاری آیتیں آ رہی ہیں۔ فرمایا قل، اے نبی آدم سے کہیے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں نہیں کوئی مصیبت پہنچتی، ہم پر نہیں بھی کوئی بھی ہم پر حالات آتے، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیے ہیں۔ وہ مولانا، وہ اللہ تعالی ہمارا مولا ہے، ہمارا کارساز ہے، ہمارا خیر خواہ ہے، وہ جو ہمارے لیے لکھ دی ہم اس کے اوپر راضی ہیں، راضی برضائے رب، ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اس کے ہر فیصلے میں خیر ہے، چاہے تکلیف آئے اس پہ بھی ضرور کوئی نہ کوئی خیر ہوگی، اور چاہے فتح آئے اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، ان سے پوچھیے، ہر طرف کا سونا بنا، تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اِلَّا اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، سوائے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی کے، اگر ہمیں فتح مل جائے تو تم بھی کہو گے کہ واقعی بھلائی مل گئی، کامیابی مل گئی، اور اگر ہم شہید ہو جائیں تو تب بھی ہمارے لیے کامیابی، ہم کو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ بقول فیض، دربازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا؟ اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہمارے لیے تو بازی مات نہیں، تو ہمارے لیے تو بلایا ہی بلایا ہے. اگر ہمیں آ جاتی ہے شہادت کی موت تو اس سے بڑا اعزاز ہمارے لیے کوئی ہے ہی نہیں. اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیل، اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیل. اور اگر ہمیں کامیابی مل جائے اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو فرمایا ہر طرف کا سننا بنا، تم ہمارے بارے میں دو بلائیوں میں سے کس بلائی کے منتظر ہو؟ الا احد الحسنیین، سوائے تم ہمارے بارے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ الا احد الحسنیین، سوائے دو بلائیوں میں سے ایک کا. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں. اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا اپنے پاس سے. او بأيدينا، یا وہ تمہیں عذاب دے گا ہمارے ہاتھوں. فتربصوا، بس انتظار کرو. انا معکم متربصون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد اس صورت میں جہاں اللہ نے مشرکین کو رسوا کیا، جہاں اہل کتاب کو رسوا کیا کہ ان کو چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا، اپنے ہاتھ سے جزیہ دینا پڑے گا، اب منافقین کی رسوائی کے حوالے سے ان پر کچھ پابندیوں کا ذکر ہے. اب پہلی پابندی جو ان پر لگی وہ کیا ہے؟ فرمایا قل انفقوا او ان او کرہا، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ چاہے اب تم خرچ کرو خوشی خوشی یا مجبوری سے، لن یتقبل منکم، تمہاری طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. بعض منافقین چاہتے تھے کہ ذرا ہمارا بھی کچھ شمار رہے صادق الایمان مسلمانوں میں، تو چلو ہمارا کچھ احتیاط ہی قبول ہو جائے. تو فرمایا کہ ہمیں تمہارے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے. احتیاط کی قبولیت پر بھی اللہ نے پابندی لگا دی، فرمایا کہ نہیں، لن قل انفقوا طوعاً او کرہا، اے نبی کہیے چاہے تم خوشی خوشی خرچ کرو یا یہ ہے کہ بامرے مجبوری خرچ کرو، لن یتقبل منکم، تمہاری طرف سے ہرگز یہ خرچ قبول نہیں کیا جائے گا. تو منافقین کے احتیاط قبول کرنے پر پابندی لگا دی گئی. انکم کنتم قوماً فاسقین، بے شک تم فاسق لوگ ہو. وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، اور نہیں روکا اس بات نے، نہیں روکا اس بات نے کہ ان کی طرف سے ان کے نذرانے، ان کے چندے، ان کے انفاق کو قبول کیا جائے. الا مگر اس نے، یعنی کس بات نے روکا کہ ان کے انفاق کو قبول نہ کیا جائے؟ مگر اس بات نے کہ انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اس کے رسول کا کفر کر چکے. اللہ اس کے رسول کا کہنا نہ ماننا، ان کی اطاعت نہ کرنا، ہم پڑھا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں کہ یہ بھی کفر ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی ان سے کہیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے رخ پھیرا اطاعت نہ کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا. تو فرمایا کہ یہ نازک موقع، جبکہ ایک وقت کی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکراؤ تھا، اس موقع پر یہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے باز رہے، انہوں نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، تو یہ اطاعت نہ کر کے کفر کر چکے. تو نہیں روکا اس بات، اس معاملے میں کہ ان کے صدقات قبول کیے جائیں، مگر اس وجہ میں کہ وہ کفر کر چکے اللہ کا اور اس کے رسول کا. ولا یاتون الصلاۃ، اور وہ نماز کے قریب نہیں آتے. الا وهم کسالی، مگر یہ کہ بڑے ہارے جی کے ساتھ، بڑے تھکے ہوئے انداز سے، مجبوراً. ولا ینفقون الا وهم کارہون، اور وہ خرچ نہیں کرتے مگر یہ ہے کہ بڑی مجبوری کے ساتھ. فلا توجب اموالہم ولا اولادہم، اے نبی آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں متاثر نہ کریں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے. یہ مال ان کے سامنے برباد ہوگا، یہ مال ان کے سامنے رفتہ رفتہ ختم ہوتا چلا جائے گا. وہ مال جو بڑی محنت سے کمایا ہے، اور یہ ہے کہ جان جا رہی ہوگی اور مال یہیں کا یہیں پڑا ہوگا. اسی طرح سے اولاد ان کی نافرمانیاں کرے گی، اولاد ان کے رستے کو اختیار نہیں کرے گی. اس میں خاص طور پر عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پکے مومن تھے، اور کئی مرتبہ محفل میں کھڑے ہو کر اور انہوں نے اپنے والد کو جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ ڈانٹا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک موقع کو ایسا بھی آیا کہ ان کے والد نے یہ کہہ دیا تھا کہ مدینے میں ہم جب پہنچیں گے تو عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. تو وہ پہلے ہی پہنچ گئے مدینے کے دروازے پر، اور سب کو جانے دیا. اور جب عبداللہ بن ابی آیا تو تلوار رکھ کر کھڑے ہو گئے کہ تم نے خود ہی کہا تھا کہ مدینے پہنچ کر عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے. عزت والے اللہ ہیں, اس کے رسول ہیں, اہل ایمان ہیں, اور ذلیل تم ہو, میں تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ان اولادوں کے ذریعے سے ان کو عذاب دے گا. بعد میں اللہ کے رسول آئے اور آپ نے حضرت عبداللہ کو منع کیا اور عبداللہ بن ابی کو اندر جانے دیا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے کسی مال کے ذریعے سے اور کسی اولاد کے ذریعے سے. بتس ہر کان فتحم, اور ان کی جانیں نکلے اس حال میں, وہم کافرون, کہ یہ کافر ہی ہوں, حالت کفر میں ان کا انتقال ہو. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ, اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم ہی میں سے ہیں. وما هم منكم, وہ تم میں سے نہیں ہیں. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈرنے والے ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً, اگر یہ پالے کوئی پناہ گاہ, او مغارات یا کوئی غار, او مدخلن یا کوئی بھی داخل ہونے کی جگہ, لَوَلَّوْا إِلَيْهِ, تو یہ اس کی طرف دوڑے ہوئے چلے جائیں گے. وَهُمْ يَجْمَعُونَ, ایسے جیسے کہ وہ رسیاں اڑا کر بھاگ رہے ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, ان میں سے اے نبی وہ بھی ہیں کہ جو صدقات کے معاملے میں آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں. ایک منافق نے کہا اللہ کے رسول سے کہ یا محمد عدل, آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, اس نے کہا کہ محمد عدل کرو. اس پہ اللہ کے رسول نے ڈانٹا کہ میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون عدل کرے گا. تو فرمایا کہ یہاں پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ صدقات یا مال غنیمت وہ اپنوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. فرمایا ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ پر صدقات کے معاملات میں الزام لگاتے ہیں. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا, پھر اگر انہیں ان صدقات میں سے دے دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا, اور اگر انہیں ان صدقات میں سے نہ دیا جائے, اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اگر کاش کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر وہ راضی ہوتے اس پر جو ان کو دیا اللہ اور اس کے رسول نے. وقالوا, اور وہ یہ کہتے, حسبنا اللہ, اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے. سیوتین اللہ من فضله ورسوله, ہمیں انقریب اللہ اور اس کے رسول اپنے فضل میں سے, ہمیں انقریب اللہ دے گا اپنے فضل میں سے اور اس کے رسول. انا الی اللہ راغبون, بے شک ہم اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف رغبت اختیار کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت آ رہی ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زکات کے آٹھ مصارف بیان فرمائے. فرمایا انما الصدقات للفقراء, بے شک جو صدقات ہیں, آگے چل کر وضاحت ہو جائے گی کہ ہاں صدقات سے مراد فرض صدقہ ہے یعنی زکات ہے. انما الصدقات للفقراء, بے شک زکات ہے فقراء کے لیے, نمبر ایک. والمساکین, اور نمبر دو محتاجوں کے لیے. والعاملین علیہا, اور نمبر تین وہ لوگ جو کہ زکات کی وصولی کے کام پر معمور ہوں. والمؤلفات قلوبہم, اور نمبر چار وہ کہ جن کی تالیف قلب مقصود ہو. ایسے غیر مسلم کہ یہ محسوس ہو کہ اگر انہیں زکات دی جائے گی تو یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے. وفی الرقاب, اور گردنوں کے آزاد کرانے میں, یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے زکات استعمال ہو سکتی ہے. والغارمین, اور وہ لوگ کہ جن کے اوپر کوئی تاوان پڑ گیا ہے یا مقروض ہو گئے ہیں, وہ مقروض وہ بھی زکات کے مستحق ہیں. نمبر سات وفی سبیل اللہ, اور نمبر سات اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے لیے. وابن السبیل, اور مسافروں میں. یہ ہے زکات کے آٹھ مصارف. فرمایا فریضتم من اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. اس سے ثابت ہوا کہ یہاں پر اصل میں ذکر ہو رہا ہے کس کا, زکات کا. زکات ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی طرف سے فرض ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ابھی جو آٹھ مصارف ہیں, ان میں سے پہلا مصرف ہے فقراء. مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو واقعی ایسے معذور ہیں کہ وہ اب اپنی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتے, لہذا کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا کوئی ایسا معذور ہے. پھر مساکین وہ لوگ جو باوجود کوشش کے بھی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کے حالات بیچاروں کیسے ہیں کہ وہ ان حالات کی وجہ سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے, تو ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے. پھر والعاملین علیہا, وہ لوگ اسلامی حکومت میں جن کو مقرر کر رکھا ہے کہ جاؤ فلا فلا علاقوں سے زکات وصول کرو, یا وہ لوگ جو کہ زکات کا حساب کتاب لکھنے پر معمور ہیں, یعنی زکات کے محکمے میں جو لوگ ملازم ہیں ان کو بھی زکات میں سے تنخواہیں معاوضہ دیا جا سکتا ہے. والمؤلفات قلوبہم, اور وہ کہ جن کے بارے میں یہ امید ہو کہ اگر انہیں زکات دی گئی ان کے کچھ بستے حل ہو گئے مالی, تو شاید یہ اسلام کے طرف راغب ہو جائے. اس مت کے بارے میں اب ایک جو ہے وہ رائے ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مت کو انہوں نے موقوف کر دیا تھا، اب اسلام غالب ہو چکا ہے، لہذا اب ہمیں اس طرح کے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے زکات خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر پانچ، وفر رقاب، اب یہ معاملہ بھی اب ختم ہو گیا، ورنہ دور نبوی میں تھا یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کسی غلام کو آزاد کرانے کے لیے جو ہے وہ زکات کی رقم استعمال کی جا سکتی تھی. والغارمین، یہ مد آج بھی موجود ہے، کوئی شخص بیچارہ مقروض ہے، یا یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس پر جرمانہ ہے، جیل میں بند ہے، اگر جرمانہ ادا ہو تو رہا ہو جائے، تو اس کو زکات میں سے دیا جا سکتا ہے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے. اس حوالے سے تنظیم اسلامی میں جو ہے وہ پچھلے دو سال سے تقریباً خاصی ایک تحقیق ہوتی رہی، اس لیے کہ جو آئمہ اربعہ ہیں ان سب کی رائے یہ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد صرف وہ ایسے غازی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلیں اور ان کے پاس اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے وسائل نہ ہوں، تو صرف انہی کو زکات دی جا سکتی ہے. ہتھیاروں کے استعمال کے لیے زکات استعمال نہیں ہو سکتی، اور یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہتھیار خرید کے دے دیں، بلکہ ذاتی طور پر آپ کو مجاہدین کے ہاتھ میں زکات دینی ہوگی. اسی طرح سے اس سے مراد صرف قتال ہی ہے، اس سے مراد غلبہ دین کے لیے کوئی تبلیغ یا غلبہ دین کے لیے جو کوئی اور جو محنت ہو سکتی ہے یہ اس کی مت نہیں ہے. تو بہرحال جو ہم نے تحقیق کی، تحقیق کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ زکات کا استعمال دین کی خدمت کے لیے جائز ہے، خواہ وہ خدمت قلم کے ذریعے سے ہو یا زبان کے ذریعے سے ہو یا ہتھیاروں کے ذریعے سے ہو. لیکن تنظیم اسلامی نے خود آئمہ اربعہ کا جو موقف ہے اس کے مطابق احتیاط کے تقاضے کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہم زکات دیں گے تو ہم اسے خرچ نہیں کریں گے فی سبیل اللہ کی مد میں، ہم تو اسے خرچ کریں گے فقراء پر، مساکین پر، مقروضوں پر ہی. لیکن یہ ہے کہ جائز ہے اگر کوئی زکات کے پیسے کو خرچ کر رہا ہے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تو وہ بھی خرچ کرنا اس کا جواز موجود ہے، وہ کوئی حرام نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں ائمہ اربعہ کے موقف کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس مد میں زکات کی رقم کو آئندہ خرچ نہیں کریں گے. اس کے بعد پھر ساتویں آدمی مد ہے وابن السبیل، ممکن ہے کہ مسافر اپنے گھر پر خوشحالی کی زندگی بسر کر رہا ہو، اس کے حالات اچھے ہوں، لیکن سفر کی وجہ سے پردیش میں آ کر وہ کسی مشکل میں آ گیا ہو، تو ایسی صورت میں بھی وہ زکات کا مستحق ہو جائے گا. یہ ہیں زکات کے آٹھ مسارے. ایک جو ہے وہ مسئلہ اور بھی ہے تملیغ کا. ہمارے یہاں فقہ حنفی میں یہ بھی زور دیا جاتا ہے کہ زکات کی ادائیگی کے لیے تملیغ ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی مستحق آدمی کے ہاتھ میں پیسے دیں تبھی زکات ادا ہوگی. لہذا پھر ان کے ہاں آپ کسی غلام کو آزاد نہیں کرا سکتے تھے اگر زکات، کیونکہ غلام کے ہاتھ سے پیسے نہیں دیے جا سکتے، اگر اسے آزاد کرایا جا رہا ہے تو اس کے مالک کو پیسے دینے ہوں گے. اسی طریقے پر کوئی میت ہے تو اس کو بھی، وہ مقروض ہے تو اس کا بھی قرض زکات سے ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تملیغ کی صورت پیدا نہیں ہوتی. لیکن تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ رائے صرف فقہ حنفی کی ہے، اور باقی آئمہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ بغیر تملیغ کے بھی زکات ادا ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص بھر گیا ہے، اس کے ذمے قرض ہے، تو آپ جو بھی قرض کھائے ہیں ان کو اگر آپ قرض دے دیں گے زکات کے پیسے میں سے، تو میت کی طرف سے وہ قرض ادا ہو جائے گا. اسی طرح سے غلام ہے، اگر اس کے مالک کو پیسے دے دیں گے تو پیسے ظاہر بات سے تبلیغ غلام کو نہیں ہوئی، مالک کو دے دیے تب بھی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ کہ تبلیغ کا مسئلہ بھی کوئی متفق علیہ نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی کی رائے یہی ہے کہ اگر آپ نے زکات ادا کرنی ہے تو اس کے لیے تبلیغ ضروری ہے. آپ جس کو بھی زکات دیں اس کے ہاتھ میں پیسے دیں، اور اس کو زکات کے پیسے کا مالک بنائے، تب زکات ادا ہوگی. البتہ ہمارے ہاں اس حوالے سے بعض مدارس میں ایک ہیلا ہوتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہیلے کے طور پر کرتے یہ ہیں کہ کوئی شخص زکات دے کر آیا تو وہ بلا لیتے ہیں مدارس میں ان بچوں کو جو بےچارے مستحق پڑھ رہے ہیں، اور کہتے ہیں زکات تم لے لو، گویا تملیغ کرا لی اور زکات بچوں کے حوالے کر دی. پھر بچے وہ زکات دے دیتے ہیں مدرسے کے مہتمم کو، اور وہ مدرسے کے لیے پھر استعمال ہوتی ہے. تو یہ اصل میں خام خائی کی ایک نمائش ہے اور ایک ہیلا ہے، ورنہ زکات انہوں نے استعمال تو کرنی ہوتی ہے مدرسے کے جملہ امور کے لیے، اور مجبوری ہے اس لیے کہ مدارس کے اخراجات ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اور اتنے ہمارے ہاں لوگ نہیں ہیں جذبے والے کہ وہ مدارس کے اخراجات غیر زکاتی احتیاط سے بھی جو ہے وہ پورے کرا سکے. تو زکات ہی ذریعہ ہوتی ہے مدارس کو آپریٹ کرنے کے لیے، لیکن اب تملیغ کی شرط کی وجہ سے ہیلا کرنا پڑتا ہے، کہ پہلے بچوں کے ہاتھ میں دی اور پھر بچوں کے ذریعے سے وہ زکات مدارس کے جو منتظم ان کے پاس چلی گئی. تو اصل میں اس کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ براہ راست بھی مدارس زکات دے سکتے ہیں اور وہ مدارس کی حوالے سے تملیک ہو جائے گی. تملیک شخصی ضروری نہیں ہے, وہ تملیک براہ راست کسی ادارے کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ ادارہ اس کو ان مستحقین طالب علموں کے لیے خرچ کرے گا کہ جو طالب علم وہاں پر پڑھ رہے ہیں. فرمایا واللہ علیم الحکیم, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا. ومنہم الذین یؤذون النبی, ان میں سے وہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں. ویقولون ہوا اذن, اور کہتے ہیں کہ یہ میرے کان ہی کان ہیں, ہم ان کے سامنے جو بہانہ رکھتے ہیں یہ اس بہانے کو تسلیم کر لیتے ہیں. گویا ان میں سوچنے سمجھنے کی معاذ اللہ صلاحیت نہیں, بلکہ یہ ہے کہ یہ صرف میرے کان ہی ہے, بس جو کہہ دو مان لیا. جواب دیا گیا قل, اے نبی ان سے کہیے اذن خیر لکم, یہ کان وہ ہیں جو تمہاری بھلائی کے لیے ہیں. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین, وہ حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور صرف مومنوں کی باتوں کو مانتے ہیں. تمہارے بارے میں جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, لیکن ان کی یہ مربت ہے, نرمی ہے کہ وہ تمہیں شرمندہ نہیں کرنا چاہتے. فرمایا ورحمت للذین آمنوا منکم, اور وہ رحمت ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ, اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں, ستاتے ہیں, لہم عذاب علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم, وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں اے مسلمانوں تمہارے سامنے تاکہ تمہیں راضی کریں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, حالانکہ اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو راضی کریں, کہ وہ اللہ کو راضی کریں. ان کانوا مؤمنین, اگر واقعتا وہ مومن ہیں. الم یعلموا, کیا وہ جانتے نہیں ہیں. انہ من یحادد اللہ ورسولہ, کہ جو کوئی بھی دشمنی کرے گا اللہ اور اس کے رسول سے, فان لہ نار جہنم, تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. خالدا فیہا, وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا. ذلک الخزی العظیم, اور وہ بہت بڑی رسوائی ہے. یا ضرور منافقون ان تنزل علیہم سورۃ, ڈرتے رہتے ہیں منافق کہ کہیں ان کے بارے میں ایسی سورت نازل نہ ہو جائے. تو نبئہم بما فی قلوبہم, جو بتا دے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. قل استہزئوا, اے نبی ان سے کہیے کہ تم ہنسی مذاق کر لو. ان اللہ مخرج ما تحذرون, بے شک اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے اس کو جس سے تم ڈر رہے ہو. بلائے انسالتا ہوں, اور اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں, لیقولن, وہ ضرور کہیں گے, انما کنا نخوض ونلعب, کہ بے شک ہم تو ایسی باتیں گپشپ کر رہے تھے اور ہم ہنسی کر رہے تھے, کھیل کر رہے تھے. قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون, اے نبی آپ ان سے پوچھئے, کیا تم اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول سے مذاق کر رہے ہو. لا تعتذروا, معذرت مت پیش کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے. ان نعفو عن طائفت منکم, اگر ہم نے تم میں سے ایک جماعت سے درگزر بھی کیا, نعذب طائفتا, ہم ایک جماعت کو ضرور عذاب دیں گے. کیوں؟ بانہم کانوا مجرمین, اس لیے کہ وہ مجرم لوگ ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.